إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حتى
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی. الحمد للہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ اتنی نئی کلاس نیا ویک الحمد للہ. کیسا گزرا آپ لوگوں کا ویکینڈ؟ امید ہے کہ خیریت سے گزرا ہوگا اور بزی گزرا ہوگا نا. لائف کتنی فاسٹ ہو گئی ہے نا سبحان اللہ. دن اور رات کیسے گزرتے ہیں. ادھر مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے ادھر مہینہ ختم ہو جاتا ہے. الحمد للہ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اچھے کاموں میں بزی رکھے نا. بزی ہونا تو اچھی بات ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے کے کاموں میں بزی رکھے ہے نا. بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں, اس سے ہمیں کبھی بھی پیچھے نہ جائے نا. آمین. دعا کے ساتھ کس بھی قسم کی رکاوٹ سے زیادہ اسٹارٹ کرتے ہیں. بس ہے آج ان شاء اللہ آپ کی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضا فرحان, سلمہ ظفر, امین مقانی, اشیا بیگم, سمرین سلطانہ, حمیرہ اسحاق, زہدہ, زرینہ محمود, عشرت سلطانہ, فوزیہ خالد, بی بی عالیہ, جزیہ فاطی, سائمہ سعید, سلیمہ اقبال, تمیز النساء, عرفانہ منظور, کوسر ایوب, سعدیہ اسلم, جویریہ مجنفر, مصر صبح, شفقت نواز, زمرت ترین, شازیہ میمونہ, سائمہ قدمی, تمرین برحان, مسعودہ فاطمہ, سیما گل, سعیدہ نائلہ, نادیہ ناز, تبسم قریشی, سیما خالد. اگر کسی کا نام لے کے تو بھی اپنے نام کے ساتھ پلیز اس کو مارک کر کے اپنی اٹینڈنس ملاقات. ان شاء اللہ ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں. کلاس کا سب سے خوبصورت سیشن آپ لوگوں کی شیئرنگ. کون ریڈی آج شیئرنگ کے لیے؟ مسودہ آپ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. ٹھیک ہے. خیر
علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین آیت نمبر 12 ہے یہ. آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اس آیت کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل محفوظ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر عمل چھوٹی چھوٹی چیز محفوظ کر لیتے ہیں، چاہے نیک ہو چاہے خراب ہو. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، جو وہ آگے بھیج چکے اور جو نشان ان کے پیچھے رہ گئے، اور ہم نے ہر چیز گن رکھی ہے ایک کھلی کتاب میں. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اکثر لوگ یقین نہیں کرتے کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی جزا سزا ملے گی، اور بعض لوگ جنت دوزخ کا ذکر سن کر کہتے ہیں کہ یہ محض خیالات ہیں. ایسے لوگوں کو قرآن مجید بڑی محبت سے کہتا ہے کہ سنو، یہ باتیں بالکل سچ ہیں، اعمال کی جزا سزا یقینی ہے، اگر اس کو نہ مانو گے تو خسارے میں رہو گے. اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما دیا ہے کہ قرآن جچی تری کتاب ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سراسر حقیقت ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. اللہ رب العزت تمام انسانوں کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا، اور ہر انسان کے اعمال جو اس نے زندگی میں کیے اس کا اثر مرنے کے بعد بھی پھیلتا رہتا ہے، اور ہماری ہر چھوٹی بڑی ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اور ان سب کا مناسب بدلہ اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. وسیع ربنا کل شیء علما، ماضی حال مستقبل میں جو جو ہم کریں وہ سب اس کو پتا ہے، ہماری چھوٹی سے چھوٹی چیز کا اس کو پتا ہے. اللہ کے ہر کام ضابطہ اور انتظام کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لوح محفوظ میں جمع کر دی ہے. اس لیے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ صاف تھی، ورس نمبر 99 اور ورس نمبر 100. یہ میں نے مارک کی تھی جب ہم لوگ اپنا کورس بھی کر رہے تھے، اور مجھے یہ بہت پسند ہے کہ انی ذاہب الی ربی سیاحدین. یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب ان کے ارد گرد مطلب کوئی بھی ان کو صحیح کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، سب آئیڈل ورشپنگ کر رہے ہیں اور خود سے چیزیں بنا کے انہیں کی پرچیز کر رہے ہیں، اور ان کی بات نہیں سن رہے، اور اس کے بعد ان کو آگ میں ڈالنے جانے والا ہے. تو انہوں نے یہ اپنے توکل اللہ کے ساتھ کہا تھا کہ انی ذاہب الی ربی سیاحدین، کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہی مجھے راستہ دکھائے گا، اور ربی حبلی من الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح عطا کیجئے. تو آج میں اس کو جب دوبارہ دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ کتنی خوبصورت اس میں باتیں ہیں، کہ دو چیزیں اگر اس میں سوچا جائے کہ ایک تو یہ کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، جو کہ جیسے آج کل دنیا کے حالات ہیں بہت دل دکھتا ہے دیکھ کے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ارد گرد، کس طرح سے شر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور حق کی آوازیں بہت دبی ہوئی ہیں. تو ایسے میں جب ہم صرف اس سیدھے راستے پہ جمے رہے، صراط مستقیم پہ جمے رہے، اور اس پورے مضبوط توکل کے ساتھ، پورے اللہ کے ٹرسٹ کے ساتھ کہ انی ذاہب الی ربی سیاحدین، کہ ہم تو چل پڑے اللہ کے راستے پہ، ہم اللہ کے راستے میں اب چلیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں راستہ دکھائیں گے کہ آگے کیسے کیسے ہم نے چلنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بس اسی دعا کے ساتھ کہنا ہے، اس دنیا میں بھی صالحین کے ساتھ رکھنا اور قیامت کے دن بھی صالحین کے ساتھ ہی حشر کرنا. اور دوسرا یہ کہ جب ہم اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور گائیڈ کرتے ہیں. اگر ہم لوگوں پہ ٹرسٹ کریں یا لوگوں پہ توکل کرنے کی کوشش کریں تو بہت ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتی ہیں زندگی میں, بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ مایوسی کا انسان پر شکار ہوتا ہے. تو اس لیے صرف اور صرف بھروسہ کیجئے تو اللہ پہ کیجئے, اور ان لفظوں کو اگر ہم اپنے لیے مارک کریں, اپنے بچوں کے لیے مارک کر دیں, جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو بس یہ کہہ دیجئے کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین, کہ میں تو اپنے رب کی طرف ہی جانے والا ہوں اور وہ ضرور مجھے گائڈ کر دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا یہ بھی کہنا بھی ہے نا کہ ہم اللہ سے ان کے جیسا ہم اللہ سے گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس گمان کے ساتھ اور بالکل اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں بھی جانا ہے, ہمیں جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچنا ہے, تو ہم چل پڑے اور انشاءاللہ آپ ہی ہمیں گائڈ کیجیے تاکہ قیامت کے دن اور جنت کے اندر ہم ضرور کہہ سکیں کہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ صاحب احسن الجزاء, ماشاء اللہ آپ دونوں کی شیئرنگ ایکسیلنٹ شیئرنگ تھی الحمد للہ. کہ بس اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑ رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, آگے بھیج رہے ہیں, ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے, تو ہو نہیں سکتا کہ ہم کوئی غلط کام کریں. انہی کے ساتھ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھتا ہے نا. تو پھر بھی ہمیں سوچتے ہیں, کبھی سوچتے ہیں وہی بات جیسے سازہ جی بھی کہتی ہے نا کہ لوگوں کو جب اسپیشلی جب ہم پلین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ موویز دیکھ رہے ہیں, تو ان لوگوں کو کہ جہاں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں آپ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ زمین گواہی دے گی, زمین کے وہ ٹکڑے, بادلوں کے وہ ٹکڑے گواہی دیں گے کہ یہاں پہ ہم نے کیا کام کیا تھا. بڑی دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ والا احساس دے دے, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کام کرے نا. اصل چیز یہ ہے کہ یقین نہیں ہے نا لوگوں کو اس چیز کا کہ ہم نے اس چیز کا جواب دینا جو ہم کر رہے ہیں, وہ ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. اور پھر دوسرا یہ بھی آپ کی بھی سسٹریاں بھی شیئرنگ الحمد للہ بہت ہی خوبصورت ہے. بس جب اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھیں گے نا, اللہ سے ہمارا توکل ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر ہی خیر کریں گے, اچھے ہمیں سیدھے راستے پہ گائیڈ کریں گے. بس ہم جب کچھ بھی نہ, جیسے حضرت موسیٰ کی بھی وہ دعا ہے نا, وہ بھی بڑی خوبصورت ہے, جب کچھ نہ آپ کو سمجھ آ رہا ہو کہ رب انی لمن ضللت علی من خیر فقیر, اسی طرح یہ کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین, تو بس اللہ تعالیٰ ہی ہمیں گائڈ کرے جب کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو. کئی دفعہ بہت دفعہ زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا اب کیا کریں, تو بس پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ بس ایک بالکل مٹی کے ڈھیر کی طرح اللہ کے آگے ڈالتے ہیں کہ اللہ تو میرا رب ہے, تو جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے نا, اور تو ہی مجھے سیدھے راستے پہ کرے گا. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کبھی بھی ہماری نظریں کسی اور کی طرف نہ جائیں, بس اللہ پہ ہی ہمارا بھروسہ ہو. جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا, جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے لیے دیکھے آپ کو ٹھنڈا کر دیا ہے نا, موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں تھا, گھر بھی دے دیا, بیوی بھی دے دی, پھر سارا کچھ نوکری بھی مل گئی, سب کچھ تو بس اللہ پہ تھا نا, توکل تھا ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توکل کی دولت دے دے ہمیں بھی, آمین. تو انشاءاللہ ہم اپنی آپ کے لیے بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک آپ کا کہا ہوا لفظ ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اب باقی سب لوگ بھی ضرور کوشش کیا کریں کہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے شیئرنگ تیار رکھا کریں, ٹھیک ہے نا. باقی بھی تو ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا خلاصہ ہے قرآن کا, آج ہم پارہ 23 کا رخ 3 اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, سورہ صافات آیا نمبر 49 اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 23 پارے کا 3 رب دیکھیں گے. ہم نے 2 آیات آگے کر لی تھی کیونکہ ہمارا مضمون پورا ہو رہا تھا, لہٰذا سورۃ صافات کی آیت نمبر 149 سے دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کیا یہ بات ان کے دل کو لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے, کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے, اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں. خوب سن رکھو, دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. دیکھیے کتنا زبردست انداز ہے. ظاہر اس سے کوئی غلط فہمی میں نہ آئے کہ انہوں نے چونکہ اللہ کی بیٹیاں قرار دی ہیں تو اللہ کو غصہ آ رہا ہے کہ تم بیٹے کیوں نہیں میرے کر رہے. حالانکہ سورت مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیچھے اس پہ بھی بات آئی تھی کہ کیا تم رحمان کے لیے بیٹے پیدا کرنے کی بات کرتے ہو؟ اس بات سے تو آسمان گر پڑے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں اور بیٹیوں کی بانٹ سے بالکل پاک ہے. اس نے جب خود کسی چیز کو پیدا کر لیا تو اس کے لیے کیسی بات رہے گی. ایسی باتیں کر کے لوگ اصل میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے اس حصے میں عمل یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں مذاق میں بھی کوئی بات کہتے ہوئے، ہنسی میں، کھیل میں، کیئر لیسلی بات کرتے ہوئے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ ذات بہت بڑی ہے. اور ایسی باتیں لوگوں کی کم علمی اور نہ سمجھی کی دلیل ہے کہ خود تو آپس میں ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہی تھے لیکن اللہ پہ بھی آگے. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. پہلے تو جو کی تھی صرف بات گستاخی وہ کی، لیکن اس سے بڑھ کے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نصب کا رشتہ بنا رکھا ہے. نعوذ باللہ، کہتے تھے کہ جنوں کے ساتھ اللہ کا ملاپ ہوا اور اس کے نتیجے میں فرشتے پیدا ہوئے. حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں. پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم سب بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. اب دیکھیے کہ یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جرت بھر جاتی ہے. پہلے انسان ایک بات کرتا ہے، پھر کہانی پوری کرنے کے لیے، اس کو ڈرامائی رنگ دینے کے لیے اگلی بات پہ آ جاتا ہے. پھر دوسری بات یہاں میں ایک اور پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کی عادت اٹکل پچھو لگانا ہوتی ہے. جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کے بارے میں بھی خوب باتیں کرتے ہیں. پھر اگلی بات اس سے ایک اور پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ فرشتے تو اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اپنے کاموں کا ان کو پتہ ہے، ان کو اپنی حیثیت کا پتہ ہے. ہمیں بھی اپنے کاموں کا پتہ ہونا چاہیے. ایک ایسا فرشتہ جس سے حساب کتاب بھی نہیں ہے، اگر اس کو اپنی ذمہ داریاں پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، تو کیا حضرت انسان کو نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ کیا انسان بے مقصد بیکار زندگی بسر کر دے، ساری زندگی پوچھتا ہی رہ جائے کہ پتہ نہیں کرنا کیا تھا اور مجھے کرنا کیا ہے؟ تو لہٰذا انسان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے، کیا مجھے اپنی تخلیق کا مقصد پتہ ہے؟ ہاں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مقصد انسانیت عبادت ہے. لکھ لیں یہ جملہ، انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، لیکن مقصد مسلمین یعنی اسلام امت محمدیہ کا مقصد کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ انسانیت کو رب سے جوڑنا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دونوں مقاصد جو ہیں وہ ہمیشہ سامنے رہے ہمارے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ. یہ لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا. پس نبی، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. یہاں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی، اور وہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جب ان کے پاس کتاب نہیں تھی تو یہود اور نصارہ کو دیکھ کر کہتے تھے، کبھی ہمارے پاس بھی کوئی کتاب آئے، کوئی ہمارے پاس بھی نبی آئے. لیکن آ گیا تو لوگوں نے کیا کیا؟ وہ سب سیرہ سے مل سکتا ہے. سورۃ فاطر کی آیت 42 میں بھی یہی بات گزر چکی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے نبی کا ساتھ دو نہ دو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے لشکر ہے. اور یاد رکھیے، یہ اللہ کے لشکروں سے مراد اہل ایمان ہے، جو اللہ کے رسول کی پیروی کرے، جو اس کا ساتھ دے. اور اس سے مراد وہ غیبی طاقتیں بھی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ حق والوں کی مدد کرتا ہے. یا جو اللہ نے غلبے کی بات کی نا، تو یاد رکھیے کہ یہ کوئی سیاسی غلبہ نہیں ہے یا اس سے مراد کوئی دنیا میں کسی نبی کو بادشاہ بنا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہر زمانے میں اللہ کے ہر نبی اور اس کے ماننے والوں کو سیاسی غلبہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کا مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک ایسا اخلاقی غلبہ دے دیتا ہے، ان کا اخلاق اتنا خوبصورت ہوتا ہے، لوگ ان کو دیکھ کے مان جاتے ہیں کہ یہ حق والے ہیں، یہ ہیں دین سیکھے ہوئے لوگ، ان کا اخلاق سب سے پیارا، یہ جھوٹ نہیں بولتے، چگلیاں نہیں کرتے، دھوکے نہیں دیتے۔ اسی طرح دلائل کا غلبہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح کی مدد کر دیتا ہے کہ ناممکنات کو ممکن بنا دیتا ہے۔ میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ جب اخلاص ہوتا ہے ساتھیوں میں تو سالوں کا سفر مہینوں میں طے ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ ہے، شرط کہہ کہ ہمارا اخلاق اور ہمارے معاملات اور ہمارا اخلاص اور ہماری عبادات اور ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق اتنے اعلیٰ درجے کے ہوں کہ آج فرشتے نہ بھی نازل ہوتے ہوئے دکھے، لیکن اللہ وہ کام کروا لے گا جو آج ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ضرورت وہی ہے کہ ایک انسان اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو، اس لیے اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کا اندازہ کرواتے، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ ان کے ذہن میں آ اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جن کو ڈرایا جا چکا ہے، بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے، پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ دیکھیے کہ پکڑ کی بات ہو گئی، وقت آئے گا لگ پتا جائے گا، کچھ زیادہ دن نہیں رہ گئے کہ یہ لوگ اپنی شکست اور تمہاری فتح کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور جب یہ ہوگا تو لگ پتا جائے گا، اور ان آیات کے نازل ہونے کے بمشکل 14-15 سال کے بعد کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کا فاتحانہ طور پر اپنے شہر میں داخل ہونا دیکھا، اور پھر چند سالوں بعد انہیں لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اسلام نہ صرف عرب پر بلکہ روم اور ایران جیسی عظیم سلطنتوں پر غالب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کریں، اپنی کمٹمنٹس نبھائیں، ہم اللہ کے دین کو اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے مال، اپنی اولاد سے زیادہ اوپر لے جائیں، پھر دیکھیں اللہ ہمیں کیسے غلبے دیتا ہے۔ اگر اللہ کے دین کو مشن بنایا ہے تو پھر انشاءاللہ جمے رہیے، اور اگر آپ نے وقت گزاری اور ثواب اور برکت کا حصول بنایا ہے تو پھر بہت زیادہ امیدیں نہ رکھیں، کیونکہ انسان ثواب کمانے کے اور کئی ذرائع بھی لے آتا ہے۔ اللہ کے دین کی خدمت صرف وہی گروہ کرتا ہے جس نے اس کو مشن بنایا، پھر وہ لینے اور دینے کی نہیں، وہ نفع نقصان کی باتیں نہیں کرتا، بس اس کا ایک ہی جوش، اس کو ایک جنون طاری ہو جاتا ہے کہ میں نے زندگی کے آخری لمحے تک اس پہ جانا ہے۔ بہت ضرورت ہے ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں پڑھنے کی، سننے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ کیا وہ جوش تھے اور وہ کیا جذبے تھے۔ ایک بازو کٹتا ہے تو دوسرا بازو نے جھنڈا پکڑ لیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا تو دونوں کوہنیوں میں ٹنڈوں کے ساتھ جس کو کہتے ہیں لشکر اسلام کا جھنڈا پکڑ لیا، اس کو نہیں گرنے دیا، اور جب آخری حربہ کر کے دشمن نے گرایا پھر اس کے بعد دوسرے ساتھی نے آگے بڑھ کے جھنڈا پکڑا۔ 3,000 کا لشکر، مٹھی بھر، 2,00,000 کا دشمن، اللہ اکبر، جدید اسلحے سے لیس اس دور کا رومن عیسائی بادشاہ، عقل دنگ رہ جاتی ہے، اللہ کیسے لوگوں سے غلبے دلاتا ہے۔ اللہ ہم ان کے عشر عشیر پہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر ایمان دے، ہمیں اخلاص دے، ہمیں تیرے دین کے لیے قربانیاں کرنے والا سکھا۔ اب تو ہمارے دماغ میں صرف ایک لفظ ہے، میں نے آج کیا قربان کرنا ہے، آج میں نے دین کو کیا دینا ہے، آج میں نے دین کے لیے کیا کرنا ہے، قربانی قربانی، اور اس طرح سے چل پڑے۔ ایک ایسے حالات آگے، ایک ایسا وقت آئے غزوہ بوتا میں کہ پہنچنے کا بتائیں، یہ تو سراسر خودکشی ہے، ادھر 2,00,000، ادھر 3,000، کیا کریں، سوچ میں پڑ گئے۔ 2 دن تک مان کے مقام پر ایک میٹنگ ہوتی رہی، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کو خط لکھ کے بھیجتے ہیں، کیا کریں، کیونکہ آپ نے بھیجا تو اس وقت تو امید بھی نہیں تھی کہ اتنی بڑی جنگ ہو جائے گی، لیکن لیڈر بڑے ہوتے ہیں نا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ ایسے موقع پہ ایسے سیسا پلائی دیوار بن گئے، کہا لوگو کیا بات کرتے ہو، یہ تمہیں وہ چیز دکھ رہی ہے جس کے لیے گھر سے نکلے، اور وہ ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ آؤ آج ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ کٹ جاؤ۔ ایک نے شعر پڑے اس وقت میں کہ وہ جنت مجھ کو پکار رہی ہے، اس کی حورے اور اس کے باغات مجھے دکھ رہے ہیں، تو میں کیوں پیچھے ہٹوں۔ کہا خبردار، کوئی خط نہیں جائے گا، کوئی پری خبر نہیں ادھر دینی، ٹوٹ پڑو۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، جب وہ لڑے پورے 3000 کے لشکر میں سے ٹوٹل 12 لوگ شہادت پہ فائز ہوئے۔ خالد بن ولید ایسے وقت پہ وہ کام کیا کہ اللہ کے نبی نے مدینہ میں بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ لشکر اسلام اس وقت اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں، اور انہوں نے میدان جنگ میں کود کر اس طرح کی اسٹریٹجی رکھی کہ مسلمانوں کی نشستیں بدل دی، پچھلوں کو آگے، اگلوں کو پیچھے، دائیں کو بائیں، بائیں کو آگے، دائیں کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دشمن ڈر گئے کہ ان کے پاس اور فوج آ گئی ہے، کل تو یہ لوگ نہیں تھے، اتنا خوف طاری ہوا ان پہ، اور ساتھ انہوں نے پیچھے جانے کی کوشش کی۔ دشمن اور ڈرا کہ لگتا ہے پیچھے سے کوئی بہت بڑی مدد لے کے آ رہے ہیں، کام کرتے ہوئے پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے تھوڑا تھوڑا موو ہو رہے ہیں، دشمن کتنا کو پیچھے ہوتا، خوف آ گیا، دشمن بھاگنے لگے۔ اس طرح اپنی یہ فوج کو بچا کر مدینہ میں لے آئے اور دشمن کو مقابلے کی ضرورت ہی نہ ہوئی، صرف 12 لوگ کام آئے، اور ایسی جنگ کہ جس نے مسلمانوں کے لیے آگے عیسائیوں پر حملوں کے دروازے کھول دیے۔ پڑھا کریں یہ ہسٹری، آج ضرورت ہے اپنے نبی کی سیرت سے اور اپنے صحابہ کے ساتھ باتیں کریں۔ میں سوچ رہی تھی کہ ربیع الاول میں اتنے پروگرام ہوتے ہیں، لوگ اتنی باتیں پڑھتے ہیں، کیوں نہیں کبھی کسی نے غزوہ موتا کے حالات پڑھ کے سنائے، کیوں نہیں کسی بھی خوبصورت اسپیچ کرنے والے نے لوگوں کو غزوہ احد کی دلداریاں اور اللہ کے نبی کے اوپر جان نثار کرنا سکھایا۔ باتیں کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ایمان دے دے۔ آخر میں آپ دیکھیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پوری صورت میں اتنی قوموں پہ تباہی کی بات آئی کہ اللہ نے آخر میں خود ہی سلامتی اتار دی۔ یہ ہے وہ کلمات جن کو کسی بھی محفل کین پہ پڑھا جائے، کسی بھی دس واس کے بعد میں، تو اللہ کے حکم سے پورا اجر بھی مل جاتا ہے اور کمی بیشیوں کی تلافی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ سورت سواد، نام دیکھیے پچھلی صوافات اور یہ سواد، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، پیچھے ہم یاسین سورت بھی پڑھ چکے، اور یہ مختصر ترین مجموعہ ہے کہ صرف ایک لفظ کے ساتھ سورت کا نام ہے۔ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہوئی جبکہ اعلانیہ دعوت کا آغاز ہو چکا تھا۔ قریش کے سرداروں میں اس بات پر بے چینی پھیل گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کدھر سے آگے، ان کو کیا ہو گیا، یہ ساری دعوتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی دعوت پہ لگ گئے۔ تقریباً نبوت کا چوتھا سال آپ کہہ سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد ہے، اور بعض کہتے ہیں ہجرت حبشہ کے بعد ایمان چونکہ وہ لائے تھے، تو آخر میں بہرحال واقعات جو ہے وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، بعض وقت کچھ آیات شروع کی ہوتی ہیں تو کچھ 10ویں 11ویں سال کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ جو سیرت کا ہم پہلے بہت دفعہ سن چکے ہیں، اس کا یہاں بالکل صحیح مقام آ گیا۔ مسند احمد اور نسائی اور کچھ اور روایات میں آتا ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب ان کا یہ آخری وقت آ گیا ہے، بس انہوں نے مشورہ کیا کہ جا کر ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا معاملہ جو یہ صاف کرے، ایسا نہ ہو کہ یہ تو فوت ہو جائے اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ ہو جائے اور عرب کے لوگ ہمیں تانا دے کہ جب تک چچا زندہ تھا انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا اور اب یہ مرنے لگے تو چل پڑے۔ یاد رکھیے کہ اس طرح کی کوششیں ابو طالب کی ابتدائی دور میں بھی کر چکے تھے جبکہ ابھی آپ کی نبوت کا میسج بالکل شروع میں تھا۔ بہرحال 25 سردار جو تھے، جن میں بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عاص بن وائل ٹائپ، یہ سب جمع ہوئے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شکایات کا بتارا کھول دیا۔ پھر کہا کہ ہم تو آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کر رہے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے، ہم اس کو اس کے دین پہ چھوڑ دیں گے، تم ہمیں کچھ نہ کو، مائنڈ یور بزنس اینڈ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، اس قسم کی آفر تھی۔ وہ جس کی عبادت کرنا چاہے شوق سے کرے اور ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے بس، اور اگر وہ یہ کہے گا کہ ہم اس کے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے پھر ہم نہیں مانیں گے، اگر یہ شرطیں مانتا تو ہم صلاح کریں گے۔ بہرحال بڑی آج کے دور میں ایک پیس کانفرنس تھی جس میں ملٹی ریلیجن اور سارے لوگوں کو خوش رکھنے کا ایک بہت ہی مصالحانہ قسم کا، مصلحتوں سے بھرا ہوا ایک میسج تھا۔ ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کروں گا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ قریش کے سردار آج یہ کہہ کے گئے۔ اس وقت پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چچا میں تو آپ کے سامنے کیسا کلمہ پیش کرتا ہوں کہ جسے اگر یہ مان لے تو عرب اجنبی بھی ان کے آگے جھکنے لگیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ بات ہوئی تھی، یہ اصل میں نے سیرت پڑھائی ہے تو یہ واقعہ بالکل اسی دور کا ہے جب مسلمانوں کو سمجھوتے اور سودے بادیوں پہ یہ لوگ لے آئے تھے اور کمپرومائزنگ ہو گئے تھے۔ بہرحال جب اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جمع کیا اور اپنا میسج دیا، پہلے تو یہ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، کون سی بات ہے کہ صرف ایک کلمہ ایسا ہم پڑھیں گے کہ ہم دنیا کے بادشاہ دیں گے. کہنے لگے ایک نہیں دس کلمے بتاؤ, ہم ان کو ماننے کو تیار ہیں. اس پہ آپ نے فرمایا کہ قول لا الہ الا اللہ تفلحون, اللہ کو ایک مان لو تم فلاح پاؤ گے. اس پہ یہ باتیں کرتے ہوئے اٹھے اور وہ باتیں کی جو کہ اب سورت کے شروع میں ہم پڑھنے لگے ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ کس طرح سے لوگ اللہ کے نبیوں کو ستاتے. پھر ایک اور چیز اس سورت میں جو ہمیں بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھے گی اور وہ کیا ہے کہ سورت کے ابتدائی حصے میں کفار کو ان کی باتوں پہ ڈرایا گیا, ان کے ساتھ بات کی گئی, اور بعد میں نو نبیوں کا ذکر مسلسل ہے. حضرت داؤد اور سلیمان کا قصہ ادھر بہت تفصیل سے بھی آئے گا, اور اس میں دکھایا جا رہا ہے مکہ والوں کو کہ دیکھو تمہارے پاس جو نبی آیا یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے, پہلے بھی ایسے نبی آئے لیکن اللہ نے ان کو غلبہ دیا, اور اگر تم نے نہ مانا تو پکڑے جاؤ گے. اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ آدم اور ابلیس کا قصہ ہے کہ جس کے اندر تکبر کی بات کر کے مکہ والوں کو بتا دیا کہ یہ تکبر ہے جو تمہیں آج اللہ کے نبی کے سامنے اپنی بات کو پیچھے کرنے نہیں دیتا, تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوگا. آئیے سورت شروع کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق. سورت قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی. کتنی پیاری قسم ہے, دیکھیں قرآن پاک کیا ہے, نصیحت بھرا ہوا قرآن ہے. بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس ضد کا برا کرے کہ جو لوگوں کو ان کی خیر کی چیز بھی نہیں لینے دیتی, اور اللہ اس نصیحت بھرے قرآن سے ہمیں نصیحت لینے والا بنا دے. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں, اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کے ذکر ہونے کی بات کی. شرف والا بزرگ قرآن, نصیحت سے بھرا ہوا, بھولا ہوا سبق یاد دلانے والا, غفلت سے چکانے والا قرآن. کیا ہم محسوس کرتے ہیں قرآن کی خوبی کو؟ بالکل کرتے ہیں. جب بھی کوئی بندہ اپنے دل کو تعصب سے پاک کر کے اس قرآن کو سنے گا نا, تو اس کو یقیناً اس بات سے فائدہ ہوگا کہ حقیقت میں یہ سچ ہے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہاں فی عزت و شقاق کی بات ہوئی. یہ عزت کیا ہے جس کو آج انا کہتے ہیں, ایگو کہتے ہیں. یاد رکھیے بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے کو تیار ہیں, بہت سارے لوگ اس کے ساتھ زندگیاں لگانے کو تیار ہیں, جو خوشی اس میں ملتی ہے اس کی وجہ سے, لیکن راستے میں انا آتی ہے. اور یہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں نا, اس کی سب سے پہلی چوٹ ہماری انا پہ پڑتی ہے, پڑتی ہے, پڑتی ہے, ایسے انا دبتی ہے جیسے آپ مالٹے کو نچوڑتے جائے اور اس کا رس نکلتا جائے گا. اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان بالکل اپنی انا اور ایگو سے پاک ہو جاتا ہے. کس نے کیا کہا, کس نے مجھے کیا سمجھا, کوئی مجھے کیا سمجھتا ہے, اللہ کی مرضی چھوڑو میری بلا سے, میں ہوں کیا جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں, جو بھی سمجھتا ہے کچھ اچھا ہی سمجھتے ہیں, میں تو اس سے بھی برا ہوں. ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کے اندر سے انا نکل جاتی ہے نا, بالکل ایسے لگتا ہے کہ بغیر ہڈی کے گوشت, ادھر موڑو ادھر موڑو, کاٹو چھیلو توڑو پھوڑو جو مرضی کرو, لیکن انسان کہتا کہ نہیں میں نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا, اس لیے کہ میں نے جو کل اپنا حال دیکھنا ہے وہ آج ہی دیکھ لوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان کی طرح نہ پرست نہ بنائے. وقال الکافرون, اور کافر کہنے لگے. اب ذرا دیکھیے ایک اور کال ان کا, ایک بات سے ہٹتے تھے تو دوسری بات کہنے شروع ہو جاتے تھے. اور کیا کہتے ہیں, ہاذا ساحر کذاب, یہ ساحر ہے سخت جھوٹا ہے, کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا. یہاں وہ ان کی دعوت کو سوچئے گا جو اللہ کے نبی کے رشتے دار بیٹھے تھے اور آپ کی بات سن کے کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر, یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے. دیکھیے دل کے تعصب, ڈٹے رہو یعنی نہیں ہم نے نہیں ان کی ماننی, وہاں بھی بن جاؤ گے تم ان کی باتوں پہ آؤ گے تو طور طریقے چھٹ جائیں گے. اور یہ جو بات ہے نا, یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی, اس میں کیا چھپا ہوا ہے الزام, نہیں ان کا کوئی ذاتی فائدہ, یہ ان کو شوق ہے بڑا بننے کا, یہ ان کو شادی کرنی ہے مکے کی بڑی خوبصورت عورت سے, اور ان کو دولت چاہیے اور ان کو سرداری چاہیے, کوئی اور اندر کوئی باتیں اور ہوتی ہیں, اوپر دین دین کا ڈھکوسلا ہے. یہ انداز تھا. یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی, یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ جو دلوں میں ہوتا ہے نا وہ زبان پہ آ ہی جاتا ہے. اللہ کے نبی کو ساحر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ جو بندہ ان کی دعوت پہ چلتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے, جنون لاحق ہو جاتا ہے, کسی تعلق کے کٹ جانے, کسی نقصان کے پہنچنے کی وہ پرواہ نہیں کرتا. باپ کو بیٹا, بیٹے کو باپ چھوڑتا ہے, بیوی شوہر کو, شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے, ان کو برا نہیں لگتا. ہجرت کی نوبت آ جائے, دامن جھاڑ کر اپنے ملک سے نکل پڑتے ہیں. کاروبار بیٹھتا ہے, ساری برادری بائیکاٹ کرتی, اس کو بھی گوارا کر لیتے. اور تو اور جتنی جسمانی اذیت ان کو دے دو اس سے بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرتا. یہ کیا جنون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہہ دو یہ وہ جنون ہے جو اللہ سب کو دے دے. دیکھیے آپ کو جب ایک دھن سوار ہوتی ہے نا کام کرتے ہوئے تو کٹ بھی لگ جائے انگلی پہ تو آپ کو پرواہ نہیں ہوتی, رات کو بیٹھیں گے تو یاد آئے گا ارے یہاں صبح کٹ لگا تھا. جس کو جنت دکھے اور جس کو جہنم دکھے اس کو کہاں پرواہ ہوگی ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں کی جو اللہ کا دین ہم سے لیتا ہے. اور واللہ ابھی تو ہمارے دین نے ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں, اور اللہ نہ کرے وہ وقت ہماری زندگیوں میں آئے کہ غزوہ موتا کی طرح ہمیں اپنے ہاتھ کٹوانے پڑے اور اپنی جانیں دینی پڑے. بل ہوں فی شک کے من ذکری, اصل بات یہ ہے, اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا, اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں. شک دشمن ہے کوششوں کا. آپ اللہ کے راستے میں دن رات ایک لگے رہیں گے, شرط ایک ہے کہ آپ کے دل میں شک نہ ہو. جس دن آپ کے دل میں شک آئے گا نا اس دعوت سے, اگلے دن اٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا, ایک روپیہ دینا بھی آپ کو مشکل لگے گا, کام کرنا تو دور کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں اصل بات ہے کہ یہ شک کرتے ہیں, اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے. کیا تیرے دینے والے اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھ لے. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں, جاؤ چاہ کے دیکھو کہاں سے اللہ ان کی مدد بھیجتا.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہمارا آج کا جو خلاصہ قرآن کا تھا سیشن وہ کمپلیٹ ہو, بہت ہی خوبصورت ہم نے صحیح صورت پہ اسٹارٹ کیا الحمد للہ, بہت ہی خوبصورت صورت آپ کو کمپلیٹ بھی کیا. تو کیا سیکھا آج آپ لوگوں نے؟ ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت ریمائنڈر تھے نا کہ کیا ہمارا امت مسلمہ کا کیا مقصد کیا ہے, مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے. ہاں جی, صورت آپ کا ہم نے اسٹارٹ ہی کیا تو ایٹ آیا تھا صرف, آج نیکسٹ اس کے ساتھ کریں گے, نیکسٹ روپ کے ساتھ ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, تو کیا مقصد کیا پتا چلا ہمیں؟ بہت ہی خوبصورت تھا کہ امت کو ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جوڑنا, اسلام اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے نا, تو ہم نے اس کے لیے اپنا واسطہ کرنا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہے نا. اگر آج ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ کیا مقصد ہے تو اس مقصد کا بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے, بچوں کو تو دور کی بات ہے, لوگوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ کچھ لوگوں کا کام ہے, ایسے ہی ہے نا. دل سے تعصب ختم کرنا, کیونکہ تعصب ہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے لوگوں کو قرآن کو سے کیا چیز ہے, وہ تعصب ہی ہے نا, انا ہے لوگوں کی, ہے نا بھائی, انا ہے جو اسے دور رکھتی ہے. امت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے بالکل, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو, آج ہمارے ایک ایک بچے کو اگر اس مقصد کا پتہ چل جائے پھر اس پہ کام کرنا شروع کر دیں تو کیسے نہیں ہم اسلام کو پھیلائیں گے نا. اپنی انا اور ایگو کو ختم کرنا ہے بالکل.
کے لیے.
بالکل ان شاء اللہ ہم اپنے ورڈ میننگ کی طرف آپ آ جاتے ہیں. آپ کو گریڈنگ ہے اس کے لیے؟ 149 سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سورہ صافات. اچھا اس میں پہلا ہی دیکھیں 149 میں ہی فستقیم پورا میننگ لکھیں اس کا. پھر فستقیم بس پوچھو ان سے. ٹھیک ہے بہت ماشاء اللہ. اچھا پھر آگے آ جائیں آیا نمبر 153 میں افتفا. آیا 153 میں ہے کیا پسند کیا اس نے. ٹھیک ہے بھائی ماشاء اللہ. کیا اس نے چن لیا پسند کیا. ٹھیک ہے دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کو آپ. سمجھا اس میں استفانی ہے نا. اچھا آگے آ جاتے ہیں آئی نمبر 176 میں دیکھیں المنصورون. المنصورون ایزی سا ہے سب کو آنا چاہیے. المنصورون آئی نمبر 176 مدد کیے جانے دیے گئے نا کیے ہاں مدد دیے گئے. ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. باقی سب بھی نہیں لکھیں گے. ہیلپ ہاں مدد کیے گئے جن کی ہیلپ کی گئی. ٹھیک ہے اچھا پھر آئی نمبر 177 میں دیکھیں 177 میں ہے بساحتہم ان کے میدان میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. ان دا فیلڈ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے کیا ماشاء اللہ. اچھا یسیفون آئی نمبر 180 میں دیکھیں یسیفون بہت ایزی ہے سب کو آنا چاہیے. کوئی اسپیکٹ تھا تو آپ کو دیکھنا بھی نہیں آئے اتنے. یسیفون لکھتے ہیں کون جلدی سے لکھتا ہے آئی نمبر وہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے گڈ بیان کرتے ہیں گڈ ماشاء اللہ. اچھا اب آگے دیکھیں آیا نمبر سورہ صاد آیا نمبر 2 شقاق. یہ بھی ایزی تھا الحمد للہ ایزی ہے. نئی وکیبلری نہیں ہے اس طرح سے آپ کے لیے. مخالفت کو ٹھیک ہے اچھا پھر آپ آ جائیں آیا نمبر 1 آیا نمبر 6 میں آ جائیں ام شو. چلو ٹھیک ہے گڈ. اسی میں لاسٹ ورڈ ہم دیکھ لیتے ہیں یورادو. ٹھیک ہے آپ اس کا ماشاء اللہ امشو کا چیز لکھ رہے ہیں یورادو. یہ لاسٹ ورڈ ہے اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر 6 میں اس پہ کوئی غرض رکھی گئی. ٹھیک ہے وہ جو ارادہ کیا جا رہا ہے ارادہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. ارادہ تو یہ نا کہ جو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. بارکم اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کا الحمد للہ. اس کو پھر ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. آگے ہمارا نیکسٹ سیشن ان شاء اللہ بخاری کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جو بھی ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق دے اور جو بھی اس کی حفاظت کرنے والا بنائے نا ہمیں. آمین. تو قاری کا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگوں نے کتاب الجمعہ فنش کر دیا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم, اب ہم نے چیپٹر سے اسٹارٹ کریں کتاب الخوف, جس میں نماز خوف کا بیان ہے. ٹھیک ہے, حدیث نمبر 524 سے کریں گے نا ہم ان شاء اللہ. ہم نے 524 لاسٹ ٹائم ہم نے فنش کر لیا تھا نا. ٹھیک ہے, 524 سے چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبی محمد. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
اللهم صل على محمد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز خوف کا بیان دیکھیں گے. پیج نمبر ہے 357. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے. تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیجئے گا. دیکھیں, ہر نماز ہے نا, لیکن کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ فرض نماز کا وقت بھی ہوتا ہے لیکن آپ کے دماغ پہ کوئی خوف بھی ہے. وہ دشمن کا خوف ہو سکتا ہے, وہ جنگ کے میدان میں کھڑے ہونے کا خوف ہے, کہیں حادثہ ہو گیا, گاڑی سے نکلنے کا خوف ہے. کوئی ایسے حالات کہ جب آپ پرسکون ہو کر فوکسڈ ہو کر نماز ادا نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, ان حالات میں کیا سیدھی سی بات تھی کہ کہہ دیا جاتا نماز نہ پڑھو. اللہ نے کہہ دیا. ایئرپورٹ پہ ہو تو سیکورٹی کا خوف ہے, باہر پبلک پلیسز میں پڑھے ہو تو لوگ کیا کہیں گے. ہم نے تو 100 قسم کے خوف پھیلے ہوئے نا. خاص طور پہ میں نے اور آپ نے اس ٹاپک کو اس سوچ کے ساتھ سننا ہے کہ نماز جنگ کے حالت میں بھی معاف نہیں, اور نماز نہیں جماعت کی نماز, تو پھر آپ کی میری باقی چیزوں کا کیا حال ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم صرف فکری باتوں کے لیے نہیں پڑھ رہے ان حدیثوں کو, ہم اس میں اسپرچولیٹی بھی لے کر آئیں گے کہ اللہ تو نے اس نماز کے لیے اتنا اہتمام سکھا دیا کہ نماز جنگ کے دوران بھی اس طرح سے پڑھائی جائے گی. اور اس کا ذکر سورت نساء میں ڈیٹیل سے آتا ہے قرآن پاک کی تفسیر کے دوران. تو پہلا باب ہے اس کا, صلاۃ الخوف پہ جنگ نماز پڑھنا. عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فوازینا العدو فتاقفنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه واقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان طائفة التي لم تصلي فجاءوا فرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم رقة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فرقى لنفسه رقة وسجد سجدتين. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی طرف جہاد کے لیے گیا. جب ہم دشمن کے سامنے صف آرا ہوئے, صف آرا کیا, صفے بنا دی, روز بنا دی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹا رہا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہی گروہ کے ساتھ ایک رکوع اور دو سجدے کیے. اس کے بعد جو لوگ اس گروہ کی جگہ چلے گئے جس نے نماز نہیں پڑھی. سمجھے, پوری مسلمان جو فوج تھی وہ دو حصوں میں بٹی.
کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، باقی اپنی اپنی جگہوں پہ پوزیشنز لے کے کھڑے ہو گئے کہ اگر دشمن نے حملہ کیا تو ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھائی، جو رکعت پوری ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، جس گروہ نے پڑھ لی یہ پیچھے واپس چلا گیا. آفت ہو رہی ہے نا، انہوں نے جا کر پوزیشن سنبھالی، شرطے کے بولے نہیں بیچ میں. یہ یاد رکھیے گا، نماز میں اس قسم کی موومنٹ جو ضرورتاً کرنی پڑے کی جا سکتی ہے، شرطے کے بولیں گے نہیں، بولنے سے نماز ٹوٹتی ہے. اب کیا ہوا، وہ جو پیچھے دوسرا گروہ تھا وہ واپس آیا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آگے سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹا رہا. پھر رسول اللہ نے اپنے ہمراہی گروہ کے ساتھ ایک رکوع اور دو سجدے کیے. اس کے بعد یہ لوگ اس گروہ کی جگہ چلے گئے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی. جب وہ آئے تو آپ نے ایک رکوع اور دو سجدے کیے اور سلام پھیر دیا. پھر ان میں سے ہر آدمی کھڑا ہوا اور ایک ایک رکوع اور دو دو سجدے اپنے پورے کیے. سمجھ آئیے بات؟ آپ کہتے ہیں کہ تقریباً 8 سے 10 قسم کی ڈفرینٹ صلاۃ الخوف ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ نجد کے اس طرف آپ گئے تو اس طرح سے پڑھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑھی، آدھے لوگوں نے آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، واپس چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو دوسرے آ گئے. ٹھیک ہے، یہ کھڑے ہو گئے ادھر. اب جب دوسرے آ گئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت پڑھی. اس رکعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا نا، تو کیا ہوا کہ پورے لشکر نے ایک ایک رکعت پڑھی تھی. جو ہی اللہ کے نبی نے سلام پھیرا تو دونوں گروہوں نے پھر ٹرن لے کر، یہ جو کھڑے تھے نا، انہوں نے اپنی پھر دوسری رکعت خود پوری کی، اور یہ جب واپس پیچھے گئے تو انہوں نے آ کر اپنی پہلی پوری کی. اب اس میں کیا ہوا، امام کی بھی دو، مقتدیوں کی بھی دو. یہ سمپل طریقہ ہے. اچھا، کبھی کیا ہوتا تھا، بہت انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے اور واقعی دل خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں نمازیں کتنی کیئرلیس لگتی ہیں، اور جماعت کے ساتھ بھائی کہتے سارے پڑھ لو، جو الگ الگ پڑھ لو، بعد میں پڑھ لینا قسطوں میں. اور بعض دفعہ جنگوں میں تو دوسری جگہ گئے ہوتے تھے، قصر بھی ہو سکتی تھی، لیکن اتنا اہتمام ہو جاتا کہ یہ روب پڑتا تھا دشمنوں پہ، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جسفت ہوتی تھی. بس ایک آپ نے صلاۃ الخوف کیسے پڑھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پیچھے سے ایک گروہ آیا، اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. ٹھیک ہے، ایک رکعت پڑھ کے وہ پیچھے چلے گئے. پھر اس کے بعد دوسرا گروہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں پھیرتے تھے، تو ایک گروہ جو دو رکعت پڑھ جاتا نا، پھر وہ جب سلام پھیرتا تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، تو پہلا گروہ آتا، پھر آپ اس کو دوسری رکعت پڑھا رہے. یعنی اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ہو جاتی، امام کی اور مقتدیوں کی دو دو ہو جاتی. تو اس کے اتنے خوبصورت طریقے ہیں، 8-10 طریقے یہ نماز نبوی جو آپ کو میں نے ریکمینڈ کی، اس میں آپ کو صلاۃ الخوف کے 5-6 طریقے ملیں گے. واقعی دل کو کچھ ہوتا سوچ کے، اتنا سامان بھی اٹھائے. قرآن میں بھی آیت آئے گی، پڑھیں گے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں نے جماعت سے نماز پڑھی، ظہر کی نماز تھی، تو دشمنوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں کتنا اچھا موقع ملا تھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ کر دیتے. تو لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی ایک اور نماز آنے والی ہے کہ جو ان کو اپنے بیوی بچوں مال جان سے بھی پیاری ہے. اشارہ تھا اثر کی طرف، دشمن ادھر بیٹھ کے پلاٹنگ کر رہے ہیں کہ اچھا جو ہی اثر کی نماز کا وقت آئے گا یہ نماز پڑھیں گے، ہم پیچھے سے حملہ کریں گے. اب اللہ کے نبی کو نہیں پتا، تو اللہ کو تو پتا تھا، آپ نے اس سے پہلے یہ حکم دیا. کیا اب آپ نے سب نے نہیں پڑھنی، آدھے پڑھیں گے آدھے پیچھے آدھے بس، پھر وہ کردار کیا تھا. آج آپ صرف اپنے نیچے روڈ پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، شادی ہالوں میں، مالز میں پھرتے مسلمانوں کو سوچیے، ہے یہ کیفیت؟ یعنی آج اگر جس طرح 7-9 رش آورز ہوتے ہیں یا ادھر 3-5 رش آور ہیں، صاف پتہ ہے کہ اسکولوں کے ڈسمسل ٹائم ہے، جاب سے لوگ آتے جاتے ہیں. اگر دن میں 5 بار اٹلانٹا اور دوسرے ملکوں کی شہروں کی روڈ جام ہو جائے، کیوں کہ ہر گاڑی کا رخ مسجد کی طرف ہے، تو کیا یہ پبلسائز میں ہو جائے بات کہ جی دن میں 5 بار یہ لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ لیکن ہم اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو اس کے لیے بہت ضرورت ہے. مجھے اس کا ایک اچھا آئیڈیا لگا، آپ اپنے بچوں کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جس کو حی علی الفلاح کم ٹو سکسیس نام رکھا ہے. تو وہ اس میں ہر اس کا نمبر ایڈ کرتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو نماز کا ریمائنڈر دیا جائے، تو پھر زور وقت پہ وہ میسج دیتے ہیں. یعنی ایک قسم کا کمیونیکیشن گروپ بن گیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو نماز یاد کرانی ہے کہ تم نماز پڑھ لو. اور جن کے اندر الارم لگے ہوتے ہیں وہ تو گھڑبڑا ٹوٹ جاتے ہیں، وہ تو نیند ہی نہیں آتی کیونکہ ان کو پتا کہ ہماری نماز چلی جائے گی. تو نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے. ایک اور طریقہ، صلاۃ الخوف رجالا و رکبانا، پیادہ یعنی پیدل اور سوار ہو کر نماز خوف ادا کرنا. عنہ رضی اللہ عنہ، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان کانوا اکثر من ذلک فلیصلوا قیاما ورکبانا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں اس قدر اضافہ ہے، یعنی اسی حدیث کے آگے ایکسٹرا بات کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دشمن اس سے زیادہ ہو تو پیادہ اور سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھے. شدت قتال کے وقت ایک رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہے بلکہ اشاروں سے ادا کرنا بھی جائز ہے، یعنی بعض دفعہ صرف ایک ایک رکعت بھی پڑی صحابہ نے. بعض دفعہ اپنے گھوڑوں کے اوپر، گھوڑوں کے رخ پہ جدھر جنگیں کرتے تھے ساتھ نماز کی نیت کر لیتے تھے. یہ ون ٹو ون جنگ تھی. انہوں نے یہ لکھا کہ دشمن تھوڑے ہیں تو اس طرح بھی پاسبل، لیکن دشمن اتنا زیادہ ہے کہ یہ پروٹوکول بھی نہیں چل سکتا جو دیکھے، تو جو جہاں بیٹھے ہیں اشاروں سے نماز ضرور پڑھیں گے. پھر ایسی نمازی قوم سے دشمن کیوں نہ ڈرے. پھر آگے دیکھیے گا، صلاۃ الطالب والمطلوبی راکبا و ایماء، تعقب کنندہ اور تعقب شدہ کا سواری پر اشارے سے نماز پڑھنا. تعقب کنندہ کون ہوتا ہے؟ عقب کہتے ہیں ایڑی کو، پیچھے سے عقیبہ یا عقاب بھی اسی سے آتا ہے، جو کسی کا پیچھا کر. تعقب شدہ کون ہے؟ جس کا کو پیچھا کر رہا ہے. تو پھر کس طرح ہوگی؟ اشاروں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے سواری پہ. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب لا یصلین احد الاسر الا فی بنی قریظہ فادرک بعدہم الاسر فی الطریق فقال بعدہم لا نصلی حتی ناتیہا وقال بعدهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يوتف احدا منهم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احزاب سے واپس ہوئے تو ہم سے فرمایا ہر شخص قبیلہ بنو خریظہ میں پہنچ نماز پڑھے. بعض لوگوں کا سر کا وقت راستے ہی میں آ گیا تو انہوں نے کہا ہم جب تک وہاں نہیں پہنچے نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن بعض کہنے لگے کہ ہم ابھی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے کسی پر اظہار ناراضگی نہ کیا. اب یہاں یہ بات تھوڑی سی پڑھیے گا کہ اس بات صحابہ نے رسول اللہ کے اس فرمان کا یہ مطلب لیا کہ راستے میں کسی جگہ پر پڑاؤ کیے، پڑاؤ کس کو کہتے ہیں؟ سٹاپ اوور، رکنا، پڑاؤ کیے بغیر ہم جلدی پہنچے، انہوں نے نماز قضا کی اور اسے سواری پر ہی ادا کر لیا. جبکہ دوسرے صحاب نے آپ کے فرمان کو ظاہر پر محمول کیا، یعنی اس کے ظاہری معنی لیے. محمول کرنا کہتا ہے قیاس کرنا، امیجن کرنا، سوچنا کہ اگر تعمیل حکم میں نماز دیر سے بھی ادا ہوئی تو ہم گناہ گار نہ ہوں گے. چنانچہ فریقین کی نیت درست تھی، اس لیے کوئی بھی قابل ملامت نہ ٹھہرا. اور اگر آج کے دور کے مسلمان وہاں ہوتے، یہ بنو قریظہ کا پیچھا کر رہے تھے. یہ واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ. غزوہ احزاب میں اس کو بہت ڈیٹیل سے ذکر ہے کہ جب غزوہ خندق ہوئی، مختلف طرف سے لوگ آئے، انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایکا کیا، تو اونلی مسلمز کے پاس جو ایک ریسورس تھا وہ مدینہ تھا. تو مدینہ کے اندر جیوز تھے، جیوز نے اللہ کے نبی سے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا عیسا کے مدینہ کی صورت میں کہ اگر باہر سے حملہ ہوگا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اب باہر والوں کو تو اپنے خندق کھود کر باہر روک دیا کیونکہ سٹاپ ہے، لیکن یہ بنو قریظہ مدینہ میں رہتے ہوئے آ کے اندر سے انہوں نے غداری کر دی تھی. تو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا. غزوہ خندق بہت اعصاب شکن جنگ تھی، یعنی ٹینشن اور سٹریس والی جنگ تھی. آپ نے جب اسے ایک مہینے کی جنگ کے بعد جب دشمنوں پہ روب تاری ہو گیا، سب چلے گئے، گھر آئے تو ہتھیار اتارنے لگے تو جبرائیل آ گئے. کہا آپ کیسے ہتھیار اتارے؟ ابھی فرشتوں نے تو نہیں اتارے. کیا ہوا؟ کہ بنو قریظہ کا آپ ذرا مزہ چکھائے. اللہ نے حکم دیا، فوراً اللہ کے نبی نے ایک کال دی. صرف ہم تو تھک جاتے ہیں اتنی جلدی. ایک کال دی کہ تم میں سے کوئی شخص بنو قریظہ کے قلعے، جو وہاں سے اگر چلتے تو مراد تھا کیسے تک پہنچ جائیں گے، کہ عصر کی نماز سے پہلے پہلے وہاں سب پہنچ جائیں. کوئی چون نہیں، کوئی چراغ نہیں، کوئی بہانے نہیں، کوئی تھکے ہوئے نہیں. ایک مہینے کا شخص تھا. قرآن کہتا ہے وہ زلزلو زلزالن شدیدہ، ہلا مارے گئے، کلیجے ناجر پہ آ گئے، کلیجے حلق میں آ گئے، اتنا خوف شرس رہا. اس کے بعد سے چل پڑے. ہم تو پتہ نہیں کیا کیا قراردادے پیش کرتے ہیں، ہم پہ ظلم بہت ہو رہا ہے، ہم اوور برڈن ہو رہے ہیں، ہمیں آج بھی بلا رہے ہیں، کل بھی بلا رہے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں. صحابہ سمے نہ بتانا تھے، لگتا ہے وہ تو ذہن دماغ عقل یوز ہی نہیں کرتے تھے. اور یہی ہوا، سفر تو شروع ہو گیا، کچھ نے کہا نماز کا وقت آگے تو پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ نے کہا نہیں وہاں پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا. دیکھیے دو کنٹرڈکشن والی باتیں نا، آج اس پہ دو مسجدیں بن چکی ہوتی، مینجمنٹ ٹوٹ چکی ہوتی اور معاشرہ گروتھ ہوتی، ایک مسجد سے دو مسجدیں نکل چکی ہوتی. انہوں نے کہا نہیں، اب کچھ نے پڑھی کچھ نے نہیں پڑھی. وہ ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. یاد رکھیے جتنے مرضی مسلم گروہ کام کریں دین کا، نو پرابلم، دین کو نقصان نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برا بھلانا تھے. جب ایک دوسرے کے دین کو، مسلک کو، ایک دوسرے کی شخصیات کو نشانہ بنا کر پھر لوگوں کو ان کے خلاف باتیں کریں ادھر سے ادھر، یہ غلط چیز ہوتی ہے. آپ کو جو سمجھ آتا ہے آپ کر لیجئے، آپ کے سامنے جو پوائنٹ ہے آپ اس کو دیکھیے، لیکن دوسرے کو برا نہ کہیے. تو اب یہاں یہ جو باب ادھر آیا ہے کہ تعاقب جس کا کیا یا کیا جا رہا ہے، تو مراد یہ ہے کہ صحابہ کا لشکر تھا نا، پیچھا کرنے جا رہے ہیں تو سواریوں پہ اشارے سے بھی نماز پڑھ، یعنی یہ انہوں نے جو کیا، ذرا اس پہ بھی غور کیجیے. کچھ نماز کے لیے رکتے تو لیٹ ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا نماز بھی پڑھنی ہے تو تطبیق کیسے کی، یعنی خود ایک جس لائک وہ کہنا چاہیے اس حکم کی امپلیمنٹیشن کیسے کی، کہ چلتے چلتے نماز بھی پڑھ لیتے نہ رکے، وقت پہ پہنچ بھی گئے، نماز بھی نہ قضا ہوئی اور پہنچ بھی وقت پہ گئے. انڈرسٹینڈ کریں تو کیسا ان کا فہم اور فراست تھی. تو بہرحال یہ ایک مختصر سا تعلق تھا صلاۃ الخوف کا، لیکن اس کی مزید ڈیٹیلز آپ پھر نماز نبی میں سے پڑھ سکتے ہیں. اگلا ٹاپک جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے، سال میں دو ہی بار سورت پڑتی ہے لیکن ہر سال بھول جاتا ہے عید آنے تک، تو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو اچھا لگے. چلیے اگلا ٹاپک آج کا دیکھیں گے، کتاب العیدین پیج نمبر 359 ہے. عیدین عید کی جمع، عیدین دو عیدیں، لیکن اس عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عادی ہونا کیا کہتے ہیں؟ عادت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہی چیز، گھوم گھوم کر واپس آنا. عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دن گھوم گھوم کر واپس آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پھر تہوار کے طور پر خوشیوں کے موقع پہ جو دو دن آتے ہیں، جو دو سال کے دن ہیں، اس پہ استعمال ہوتا ہے. الحراب و درق یوم العید، عید کے دن برچھیوں اور ڈھالوں سے جہادی مشق کرنا. اب یہ کیا تھا؟ عربوں کا گیم تھا، وہ برچھیوں سے کھیلتے ہیں. آپ نے کبھی بھی کوئی تاریخی ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ عید کے دن کیا کیا جائے. عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل علی رسول اللہ علیہ وسلم و عندی جاریتانی تغنیانی بغناء بواسن فتجا علی الفراش وحول وجهه ودخل ابو بکر فانتحرنی وقال مزمارۃ الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا. بڑی خوبصورت روایت ہے حضرت عائشہ سے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میرے ہاں دو لڑکیاں یعنی چھوٹی بچیاں نا، یہ دیکھیے یہاں لفظ جاریہ آیا ہے، تو جاریہ سے فوراً ذہن میں لے آئیے آج کے دور میں 5-6 سال کی بچی جو بڑی خوبصورت لگتی ہیں، پھدکتی ہوئی چھوٹی، اچھی اچھی توتلی سی باتیں کرتی ہیں، تو ینگ بالکل ارلی بچیاں تھی. تو دو بچیاں بیٹھی تھی جنگے بواس کے گیت گا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر کر لیٹ گئے. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے تو انہوں نے مجھے ڈانٹا. کون تھے ابو بکر؟ عائشہ کے باپ تھے. تو ڈانٹ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ شیطانی آواز ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف میں فرمایا ان کو چھوڑ دو. پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غافل ہوئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئی. اس روایت کے آخر میں ہے کہ یہ واقعہ عید کے دن ہوا جبکہ حبشی مسجد میں برچھیوں اور ڈھالوں سے جہادی مشقوں میں مصروف تھے. یہ جس گانے بجانے کی دلیل نہیں ہے کیونکہ ایک روایت میں حضرت عائشہ نے وضاحت کی کہ وہ دونوں معروف گلوکارہ ناطس صرف عام لڑکیاں تھیں جو عید کے دن اظہار مسرت کر رہی تھیں اور گا کیا رہی تھیں، یہ پڑھ لیجئے، بغنائی بواس. جنگ بواس ایک جنگ تھی، ان کی بہت طویل عرصہ چلی، تو جہادی نظمیں تھیں. تو کیا پتا چلا کہ عید کے دن کوئی ایسا ترانہ، کوئی نظم، کوئی ایسے نشید جس میں میوزک نہ ہو، جس بات کو بھڑکانے والی کوئی گندی چیز نہ ہو، تو کہی جا سکتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ حضرت ابو بکر کی غیرت دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں ان کو یہ بھی اچھا نہیں لگا. اس لیے یہ جو نشید ہوتے ہیں یا یہ بہت لیس کہہ لیجئے کہ ان کا لیول ہونا چاہیے زندگی میں. بعض وقت میں دیکھا گانے چھڑا کر، پر جب ہم نشید پہ بچوں کو لاتے ہیں تو وہ قرآن نہیں سنتے. تو بس یہ ایک بیچ کا مڈل وے تو بنا لیجئے، لیکن ہر وقت نشید نہ سنتے رہے، یہ چیز ہے. اور خاص طور پہ پھر اگر اس میں عجیب و غریب چیزیں ہوں گی تو. لیکن اس سے پتا کیا چلا کہ عید کے دن خوشی کے اظہار کے طور پر کچھ اس قسم کا اہتمام ہو سکتا ہے. پھر اگلا باب کے العقل یوم الفطر قبل الخروج، عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھانا. عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقض یوم الفطر حتی یاکل تمراتی وفی روایت عنہ قال ویاکلہن وطرا. حضرت انس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن جب تک چند کھجورے نہ لی، یعنی جب تک آپ عید الفطر کے دن چند کھجورے نہ کھا لیتے، نماز کے لیے نہ جاتے، اور انہی میں سے ایک روایت ہے کہ تاک عدد میں کھجورے کھاتے تھے. کیا پتہ چلا کہ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کی چیزیں کھانا پسندیدہ ہے، شربت نوش کرنا بھی صحیح ہے، اگر گھر میں میسر نہ ہو تو راستے میں یا عیدگاہ پہنچ کر کھا پی لے، اس کا ترک متروک ہے، بہتر ہے کہ صاف کھجوروں کو کھائے جائے۔ کیا پتہ چلا کہ عید الفطر کیا ہوتی ہے؟ روزہ رکھنے کا ایک انعام ہوتا ہے نا، 30 یا 29 دن آپ نے صبح اٹھ کر سحری کھائی اور پھر بھوکے رہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اگلے دن تم نماز سے پہلے کھاؤ، سمجھ گیا؟ یعنی ایک تحفہ ہے، تو میٹھی چیز کھانی چاہیے، کھجور ہے تو بہت اچھا ہے، میٹھا ہے کچھ ہے، لیکن یہ کسی روایت میں میں نے نہیں پڑھا کہ وہ سوئیاں ہو اور دودھ والی ہو اور شیر خورما ہو اور اس کے اوپر وہ چینی ڈالی جائے، لیکن یہ ہمارا کلچر ہے، اٹس فائن، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ بچوں کو کہ سوئیاں کھائیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک چاکلیٹ دے دیں، وہ بھی تو میٹھا ہی ہوتا ہے نا، تو آپ ان کو فتوا دے دیں، نہیں سوئیاں کھانا ثواب ہے، چاکلیٹ کھانا حرام ہے، تو آپ اس کو کھجوروں پہ چڑھا ہوا چاکلیٹ دے دیں، وہ چاکلیٹ والی کھجوریں بھی ہوتی ہیں، لیکن باہر آ جا کے کوئی بھی میٹھی چیز کھا سکتے ہیں۔ اچھا یہ سنت ہمیں بڑی یاد ہے، میٹھی سنتیں ہمیں بالکل نہیں بھولتی ہیں۔ اچھا اب اگلی حدیث میں پڑھ لیجیے، اب سوال آپ کے ذہن میں عید الاضحیٰ کا آنا چاہیے، تو عید الاضحیٰ کیا ہے؟ الاکل یوم النہری، عید الاضحیٰ کے دن کھانے کا بیان۔ اچھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں یا بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ چیونچراں کرتے ہیں، کہتے کیا فرق پڑتا ہے، کھا لو میٹھا، یہ ہے وہ ہے، سنت۔ اللہ کے نبی کون تھے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تو سنتوں پہ عمل کرنا ہے ہم نے۔ تو عید الاضحیٰ کے دن ڈفرینٹ بات ہے، عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھا کھانا لازمی ہے اور عید الاضحیٰ سے پہلے نہیں کھاتے تھے۔ کیسے؟ انل براء رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال ان اول ما نبدا به فی یومنا ھذا نصلی ثم نرجیا فننحر فمن فعل فقد اصبح سنتنا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے سنا، آپ نے فرمایا آج کے اس دن میں پہلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، پھر واپس جا کر قربانی کریں گے، تو جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا۔ امام بخاری اس حدیث پر جو باب باندھتے ہیں وہ کہہ کہ مسلمانوں کے لیے عید کے دن پہلی سنت کا بیان۔ امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، رسول اللہ عید الاضحیٰ کے دن واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت تناول فرماتے تھے۔ اب آپ دیکھیے دونوں کی حکمت، عید الفطر چونکہ روزوں کے بعد آتی ہے اس لیے کہا کہ تحفے میں کھا لو، ڈفرینٹ لگے گا نا اتنے دن کے بعد اس وقت صبح کھانا۔ دوسری ایک اور وجہ بھی ہے، عید الفطر نسبتاً دیر سے بڑھتے تھے، یعنی خوب سورج کھل جاتا، آج کی زبان میں آپ کہہ لیجئے کہ 9-10 بج جائیں تو اس وقت آپ پڑھتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ جو ہے نا سن رائز کے فوراً بعد اس کی نماز ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ ایک وجہ اتنی صبح ارلی، بالکل فجر کے فوراً بعد کا وقت تھا، کیوں؟ اس جا کے قربانی کرنی ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں پاکستان میں کتنا کام ہوتا ہے لوگوں کو، تو جو لوگ جلدی جلدی کر لیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے پھر عید الاضحیٰ کے لیے پہلے نہیں کھاتے تھے۔ دوسری بات ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم قربانیاں کرتے ہیں، تو قربانی کا گوشت خود کھانا اچھا ہے نا، تو پھر قربانی کے گوشت سے ایک قسم کا روزہ افطار کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اب اس میں بہت سارے سوال آپ کے ذہنوں میں اٹھنے چاہیے اور اٹھتے بھی ہوں گے، اور وہ کیا ہے کہ جی قربانی یہاں نہیں کی، سن میں کی، وہ بعد میں کریں گے، جو بیسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا اپنا بکرا آج نہیں ہونا، کل ہے تو کل تک تو روزہ نہیں رکھیں گے، کسی دوست کا ہے تو کیسے گوشت لے لے، کچھ نہیں ہے، لیکن وٹ ایور بیسٹ یو کین ڈو اٹ۔ سنا طریقہ تو یہی ہے کہ عید کے بعد عید کے گوشت سے ہی قربانی کی جائے، لیکن قصائی صاحب نہیں ملے اب کیا کریں گے آپ؟ تو پھر جو بھی ملے، لیکن کم از کم یہ تو مان سکتے ہیں نا کہ نماز سے پہلے پھر کچھ نہیں کھانا۔ تو پھر بچوں کو بھی اسی کی عادت ڈالیے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ بعد الصلاۃ فقال من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک ومن نسک قبل الصلاۃ فانه قبل الصلاۃ ولا نسک له۔ ابو برتہ بن یار خال البرائی یا رسول اللہ فانی نسکت شاتی قبل الصلاۃ وعرفت ان اليوم یوم اکل وشربی واحببت ان تكون شاتی اول شات تذبح فی بیتی فذبحت شاتی وتغدیت قبل ان آتی الصلاۃ فقال شاتک شات لحم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن عندنا اناقا لنا جزعۃ احب الی من شاتین فتجزینی قال نعم ولن تجزی عن احد بعدک۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کی کہ آپ نے عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، تو کہا جو شخص ہمارے جیسی نماز پڑھے اور ہم جیسی قربانی کرے، کیا مطلب سیم طریقہ ہو، تو اس کا فریضہ پورا ہو گیا، اور جس نے نماز سے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہونے کی بنا پر قربانی نہیں ہے۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر قربانی کر لی تو قربانی نہیں ہے، وہ پھر ایک عام صدقہ ہے۔ اس پر حضرت براء رضی اللہ عنہ کے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے تو اپنی بکری نماز سے پہلے ہی ذبح کر دی۔ انہوں نے سوچا ہوگا بعد میں زکوۃ نہیں ملے گا، یا نیکی کا کوئی شوق تھا کثرت سے کرنے کا، کیونکہ میں نے سمجھا کہ آ چکے کھانے پینے کا دن ہے، اس لیے میری خواہش تھی کہ سب سے پہلے میرے ہی گھر میں بکری ذبح کی جائے۔ اس بنا پر میں نے اپنی بکری ذبح کر دی، نماز کے لیے آنے سے پہلے کچھ ناشتہ بھی کر لیا، لگتا فجر کے بعد شروع ہو گئے ہوں گے پکانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا تمہاری بکری تو صرف گوشت کی بکری ٹھہری، یعنی گوشت کھا لیا تم نے، قربانی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے پاس ایک بھیڑ کا بچہ ہے جو مجھے دو بکریوں سے زیادہ عزیز ہے، تو کیا وہ میری طرف سے کافی ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تمہارے سوا کسی اور ہوگا۔ اب اس میں سمجھیے گا کہ قربانی کا جانور کم سے کم دو دانت والا ہونا چاہیے۔ یہ بچہ چھوٹا تھا، اب یہ بیچارہ پہلے کر چکا تھا، تو آپ نے کہا چلو چھوٹا بچہ کر دو، اگر ادر وائز صرف خالی وہ بچہ تم کرتے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ صرف ان کے لیے خاص تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ دین انسان کے پاکیزہ جذبات کا نام نہیں، بلکہ اس کے لیے منزل من اللہ ہونا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے کیا فرق پڑتا ہے، آپ عقل سے پوچھیے۔ جو لوگ آج دین کے نام پہ نئے نئے کام کرتے ہیں نا، پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، فرق کیا پڑتا ہے، حرج کیا ہے، کس کا دل ٹوٹا، کس کی ہوا، چلو بھائی ثواب بھی ہوا نا، اللہ کے لیے کیا، کوئی بھی قرآن پڑھو کہتے چلو قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں نا، چلو جی کسی کو کھانا ہی تو مل رہا ہے، اچھا قبروں پہ لنگر کھولا، پھر کیا غریب بھوکے تو نہیں، فرق پڑتا ہے، یہ فرق پڑتا ہے کہ جو اللہ نے نہیں کہا وہ نہیں مانا۔ اب کوئی اذان سے پہلے نماز پڑھ لے، رکوع سے پہلے سجدے کر لے، ایک رکوع کی جگہ دو رکوع کر لے، تو نہیں بات بنے گی نا۔ تو زندگی کے سارے طریقوں میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فالو کرنا ہے، یہ مراد ہے۔ الخروج الى مصلى بغیر منبر، عیدگاہ میں منبر کے بغیر جانا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر ولدها الى المصلى فاول شيء یبدا به الصلاۃ ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويامرهم فان كان يريد ان يقطع باسنت قطعه او یامر بشین امر به ثم ینصرف قال ابو سعید رضی اللہ عنہ فلم یزل الناس علی ذلک حتی خرجت مع مروان وهو امیر المدینة فی ادخا او فر فلما اتینا المصلی اذا منبر بناه کثیر بن سلط فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبست بثوبه فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما علم والله خير مما لا علم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبلا رواه البخاری۔ طویل روایت ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تو پہلے جو کام کرتے وہ نماز ہوتی، اس سے فراغت کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے۔ اب نوٹ کیجیے، پہلے کیا کام ہے؟ عیدگاہ جانا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھتے، اس کے بعد فراغت کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، تب آپ انہیں نصیحت اور تربیت اور اچھی باتوں کا حکم دیتے۔ کیا پتہ چلا؟ جمعے کی نماز سے عید کی نماز کا ڈفرنس، جمعے میں خطبہ پہلے نماز بعد میں، عید کی نماز میں نماز پہلے خطبہ بعد میں، فرق کیا پڑتا ہے؟ کیا حرج ہے؟ یہ حرج ہے کہ سلو کمار آئی تم وہ نہیں اتر لی۔ پھر کیا کرتے؟ پھر اگر کوئی لشکر بھیجنا چاہتے تو اسے تیار کرتے، یا جس کام کا حکم کرنا چاہتے حکم دے دیتے، پھر واپس گھر لوٹ آتے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی لوگ ایسا ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ میں مروان کے ساتھ عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں گیا، وہ اس وقت مدینہ کا حاکم تھا، تو جب ہم عیدگاہ پہنچے تو وہاں ایک ممبر رکھا ہوا تھا جو کثیر بن سلط نے تیار کیا تھا۔ مروان نے اچانک چاہا کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس پر چڑھے تو میں نے اس کا کپڑا پکڑ کر کھینچا. دیکھیے ذرا کتنی واضح روایت ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ دینے کی کوشش کر لی, لیکن اس نے مجھے جھٹک دیا اور ممبر پر چڑھ گیا. پھر اس نے نماز سے پہلے خطبہ دے دیا تو میں نے اس سے کہا, اللہ کی قسم تم لوگوں نے سنت نبوی کو بدل دیا. اس نے کہا, جناب ابو سعید خدری وہ بات جاتی رہی جو تم جانتے ہو. میں نے جواباً کہا, اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اس سے کہیں بہتر ہے جسے میں نہیں جانتا. اس پر مہروان بولنے لگے, بات دراصل یہ ہے کہ لوگ ہمارے خطبے کے لیے نماز کے بعد نہیں بیٹھتے, لہٰذا میں نے خطبے کو نماز سے پہلے کروا دیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے نا, جو ایک صحیح حدیث کے مقابلے پہ کیا گیا, اللہ کے نبی کے عمل کے مقابلے پہ گیا. اب بعض لوگ آج بھی, یعنی آپ کے میرے لیے ایک بہت سمپل کرائیٹیرین بن گیا, کہاں نماز پڑھیں کہاں نہ پڑھیں, کس مسجد میں جائیں عید کی نماز پڑھنی کس میں نہیں. پہلی بات ہے, عید کی نماز کھلی جگہ پہ جانا چاہیے, کوئی ہال کوئی اوپن ایئر. مسجدوں میں نماز مجبوری کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے, یہ ایک حکم ہے, تبھی تو وہ عورتیں بھی جائیں گی نا جو نہیں جا سکتی مسجد میں بھی, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ مہروان نے یہ تبدیلی اپنے اجتہاد سے کی تھی, اپنے وقت کے حاکم تھے, انہوں نے یہ کر لی جو نس کے مقابلے میں ہونے کی بنا پہ عمل کے قابل نہیں تھی. حضرت ابو سعید نے جب اس کا نوٹس لیا اسے یہ معلوم ہوا کہ اگر حکمران کسی بہتر کام پر موافقت نہ دیں تو خلاف اولا کام کو عمل میں لانا جائز ہے. کیا پتہ چلا کہ یہ ان کا ذاتی عمل تھا, قرآن سننے سے اس کا تعلق نہیں تھا. تو آج اگر کسی مسجد میں کہیں بھی اگر خطبہ پہلے اور نماز بعد میں پڑھی جائے گی تو وہ درست طریقہ نہیں ہوگا, یہ مراد ہے. اور اگر حکمران کوئی اچھا کام نہ کریں تو پھر ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, ان کو صحیح بات کی نصیحت کی جا سکتی ہے. عید کے دن چلنے کے لیے ایک بڑا خوبصورت ادب ہے, المشی و رکوب الی العید و صلاۃ قبل الخطبۃ. عید کے لیے پیدل یا سوار ہو کر جانا اور خطبے سے پہلے نماز ادا کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ و جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہم قال لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ نہ عید الفطر کی اذان ہوتی تھی اور نہ ہی عید الاضحی کی. بات نوٹ کیجیے کہ عید کی نماز سے پہلے نہ تو نفل ہے اور نہ اذان ہے, ٹھیک ہے, اور نہ خطبہ. خطبہ بھی بات میں ہے, نفل بھی پڑھنے بھی نہیں ہے اور اذان تو ہوتی نہیں ہے. اس روایت میں نہ پیدل چلنے کا ذکر ہے نہ سواری پر جانے کی ممانعت ہے, جس سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ دونوں طرح عید کا جانا درست ہے, اگرچہ پیدل جانے میں زیادہ ثواب ہے. خطبے سے پہلے نماز کا ہونا اوپر کے باب سے ثابت ہو چکا, یہ بات پتہ چل گئی. اب کیا سمجھ آ گئی کہ جا سکے, لیکن اگر تھوڑی دور گاڑی کھڑی کر کے سنت پہ عمل کریں کہ پیدل عید کا تک پہنچے تو بہتر ہے. اور میرا خیال ہے جب اتنے بڑے لوگوں کے مجمع ہوتے ہیں تو گاڑیاں دور ہی کھڑی کی جاتی ہیں, رائٹ. اب نماز عید کے بعد خطبہ, الخطبہ تو بعد العید, اب وہ کیسا ہونا چاہیے, یہ کیا ہوتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال شہدت العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم فکلہم کانوا یصلون قبل الخطبۃ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا میں نے عید کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر, عمر, عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ پڑھی. یہ سب حضرات خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھتے تھے. بات واضح ہے. فضل الایام فی ایام تشریف, بڑی عید کے بعد کے تین دن. اچھا ہم کیا کہتے ہیں, آج عید, کل ٹرو, پھر مرو, پھر کوئی اور بھی ایک نام ہوتا ہے. یہ ٹرو مرو شروع جو ہوتے ہیں نا, یہ ایام تشریف ہوتے ہیں. وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما العمل فی ایام افضل منها فی هذا العشر قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرج بشيء. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی اور دن میں عبادت ان دس دنوں میں عبادت کرنے سے افضل نہیں ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جہاد بھی نہیں. آپ یہاں سے نوٹ کریں کہ صحابہ جہاد کو کتنی بڑی نیکی سمجھتے تھے. ہم ہوتے تو ہم اس کی جگہ کوئی اور نیکی کا نام لیتے جو ہمیں آسان لگتی ہے, عمرہ کرنا یا حج کرنا. ہاں نہیں, ہاں جہاد بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں. ہاں وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے پھر کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹے بلکہ اپنی جان مال قربان کرتے. لیکن آج ہمارے ہاں یہ دن کیسے گزرتے ہیں, غفلت کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ اس کی عبادت کی فضیلت ہے, جو حج پہ گیا وہ تو وہاں وہ منا اور مزدلفہ کے جگہوں پہ کرے گا, لیکن عام طور پہ بھی انسان کو عمل کرنا چاہیے. تو عید کی خوشی اپنی جگہ, لیکن اس کو اللہ کی نافرمانی بنانا چاہیے. بعض جگہ پورے رمضان کی نیکیوں کو لوگ صرف عید کی پارٹیوں میں ضائع کر دیتے ہیں. بعض لوگ یہ رمضان کے آخری دنوں میں ایسے ایسے ٹکٹ سیل کرنے شروع ہو جاتے ہیں جس میں فن کے نام پہ گناہ گاریاں ہوتی ہیں اور وہ عید کی پارٹیوں کے نام پہ ہوتی ہیں. تو نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب جاتے ہوئے عید کی طرف پڑھیں کیا, التکبیر ایام منا اذا و اذا غدا الى عرفات. ایام منا, منا کے وہ دن ہوتے ہیں نا اصل میں, وہی ایام منا و اذا غدا الى عرفات. ایام منا اور میدان عرفات میں جاتے ہوئے تکبیریں کہنا. عن انس رضی اللہ عنہ انہ سئل عن التلبیہ کیف کنتم تصنعون مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان یلبی الملبی لا ینکر علیہ و یکبر المکبر فلا ینکر علیہ. کتنے خوبصورت لفظ ہیں. اب اگر آپ یہ لفظ دیکھیں نا, صرف ایک, یہ یلبی کیا ہے؟ اس لفظ کا صرف یلبی کہنا کا لفظ اردو میں ایک ترجمہ بتا کیا ہے؟ وہ لفظ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے, اور عربی میں صرف ایک لفظ ہے یلبی. ملبی کون ہے؟ لبیک کہنے والا. ٹھیک ہے, تو کیا روایت ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے ان سے لبیک کہنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کس طرح کرتے تھے, تو انہوں نے جواب دیا کہ لبیک کہنے والا لبیک کہتا, اسے منع نہ کیا جاتا, اور اسی طرح تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا, تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا. تکبیریں کون سی ہوتی ہیں؟ جو عید کی عموماً پڑھی جاتی ہیں. کوئی لبیک اللہم لبیک کہہ لے, یا کوئی اگر سبحان اللہ الحمدہ اور جو بھی معروف تکبیرات ہیں وہ کہے تو کوئی حرج نہیں. اور عید عین کی جو روح کیا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو. ٹھیک ہے, فسبح بسم ربک الاعلی, اللہ کی کبریائی اس کی عظمت ہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یام حج میں تلبیہ ترک کر دیا جائے, بلکہ تلبیہ بھی کہیں اور تکبیریں بھی کہیں. پھر النحر والذبح بالمصلی یوم النحر, قربانی کے دن عیدگاہ میں اونٹ یا کوئی جانور ذبح کرنا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہر او یذبح بالمصلی. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ یا کسی اور جانور کی قربانی عیدگاہ میں کرتے تھے. پتہ چلا کہ عیدگاہ جہاں نماز پڑھی پھر اسی کے پاس بعد میں قربانیاں ہوں گی, یہ مسنون ہے. لیکن ظاہر کی اجازت نہ ہو تو پھر آپ ہر جگہ تو نہیں کریں گے, جو کر سکے وہ کر لیں. اب بس عید کی نماز پڑھ لی, کوئی ہو گیا, واپس کب آئیں گے؟ من خالف الطریق اذا رجع یوم العید, عید کی واپسی پر راستہ بدل لینا. کیوں بھائی؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مل سکیں. عید کے دن ملنا جلنا پسندیدہ ہے. فرمایا عن جابر رضی اللہ عنہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق. حضرت جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تو راستہ تبدیل کرتے, ایک راستے سے جاتے تو واپسی کے وقت دوسرے راستے کو اختیار کرتے. تو ہر طرف اسلام کی شوکت کا اظہار ہوتا, قدم پڑتے وہاں نقطے گواہی دیں گے وہ جگہ, اور ساتھ ہی خاص طور پہ دوسروں کے ساتھ پھر محبت کا اظہار ہوگا. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا فی امر الحبشہ تقدم وزاد فی خاضی روایتی فزجرہم عمرو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہم امنن بنی عرفیدتا. حلاشہ کی حبشیوں سے متعلقہ روایت جو پہلے گزری, یہاں اس میں اتنا اضافہ ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا جب حضرت عمر نے ان کو جھڑکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں رہنے دو اے بنی عرفیدہ, آرام اور سکون سے کھیلو. تو کیا پتہ چلا, امام بخاری نے جو باب باندھا ہے کہ اگر کسی کو باجماعت عید نہ ملے تو دو رکعت پڑھ لے, کیونکہ اس روایت کے مطابق ایام عید کا تقاضا ہے کہ نماز باجماعت پڑھی جائے, رہ جائے تو الگ سے پڑھی جائے. اور یہ سارے مسائل بھی روزوں کے مسائل, وہ آپ انشاءاللہ جب اپنے کورس میں پڑھیں گے دل و جنہ کورس کا وہ حصہ ہے, تو اس کا آخری ٹاپک جو ہے وہ عید کے مسائل ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے کتنی چیزوں کو پڑھا, اس میں آخری چیز جو ہم پڑھی ہے وہ عید کے مسائل ہیں. اس کو دیکھ کر تو دل کر رہا ہے کہ جلدی سے عید آ جائے.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہم نے اپنا بخاری کا سیشن کمپلیٹ کیا, بہت ہی خوبصورت. امید ہے آواز آ رہی ہے آپ سب کو. الحمد للہ. شرح صدر بھی ہونا کتنی ساری چیزیں ریمائنڈر ہو گیا الحمد للہ. ابھی ہمارے حج کے بھی ایام آ رہے ہیں پاس ہی, تو الحمد للہ ہمیں بہت اچھے ریمائنڈر بھی مل گئے نا. کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری اس طرح سے نہیں ان پہ رہتا, تو الحمد للہ بہت اچھا ہمارا آج ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, تو ایک ساری ریکیپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, عید آنے والی بھی الحمد للہ تعالیٰ خیریت رکھے سب طرح. اچھا چلے, حدیث نمبر 527 سے ہم نے 524 سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے کیا پڑھا, نماز خوف. ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ کتنا زیادہ آپ کو بھی ہو رہا ہوگا فیل کے, دیکھیں کتنی امپورٹینس ہے نا نماز کی, کہ کہاں تو اللہ تعالیٰ والا نے جنگ میں بھی, وہ بھی بار جماعت نماز کی. تو ابھی آج ہم اپنی مسجدوں کے حال دیکھیں, اسپیشلی فجر اور عشاء میں اتنے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, تو کتنی ضرورت ہے اس کو بتانے کی. اس سے ہمیں اہمیت بھی تو پتہ چلتی ہے نا, اللہ تعالیٰ سمپلی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ اتنی مشکل میں چلو نماز نہ پڑھو, لیکن اس کی اہمیت ہے نا, تو اس کا بھی پھر آپ نے اس کا دیکھا کہ کتنے طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے نماز. جو جاتا ہم نے جو پڑھا وہ کیا طریقہ تھا, چھ مطلب ڈفرینٹ روایتوں سے ملتا ہے, تقریباً 17 بھی ہیں لیکن بنیادی طور پر پھر وہ 6 یا 7 ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے کہ امام جو ہے, جو ہم نے طریقہ پڑھا جو سمپل تھا بہت, کہ وہ 2 رکعت پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ان میں ایک گروپ جو پیچھے ہے وہ 1 رکعت ایٹ اے ٹائم پڑھے گا, اور دوسرا جو ہے وہ اپنا لے کے ویپنز لے کے وہ حفاظت بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, دوسرے والا 1 رکعت پڑھ کے حالات کے مطابق. ٹھیک ہے, کہ اگر بہت زیادہ تو پھر اس میں یہ کہ امام کی دونوں ہوگی لیکن پیچھے والے بھی اس کو 2-2 ہی کریں گے, لیکن وہ باری باری ایٹ اے ٹائم میں. ٹھیک ہے نا, سو ہمارے لیے فلاح جس پر دعوت, بالکل وہ دل خون کے آنسر ہوتے ہیں نا دیکھتے, کہ ان کو اصل میں اہمیت کا پتہ نہیں ہے نا, کہ وہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے نا, اگر ان کو پتا ہو تو وہ کرال کرتے ہوئے جائیں مسجد کی طرف, ان کو پتا ہو رات کی نماز کی. اسپیشلی جس نے دیکھا نا کہ صبح کی اور رات کی جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو پوری رات کے قیام کا ثواب ہے, تو کتنی بڑی فضیلت ہے. اور آ کے نماز پڑھ کے فجر کی سو گئے, عشاء کی, اور پھر فجر کی پڑھنے کے لیے چلے گئے, حالانکہ سوئے ہیں لیکن جو ثواب ہے وہ پوری رات قیام کا ثواب ہے. تو اسپیشلی یہ 2 نمازیں ہی زیادہ جو ہے وہ مس ہوتی ہیں لوگوں کی بعض جماعت, تو اس لیے اس کی ہمیں لوگوں کو انشاءاللہ خود بھی عمل کرنے کی, اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کو, بچوں کو, بھائیوں کو, سب کو اس کی زیادہ سے زیادہ ہم رغبت دلائیں نا. اس طرح کی حدیث اگر ہم کو سنائیں گے تو پھر رغبت ملتی ہے نا. تو پھر اگر اگلی والی حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اگر حالات اس طرح سے بھی ہیں تو سوار ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں, صرف 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں نا. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کہ ہمارے دین میں کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی ہوئی ہے نا, اس میں کوئی اس طرح کا نہیں کر دیا, ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں بنا دیا, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی اتنی ساری ہمیں دی ہوئی ہے سبحان اللہ. وہ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر جو 526 تھی, اس میں ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ غزوہ جو تھا بنو قریظہ کا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ مطلب حکم کیا تھا کہ آپ لوگ وہاں پہنچے رکے بغیر. تو کچھ لوگوں نے نماز ادا کر لی, عصر کا ٹائم تھا ہے نا, تو کچھ نے نہیں کی. تو دیکھیں انہوں نے پھر اختلاف نہیں کیا اس بات پہ نا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, تو اس کا مطلب کہ دونوں طریقے سے کیا جا سکتا ہے نا. تو ابھی بھی آپ نے کچھ مساجد میں دیکھا ہوگا کہ عصر کی نماز جو ہے وہ جلدی کر لیتے ہیں, کچھ جو تھوڑا سا ٹائم اس طرح کر کے رکھ لیتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو دوسروں کو غلط کہنے لگتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, جس پہ آپ کا دن مانتا ہے اس کو کریں, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سے کیا تو ہمیں دوسرے کو پھر غلط نہیں کہنا نا. اس پہ اصل ہمارے لیے سبق کی یہ بات ہے کہ ٹالرنس, ہمارا دین جو ہے وہ ٹالرنس سکھاتا ہے, انفارچونیٹلی جو ہمارے اندر ابھی ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد عیدین کی نماز کا ہم نے پڑھا. عید کی نماز کا پہلی جو ہم نے حدیث کی اس پہ کیا پڑھا, دیکھا کہ عید کے دن چھوٹے تھوڑا سا اس کا ہے اجازت ہے کہ خوشی میں جیسے بچے آپس میں کر لیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پھر اس دن میوزک کا, پھر بس عید کا دن ہے. تو اس سے لوگوں نے کیا مطلب لیا انفارچونیٹلی کہ بس عید کا دن ہے, عید کے فنکشن ہوتے ہیں تو بس میوزک بھی اس میں رکھ لیں. از اٹ الاؤڈ, ایسے ہم کر سکتے ہیں؟ کے میوزک کی پھر ہم میوزک بینڈ کو بلا لیں اور ان کے نہیں نا, تو نیکی کرنا آسان ہے تو نیکی کو سنبھالنا سبحان اللہ. پورا مہینہ ہم رمضان کا کرتے ہیں, ایون چاند رات پہ ہم یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو ساری نیکیاں ہم ضائع کر لیتے ہیں اپنی. اس کی بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر خود ہمیں پتا ہے تو اب پھر ہم نے وہ کہنا کہ گونگے شیطان پہ نہیں بننا, ہم نے لوگوں کو اپنی ریزینٹمنٹ شو کرنی ہے. رائٹ, بہت کامن ہو گیا نا آج کل یہ بالکل. تو اس پہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم نہیں کرتے تو ہم چپ رہیں, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ریزینٹمنٹ ضرور شو کریں ہم کو, پھر اسی طرح آہستہ آہستہ کم ہوگا نا. جشن آزادی کے نام پہ بالکل اللہ, بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سب کو, ہمیں قرآن اور سنت کے پہ عمل کرنے والا بنائیں. کہ مطلب آپ اپنے اسپیشلی ان ملکوں میں رہتے ہو, آپ اپنے اس کے اندر لوگوں کو کیا میسج دیتے ہیں, پھر جب آپ یہ میوزک اور یہ کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ وہ ایک دن وہ سارا کچھ جائز ہو کے ہوتے ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب ہمارے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کوٹس ان کے پاس نالج نہیں ہے نا. اب جس نے کسی نے یہ حدیث سنی وہ اس کو اس طرح سے کوٹ کر دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اس دن کریں گے, تو بس وہ پھر خود اس کی تحقیق نہیں کریں گے, خود اس کو پڑھیں گے نہیں, اور اس کو بس آگے پھر اس کو ڈائلوٹ ہوتے ہوتے ہم اس کو یہاں تک پہنچا دیتے ہیں نعوذ باللہ, کہ ہم اس دن بجائے اللہ کی رحمت کے ہم اللہ تعالیٰ سے سزا کے مستحق ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے. عید کے دن خوب گانا بجانا, نیو موویز, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے. اچھا, اس کے بعد ہم جلدی سے کر لیتے ہیں کہ عید الفطر کی سنت کیا ہے. شروع سے جلدی سے اسٹیپ بتائیں کہ پہلا کیا عید الفطر کی جو ہم نے آج حدیث کے پڑھا کے حساب سے پڑھا اس میں کیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہمیں کیا سنت ہے, جو بہت امپورٹنٹ ہے. عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانی ہے, ٹھیک ہے. اور مسجد یہ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھائی ہے ساتھ, وہ بھی مختلف طریقہ, لیکن کوئی بھی چیز میٹھی وہ کھائی جائے, ٹھیک ہے. I feel sad that lack of courage to go convey at national level. اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف کرے, لیکن کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس کو مطلب لیس سجا تو یہ کہ ہم دل میں برا سمجھے, پہلے تو اس کو ہاتھ سے روکے زبان سے پھر دل میں ایٹ لیسٹ, لیکن ہمیں اپنی وی شوڈ شو دیم آور ریزینٹمنٹ بینگ پارٹ آف کمیونٹی. ان شاء اللہ میرا اس بات پہ یقین ہے کہ ہم اس چیز کو پھر کم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ارد گرد اپنے لوگوں کو بچائے اللہ تعالیٰ ہم, کیونکہ دین کا کام ٹیم میں کرنا آسان ہوتا ہے. پہلے ہم اپنے ساتھ ایک ٹیم کو تیار کریں آہستہ آہستہ لوگوں کو, تو پھر ہم اس کو کر سکتے ہیں. ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ان شاء اللہ, ایٹ لیسٹ جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے, ٹھیک ہے. اور نماز کا بیسٹ پلیس کیا ہے نماز کے لیے, جلدی سے کوئک سا, ہمارے پاس ٹائم ایک یا دو منٹ ہے. اچھا, ہم نے میٹھا کھایا, نماز کے لیے جانا عید گاہ کا کیا جائے کھلی جگہ ہے نا, تاکہ سارے لوگ جا سکیں, جنہوں نے عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی وہاں پہ جا سکیں. تو یہ بھی چیز کم ہوتی جا رہی ہے, لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہیں چیزیں. تو جتنا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان احادیث کو ہم عام کریں نا, کہ مسجد میں پھر لمیٹڈ ہو جاتے ہیں نا, کچھ لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ نماز نہیں پڑھنی, اور پھر اوپن کیس یہ کہ آپ اپنے کمیونٹی میں مسلم اسٹرینتھ شو کرتے ہیں اپنے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور پھر یہ کہ عید کی اور جمعہ کی نماز میں فرق کیا ہے, ہم ابھی عید الفطر کی بات کریں, ٹھیک ہے. عید الفطر کی ہم کہہ رہے تھے کہ پھر ہم ان جنرل کر لیتے ہیں کہ پھر نماز میں اس میں فرق کیا ہے. اور پھر یہ ایک اور سننا تھی کہ جاتے ہوئے ہم نے تکبیریں پڑھتے جانا ہے, ٹھیک ہے. لبے جو بڑی عید پہ پھر وہ ہے کہ وہ لبے کلام لگے اتروائز تکبیر آتے, ٹھیک ہے. اور جمعہ میں فرق یہ ہے کہ اس میں نماز پہلے اور خطبہ بعد میں, ٹھیک ہے. جمعہ میں خطبہ پہلے ہوگا اور اس میں وہ بعد میں, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ یہ بھی سننا تھا کہ ہم راستہ بدل کے ایک راستے سے جائیں تو دوسرے راستے سے واپس آئیں, تاکہ اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ جتنے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ دوسرا یہ کہ وہ زمین کے ٹکڑے جہاں پہ ہم تکبیرات پڑھتے جا رہے ہیں وہ بھی ہماری گواہی دیں گے. ہمارے ہم نے بھی پڑھا تھا نا کہ ہم مقدم ہوا سارا ان کے ہم اپنا ساتھ چھوڑتے جائیں گے, ہے نا. تو یہ بھی اس سے حکمت ملتی ہے کہ راستہ بدل کے جایا جائے. اور پھر ہم نے وہ کیا کہ اگر جو عید الاضحیٰ ہے اس میں یہ کہ کھانا ہم نے بعد میں کھانا ہے نماز کے بعد, اور قربانی جو ہے وہ نماز سے پہلے کی جا سکتی ہے. نہیں، یہ بھی سنت ہے کہ وہ پھر قربانی نہیں ہے نا، تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی ان ملکوں میں رہتے ہو ہم، کئی دفعہ ہوتا ہے نا کسی ایک جگہ پہ آرڈر دے دیتے ہیں، تو یہ ایون ہمارے یہاں پہ ہوا بھی تھا، بعد میں پتا چلا کہ وہ قربانی نماز سے پہلے ہوگی ہے، ایک رات پہلے کر دیں تو وہ قربانی نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم لوگ آرڈر دیتے ہیں نا یہاں پہ جب ہم رہتے ہیں کئی جگہوں پہ تو وہ کہا کہ آپ کے ہے کہ آپ جا کے خود کرتے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ آپ کہہ دیتے ہیں ان کو کہ آپ ہمارے لیے کر دیں، تو پھر اس میک شیور کہ وہ نماز کے بعد قربانی ہو، دین اٹ ول بی کاؤنٹڈ، ٹھیک ہے؟ اٹس ناٹ سمپل تھنگ کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں اس کو بدل سکتے، ٹھیک ہے نا؟ چلے ان شاء اللہ. اور پھر دوسری ایک اور دیکھ لیں کہ پیدل جانا ہے نا اگر، تو اس کی اس سنت کو بھی ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا دور کر کے ہم اس سنت پہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے لیکن وہ سنت ہے، تو اس سے بھی اوبیسلی جو کام ہم سنت کے مطابق کریں گے تو اس کو بھی ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دور پار کر کے تو چلے جائیں، واک کر کے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ان شاء اللہ میرا خیال ہے کہ ہم نے سارا کچھ کور کر لیا. اور پھر دیکھیں ایام جو حج کے ایام کی جو 10 دن تھی ان میں ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے ہم نے ان کا بیسٹ ان کو ہم نے کرنا ہے، اویل کی ہر جو عبادت سے وہ مستحب ہے ان دنوں کی عبادت ہے نا، ایون جہاد سے بھی الگ کہ وہ کوئی شہید نہیں ہو جاتا. تو ہم انشاءاللہ یہ دن آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں پھر سے ریمائنڈر مل گیا، ابھی سے ہم اس کی تیاری کریں کہ ہم نے ان اپنے 10 دنوں کو کس طرح سے بہترین اس کا استعمال کرنا ہے، اور پھر ان نیکیوں کو ہم نے عید کے دن حفاظت بھی کرنی ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا ان شاء اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو ہم عام بھی کریں گے، باقی لوگوں کو بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جزاکم اللہ خیر فار یور پارٹیسپیشن، ماشاء اللہ ہمیشہ ہی بہت اچھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جو اس کی جزا دے، آپ وہ ہم سب کو استقامت دے اسی طرح. ہم اب چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے ان شاء اللہ، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
يا ذا الأسماء اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
وقولك
الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ہمارا بریک کا ٹائم اوور ہوا الحمد للہ آپ کی آئی ڈی سے پتہ بھی چل رہا ہے کہ آپ لوگ واپس بھی آ گئے ماشاء اللہ سے اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہوں گے ہوں فریش ہو کے آپ فریش ہیں سب الحمد للہ کیا کیا آپ نے بریک میں الحمد للہ مجھے اتنا بتاتا ہے کہ پھر ہم جلدی جلدی سے اپنے کام نپٹاتے ہیں اور لب بیک پہ ہم بھاگے آتے ہیں نا گیٹ ریڈی ٹو ڈرائیو تو خود ماشاء اللہ بارک اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح نیکیوں پہ جو ہے ورڈ میننگ ریوائز ماشاء اللہ بارک اللہ بھی ضرور اٹھا کریں اپنی جگہ پہ فریش ہو جاتے ہیں آپ نیکسٹ سیشن کے لیے ہوں تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو نیکیوں پہ لب بیک کہنے والا بنائے آمین تو اپنا ہم تجوید کا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لام ساکن کے رولز ریوائز کرے تھے اسی کو کنٹینیو کریں گے ہم ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں پھر آج ہم کیا ریوائز کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد چھوٹا سا کوئی طریقہ آپ کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ جی ہم لوگ ریویژن کر رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لام ساکن کی ساری کیٹیگریز ہو چکی تھی نہیں اچھا صرف لام التعریف ہوا ہے رائٹ لام امر تک ہوا صحیح ٹھیک ہے ہم آگے انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں نے دیکھا کہ لام ساکن فائیو ٹائپ کا ہے اور جس میں سے لام التعریف کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں سیکنڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے لام الامر. لام امر بیسیکلی قرآن پاک میں جہاں کہیں آتا ہے یہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے, لیکن جب بھی اس لام کسرہ سے پہلے یعنی لام امر سے پہلے وا فا یا ثم یہ تین جو لام کسرہ لام امر ہوتا ہے اس کو یہ ساکن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی لام ساکن کے بعد لام ایکچولی لام امر جو ہوتا ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے, لیکن اگر ان تین یعنی تین لیٹرز وا فا اور ثم لام کسرہ اس لام امر سے پہلے آ جائیں تو وہ لام کو ساکن کر دیتے ہیں. اور لام امر میں ہم ہمیشہ اظہار کرتے ہیں نو میٹر کہ اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے, یعنی کوئی بھی حرف آئے گا تو آپ اظہار کر کے ہی پڑھیں گے. جیسے والیؤمنو, اسی طرح سے فلیصوموا ثم لیقضوا فلیستجیبوا. اور لام ساکن سے فوراً پہلے وافا ثم آنا چاہیے, بیچ میں کسی لیٹر کی یعنی گیپ نہ ہو, کوئی اور لیٹر بیچ میں نہ آ رہا ہو. اگر کوئی بھی اور لیٹر آ جاتا ہے ایون حمزۃ الوصل بھی آ جاتا ہے تو وہ ہم لام امر کے اندر کاؤنٹ نہیں کریں گے. پھر تھرڈ کیٹیگری لام ساکن کی ہے, لام ساکن من حرف. اور ایکچولی لام ساکن دو حروف میں آتا ہے, ایکچولی تین میں آتا ہے, لیکن ال کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ال بھی ایک حرف ہے, لام التعریف بھی ایک حرف ہے, لیکن ہم اس کو الگ کیٹیگری کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں کیونکہ اس کے ڈفرینٹ رولنگز ہیں. اس کے علاوہ یہ دو اور حروف میں آتا ہے, ایک ہے حل اور دوسرا بل, یعنی لام الساکنہ لام الساکنہ جو ہے حرف میں دو حروف میں آتا ہے, ایک حل اور دوسرا بل. اور اس کا حکم یہ ہے کہ جہاں کہیں حل اور بل کے بعد لام یا رو یہ دو حروف آ جائیں تو وہاں پر ادغام ہوگا اور باقی تمام لیٹرز میں اظہار ہوگا. صرف دو لیٹرز میں حرف کے بعد ادغام ہوتا ہے, لام اور رو میں. اور ایک اور چیز آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ قرآن پاک میں حل کے بعد رو نہیں آیا ہوا, لام آیا ہوا ہے جیسے حل لکم, لیکن رو نہیں آیا ہوا. تو حل کے بعد رو کی ایگزسٹنس قرآن پاک میں نہیں ہے, جبکہ بل کے بعد لام بھی ہے اور رو بھی ہے, جیسے بلا یا اسی طرح سے بل رفعہ اللہ, تو اس کو ہم پڑھتے ہیں بل رفعہ اللہ. اس کا ایک ایکسپشنل کیس ہے آئی نمبر 14, کلا بل رانا علی قلوبہم. اگر ہم اس آیہ کو دیکھیں یہ آئی نمبر 14 ہے, تو یہاں پر بیسیکلی بل لام ساکن کے بعد رو آیا ہے, تو حکم کے مطابق ہمیں یہاں پر ادغام کر کے پڑھنا چاہیے یعنی برونا. لیکن یہاں پر سخت ہے, اور یہ جو سخت ہے یہ واجب ہے, انشاءاللہ لیٹر ہم آگے کے چیپٹرز میں پڑھیں گے سخت کی ڈفرینٹ ٹائپس بھی, لیکن یہاں پر جو سخت ہے یہ واجب ہے. یعنی اگر آپ ان دو اس پوری آیا کو پڑھے ہیں, اور آف کورس آپ ملا کر پڑھیں گے, تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بیچ میں سخت کرنا ضروری ہے, آپ بغیر سخت کے نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. تو سخت کے بارے میں ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ یہ بریتھ لیس پاز ہوتا ہے اور اس کا ڈیوریشن بہت کم ہوتا ہے. ایسا ڈیوریشن ہونا چاہیے جس کے اندر لسنر یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لے کہ آپ سانس نہیں لے سکتے. تو اس میں ہم پھر اس کو کیسے پڑھتے ہیں, کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہاں پہ ہم اظہار کرتے ہیں, لیکن اظہار کی ریزن کیا ہے, سخت. تو یہ ایکسپشنل کیس ہے. پھر اس کے بعد یہ تو حروف کے اندر ہو گیا. فورتھ کیٹیگری ہے لام من فعل. افعال کو چیک کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن جیسے آپ ترجمہ جانتے ہیں تو آپ ورڈز کو چیک کر سکتے ہیں. اس کی ایک بہت اہم نشانی یہ ہوتی ہے کہ فعل یا چا نا آ ان سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو فعل ہے وہ یا چا نا آ ان تین لیٹر سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو اگر فعل اس سے شروع ہو رہا ہے تو ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں اگر اس ورب کے اندر لام ساکن آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو فعل کی کیٹیگری کے اندر لیں گے. جیسے فار ایگزامپل یتوکل نتوکل. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جیسے قل کا ورڈ ہے, قل بھی ایک ورب ہے. تو ورب کے اندر جب لام ساکن آتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے کہ ہم اس میں اظہار کرتے ہیں سوائے, بالکل جیسے حرف میں ہم نے دیکھا تھا نا ویسے ہی, کہ آپ اس میں ہمیشہ اظہار کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اس کے بعد لام یا رو آ جائے. تو اگر اس کے بعد لام یا رو میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو آپ ادغام کر کے پڑھیں گے. جیسے فار ایگزامپل قل ربی, تو اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں, قل ربی. اسی طرح سے اگر قل لا کا ورڈ آ رہا ہے تو بھی آپ ادغام کرتے ہیں, یعنی قل لا. تو قل فرسٹ لام نہیں پڑھا جاتا, سیکنڈ لام کے اوپر تجدید نظر آتی ہے آپ کو اور آپ اسی لام کو دو دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو ورب کی جو کا حکم ہے وہ بالکل حرف کی طرح ہے. اس کے بعد جو ففتھ کیٹیگری ہے وہ ہے لام الاسم. تو جب اسم کے اندر لام ساکن ہو, یاد رکھیں کہ اب یہ لام تعریف اور اسم میں آپ نے ڈسٹنکشن کرنی ہے کہ لام تعریف جو ہے وہ اسم سے پہلے ایڈیشنل لام ہے, جبکہ اسم کے اندر جو لام آئے گا وہ کون سا لام ہوگا, وہ بیسیکلی اسم کے روٹ لیٹر کے اندر موجود ہوگا. صحیح, لام ساکن ہوگا اور اسم کے روٹ لیٹر کے اندر موجود ہوگا, یعنی اندر ورڈ کے اندر لام ساکن ہونا چاہیے, ایڈیشنل نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں اگر لام ساکن اسم میں آ جاتا ہے تو اس میں آپ ہمیشہ اظہار کر کے پڑھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم نے ورڈ پڑھا تھا وہ جناتین الفافا, تو جو ورڈ الفافا ہے یہ اسم ہے اور اس کی پہچان بھی یہاں پر بہت کلیئر ہے کہ یہ تنوین پر اینڈ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی جو اسم آپ یہاں پر دیکھیں گے ان میں سے میجورٹی اسما تنوین کے اوپر اینڈ ہوں گے, لازمی نہیں ہے لیکن میجورٹی اسما تنوین کے اوپر اینڈ ہوں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ تنوین کی دو میجر نشانیاں ہوتی ہیں, ایک یہ کہ وہ ال سے شروع ہوتا ہے, تو ال والے تو ویسے ایگزامپل ہو گئے کیونکہ ہم ال کو الگ کیٹیگری میں پڑھ چکے ہیں, اور ایک دوسرے کون سے جو کہ تنوین کے اوپر اینڈ ہوتے ہیں. تو اگر تنوین جو ہے تنوین کے اوپر ہو رہا ہے جس میں لام ساکن آ رہا ہے تو اس کو آپ اسم کی کیٹیگری میں دیں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ال سے ورڈ اسٹارٹ ہو لیکن اس کے بعد جیسے الملکی, تو اب آپ دیکھیں کہ الملکی جو فرسٹ ال ہے وہ تو لام تعریف ہے, مگر ملکی میں جو لام ساکن آ رہا ہے یہ اسم کا ہے. تو یہ جو لام ساکن ہے یہ اگر اسم کے روٹ کے اندر شامل ہوگا تو ہم اسے لام الاسم لیں گے, اور اس کا حکم کیا ہے, ہمیشہ اظہار. تو یہ امر سے اس کا حکم ملتا ہے, یعنی لام الامر اور لام الاسم کا حکم ایک ہی جیسا ہے کہ ان میں ہمیشہ اظہار ہوتا ہے, جبکہ لام فعل کا اور لام الحرف کا جو حکم ہے وہ سیم ہے کہ ان میں ہمیشہ اظہار ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اس میں لام یا رو اس کے بعد آ رہا ہو. تو اگر لام یا رو آئے گا تو پھر آپ یعنی اس کو ادغام کر کے پڑھیں گے. جی بالکل, اسم کے اندر روٹ لیٹر کے اندر جو ہے وہ لام ساکن آ رہا ہو. جیسے ملکی, تو اب آپ دیکھیں کہ ملک ورڈ کے اندر لام ساکن ہے نا, اس لیے یہ لام الاسم ہے. لام یا رو آئے گا تو ادغام کریں گے. جی بالکل, اسم میں ہمیشہ اظہار ہوتا ہے, امر اور فعل میں جب لام ساکن کے بعد لام یا رو آئے گا تو آپ ادغام کریں گے. لام الاسم اور جو لام الامر ہے اس میں ہمیشہ اظہار ہوتا ہے. امر میں آپ ہمیشہ اظہار کرتے ہیں, جس میں ولیؤمنو ہم نے پڑھا تھا فلیصوموا ثم لیقضوا، اس میں ہمیشہ اظہار ہوتا ہے اور اسم میں ہمیشہ اظہار ہوتا ہے. حرف میں اور فعل میں، یعنی جو لام الحرف ہے حل اور بل کا، وہ اور لام الفعل، یہ دو ایسے ورڈز ہیں جن میں اگر لام ساکن کے بعد لام یا را آ جائے اور یہ ہمیشہ متحرک ہوگا تو آپ ادغام کرتے ہیں، ورنہ آپ اظہار کرتے ہیں. تھوڑی سی تصدیق کرتے ہیں آیات میں سے، اور آج ہم سارے رولز کو دیکھیں گے، تھوڑا سا مد والا بھی ریوائز کریں گے تاکہ آپ کا وہ بھی ریویژن آپ کی ہو جائے، اور تباعد اور تصادم کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جو فارمیشن آف ٹنگ تھی نا، اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم آئی تھنک سورۃ النبع کی پریکٹس کر رہے تھے، ٹھیک ہے. 23 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیے ورڈ لا بی سینا، تو مت طبیعی کو ہم نہیں دیکھیں گے. لا اور بی سینا فور شور مت طبیعی ہے، پی مت طبیعی ہے. What about ہا، یہ کون سی مد ہے؟ پی ہا جی مد الجائز المنفصل، رائٹ. اور اس کی کتنی حرکات تھی؟ 4 اور 5. گڈ، صحیح. پھر اس کے بعد دیکھیے احبابا، با کے اوپر جب ہم سٹاپ کرتے ہیں تو یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد العوض. گڈ. اور اگر ہم کنٹینیو کر کے پڑھیں گے تو کون سا رول اپلائی ہوگا؟ آئی نمبر ہے 23 اور 24. اگر ہم 23 اور 24 کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ ادغام بغیر غنہ کامل، ٹھیک ہے. ادغام بغیر غنہ ہوگا اور ادغام کامل ہوگا، کیونکہ بالکل نون باقی نہیں رہ رہا نا، اس لیے. پھر اس کے بعد لا یذوقو، یہ مد طبیعی ہے. نا کے اوپر رینک آف غنہ کیا ہے؟ لا یذوقو نا انکر، صحیح. برو دوں، یہاں پر کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ برو دوں ادغام بغنہ نہیں، اتنا کامل ناقص. ادغام بغنہ ناقص، کیونکہ واؤ کے ساتھ ہو رہے نا، بر دوں. تو آپ دیکھیں 50% نون رہ رہے ہیں اور 50% واؤ آ رہا ہے، اور یہاں پہ رینک آف غنہ کیا ہے؟ اکمل. پھر اس کے بعد دیکھیے ولا شرابن الا، یہاں پر کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ شرابن اور الا پر اظہار الحلقی اور رینک آف غنہ نہیں، کامل نہیں. اظہار میں کون سا کرتے ہیں؟ جیسے دیکھیں شرابن الا ناقص، ناقص کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ناٹ انکس ایون، ناقص کرتے ہیں. آپ میڈیم ٹائم کے لیے رکھیں گے اور پھر آگے چلیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیے جزا ان، یہاں پہ کون سی مد ہے؟ جی مد الواجب المتصل ہے، اور یہ بھی 4 یا 5 ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں انہم، نون مشدد کے اوپر غنہ کا رینک کیا ہوگا؟ اکمل. گڈ. ہم، یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ ہم کے اوپر اظہار شفا ہوئی اور غنہ کے رینک دیر از غنہ انہم ناقص. گڈ، ٹھیک ہے. غنہ ناقص ہے، جب آپ نیم یا نون بولتے ہیں تو وہ فور شور ان کے اندر غنہ ہو رہا ہے. تو ہم صرف ناقص ٹائم کے لیے ہوگا اور پھر آپ آگے چلے جائیں گے. اوکے، اس کے بعد دیکھیے بی آ یا تینا، بی آ یہ کون سی مد ہے؟ مد البدل. گڈ، اٹس ناٹ مد طبیعی، یہ مد البدل ہے، مد فروعی کے اندر آتی ہے یہ، صحیح. پھر اس کے بعد دیکھیے شیئن، اگر ہم یہاں پر سٹاپ کر جاتے ہیں تو شیئن جی مد اللین ہوگی، صحیح. مدلین اور مدلین کے کتنے کاؤنٹس ہیں؟ دو ٹرمز ہم نے پڑھی تھی نا, ایک حرفلین اور ایک مدلین. تو اس کے پھر آپ کو ڈسٹنکٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ آلریڈی شعیبن جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ حرفلین تو ہے, اور اگر آپ اسٹاپ کریں گے تو پھر یہ مدلین بن جائے گی. جی بالکل, اس کے ٹو اور فور اور سکس ہیں. تو شعیبن جب پڑھیں گے تو ملا کر پڑھنے میں یہ حرفلین ہے, کنٹینیو حرفلین ہے. ٹھیک ہے, کنٹینیو کیا ہے؟ حرف لین ہے. شعی ایرن, اور اس کے کاؤنٹ کتنے ہوں گے؟ ان بٹوین ون اینڈ ٹو. جب اسٹاپ کریں گے شعی, پھر یہ مدلین بن جائے گی. اسٹاپ میں یہ مدلین بن جائے گی, اور اس کو کتنا کھینچتے؟ ٹو یا فور یا سکس. تینوں لینتھ میں سے ایک لینتھ ڈیسائڈ کریں گے, ون سٹنگ ریڈنگ میں سیم رکھیں گے. اور ایکچولی یہ جو لینتھ ہے یہ ہماری مدارج سکون کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اگر آپ آلریڈی پہلے مدارج سکون کو پڑھ چکے ہیں اور اس کے لیے کوئی لینتھ کر چکے ہیں تو پھر آپ کو اس میں کیا کرنا پڑے گا کہ اس کے برابر یا تو مدلین کو رکھیں گے یا مدلین کو چھوٹا رکھیں گے. مدلین کو بڑا نہیں رکھ سکتے مدارج سے. دیکھیے کتابن فضو کو ملا کر پڑھنے میں یہاں پر کون سا رول ہے؟ 29 اینڈ 30 کو فہق سے. گڈ, اور رینک آف ہونا کامل. گڈ جی, اس کے بعد دیکھیے فلن نزیدکم, یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ آئے 30 ادغام بغنا کامل صحیح, اور غنا کا رینک اکمل صحیح. گڈ اوکے, یہاں پہ لام ساکن آ گیا. ان للمتقین, یہ لام ساکن کا رول ہے. لام امن نہیں, لام ساکن سے پہلے لام ہے. ہاں چھواؤ فاسما, ناٹ ایون لام اسم, کیونکہ اسم تو متقین ہے اور اس میں لام ساکی نہیں آ رہا. جی لام اچاریف ہے, اور یہاں پہ ہم اظہار القمری کرتے ہیں. اظہار قمری, کیونکہ لام تعریف کے بعد یہ ایکچولی ورڈ ہے لی المتقین, رائٹ؟ المتقین ہے, اور یہ لکھنے کا ایک طریقہ ہے. جی بالکل, فلن نزیدکم میں تشدید ہے تو غنا اکمل ہوگا, ادغام ہے نا تو غنا اکمل ہوگا. سورۃ النبا آیہ نمبر 31, للمتقین, یہ ایکچولی ورڈ کیا ہے؟ لی المتقین. جیسے ورڈ ہوتے ہیں نا للہ, تو للہ ورڈ بھی کیا ہوتے ہیں؟ لی اللہ. یہ دو ورڈ ہوتے ہیں بیسیکلی, لی حرف ہوتا ہے اور اللہ ورڈ ہے. بالکل اسی طرح سے, اور رائٹنگ کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ لی کے بعد جب اللہ آ رہا ہے, اللہ آ رہا ہے, یا المتقین, یا کوئی ورڈ جو حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حمزۃ الوصل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا, آپ نہیں لکھ سکتے, آپ مشکل ہو جاتا ہے اس طرح سے لکھنا. تو یعنی رائٹنگ کو تھوڑا کمفرٹ دینے کے لیے, ایز کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ حمزۃ الوصل بیچ میں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ اظہار القمری ہے للمتقین. تو اس کے بعد دیکھیے مفازن حدائق, تو مفازن یہاں پر کون سا رول ہے؟ یہ ملا کر پڑھیں. جی اظہار الحلقی, اور رینک آف ورنہ ناقص. گڈ صحیح. پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں پر آئی نمبر 36 میں دیکھیں جزا ام, یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ جزا ام 36 میں ادغام بغنا کامل غنا اکمل. گڈ اوکے, پھر دیکھیے میر ربک, مر ربک, مر ربک میں ادغام دی گئی گناہ جی کامل اور گناہ کے رینک جی صحیح ٹھیک ہے گڈ نو گناہ دیر از نو اکمل گناہ رائٹ کیونکہ ادغام گو کے ادغام ہے مگر ادغام بغیر گناہ ہے نا تو جب ہم نے بغیر گناہ کہہ دیا اس کا مطلب ہے نو گناہ تو اس میں رینک آف گناہ نہیں ہے اوکے پھر اس کے بعد دیکھیے السماوات آئی نمبر 37 میں یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے ادغام شمسی ادغام شمسی ٹھیک ہے اور نہیں اظہار نہیں شمسی جو ہے وہ ادغام ہوتا ہے اور پھر ورڈ ہے الارب الارب میں کی لام تعریف ہے اظہار قمری ہے گڈ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دیکھیے دوبارہ ورڈ آ رہے ہیں الرحمن ادغام شمسی ٹھیک ہے گڈ پھر آپ دیکھیے یہاں پہ ایک اور ورڈ آ رہا ہے 38 میں الروح ادغام شمسی آئی نمبر 39 کا لاسٹ ورڈ دیکھیے ورڈ میں آبا یہاں پہ آ کون سی مد ہے ٹھیک ہے گڈ مدل بدل صحیح آئی نمبر 5 دیکھیے سورۃ النازعات فل مدبرات فل مدبرات ٹریپ ہو گیا آپ نا امر نہیں ہے اس وقت امر فا اور لام کے بیچ میں حمزۃ الوصل آ رہا ہے لام لام التعریف ہے اظہار القمری فا المدبرات المدبرات ورڈ ہے نا یعنی مدبرات سے پہلے ال لگا ہوا ہے اور ال سے پہلے فا لگا ہوا ہے اب یہ فا جو ہے یہ بیسیکلی وہ اس کے سنس میں آتا ہے نا پس کے سنس میں یعنی اس سنس میں آ رہا ہے یہ جو ہے یہ ایکچولی لام امر نہیں ہے اور نہ ہی آپ اس کا ترجمہ لام امر کے سنس میں کرتے ہیں نا المدبرات کر کے کرتے تو یہ لام امر نہیں ہے صحیح فل مدبرات یہ کیا ہے لام التعریف اظہار القمری اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لام ہوتا ہے اس سے فوراً پہلے فا آنا چاہیے اور وہ عموماً جڑا ہوا لکھا ہوا ہوتا ہے فا کے بعد اگر لام لکھیں گے نا تو آپ جوڑ کے لکھتے ہیں فا کو الگ کر کے نہیں لکھتے تو یہاں پہ چونکہ بیچ میں حمزۃ الوصل آ رہا ہے اس طرح سے یہ کیا ہے لام التعریف ہے صحیح اس کے بعد دیکھیے آئی نمبر 12 میں ایک ورڈ آ رہا ہے تل کا اس میں بھی لام ساکن ہے آپ سے بتا سکتے تل کا کس کیٹیگری میں آتا ہے اسم گڈ اسم اشارہ ہے نا تو تل کا جو ہے وہ اسم ہے جی تو یہ اظہار ہے اظہار میں اسم اس میں دیکھیے آئی نمبر 18 میں ورڈ آ رہا ہے ہل لکا تو یہ ہل کے بعد لکا یہاں پہ دیکھیے ادغام ہو رہا ہے حرف کے اندر لام ساکن من حرف ہے اور اس میں ادغام ہو رہا ہے چونکہ اس کے بعد لام آ رہا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں بارکم اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ہمارا تجوید کا بہت ہی خوبصورت سیشن اچھی سی آپ کی ریویو ہوگی الحمد للہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے نہ تو بہتر
محنت کرتی
ہے نا ہمارے ساتھ الحمد للہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تو امید ہے آپ کی بھی اچھی سی ریویژن ہوگی ہوگی آج ہے نا آج آپ کا کیا تھا مین ٹاپک کیا تھا آپ کا رام ساکن کے ہم جو رولس کر رہے تھے نا اسی کی ہم نے کنٹینیوشن کی آج اس کی ریویژن میں تو آج بھی لاسٹ ٹائم ہم نے آج جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا لام التعریف تو آج جو ہم نے اس کی باقی اور لام جو ہے لام امر بھی ہم نے کر لیا تھا ڈیٹیل میں آج اس کا تھوڑا سا کیا پھر باقی جو تھی لام حرف لام فعل اور پھر لام اس ہے نا یہ ہم نے سارے آج کور کیے تو سارا کلیئر ہے آپ کے چھوٹا سب کو ایک ساتھ کر لیتے ہیں آپ کا اچھا لام امر کی کیا ہے کیا نشانی اس کی ہم نے دیکھی تھی کہ جو ہے ایک تو وہ قصہ کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے اور عموماً اس سے پہلے تب پھر یہ آتے ہیں امیڈیٹلی بفور ہے اس سے کون سے تین ہوں گے حرف یا سوما ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں ساکن کر دیتے ہیں نا لیکن ہم اس پہ رول کیا اپلائی کرتے ہیں رول کیا کرتے ہیں اس میں کہ ہمیشہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں نا اب اس کو پڑھنے کے ڈفرینٹ طریقے نا لام کے جیسے ہم نے کہا تھا لام ساکن ہوگا تو اس کے جیسے ہم نے نون ساکن اور اس کے کیے ہیں تو اس کو پڑھنے کے پھر کیا طریقے ہیں کہیں پہ ہم چار اس کے رول سے تو اسی طرح ہم پھر لام ساکن کے کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا فرق ان چیزوں سے آ جاتا ہے کہ گرامیٹیکل بھی اس میں آ جاتا ہے نا ٹھیک ہے نا تو ہم لام جب اس میں آ رہا ہے امر میں آ رہا ہے تو اس کا رول کیا ہم اگر آپ سے پوچھیں کہ اس کا رول کیا ہے ہمیشہ اس کا آپ نے کیا بتایا آپ کو کہ ہم اظہار کرتے ہیں نا جیسے فل یسم فل یستجیبو ہم یہاں پہ اظہار کر رہے ہیں نا لام کو کلیئرلی بول رہے ہیں ہم اس کو چھپا نہیں رہے کلیئر ہے یہ سب کے لیے الحمدللہ باقی اتنی خاموشی کیوں الحمدللہ تو آپ لوگ جب آپ کے ساتھ ریوائز کری ہوتی ہے نا سسٹر میں نا تو آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں اس میں آپ کو پتا چلے گا ایک دوسرے کے جواب دیکھ کے آپ کو پتا چلتا ہے اس سے زیادہ آپ کا کلیئر ہوتا ہے تو آپ لوگ اس وقت بجائے اس کے مطلب بالکل آپ کی انٹریکٹیو کلاس ہوتی ہے آپ اس میں لکھیں دو آپ کا وہ ریکارڈنگ ہے لیکن آپ کے لکھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو خود زیادہ وہ آپ اچھا اچھی طرح ہو جاتا ہے اس کا نا گریپ آپ کی اچھی ہو جاتی ہے اس پہ ٹھیک ہے نا اچھا پھر جو دوسرا ہم نے پڑھا کہ لام ساکن جو حرف میں آتا ہے اس کا ہم نے پھر کیا پڑھا کہ کون سے دو روپ ہیں قرآن میں جس میں لام ساکن آ رہا ہے کون سے دو حروف ہم نے پڑھے دیکھا ہے ویسے تو تین حل اور بال ٹھیک ہے اور ال بھی آتا ہے لیکن ال کو پھر ڈفرینٹ کیٹیگری میں ہم نے کہا تھا ال بھی حرف ہے نا لیکن اس کو ہم نے ڈفرینٹ کیٹیگری میں کر دیا تھا کہ وہ لام تعریف میں کر دیا تو حل اور بال کی صورت میں کیا رول ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں ہم اظہار کرتے ہیں ادغام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم اظہار کرتے ہیں ایکسیپشن ہے دو کیسز ہیں جہاں ادغام ہوتا ہے نارملی ہم اظہار کرتے ہیں کوئی بھی لیکن اگر ٹو ایکسیپشن ہے اگر اس کے بعد آ جائے گا لام یا را پھر ہم ادغام کریں گے ٹھیک ہے نا کلیئر ہو گیا نا کہ حرف میں رول نارمل رول کیا ہے کہ اظہار ہوگا حل یا بل ٹھیک ہے لیکن اگر اس میں یہ کہ ایکسیپشن ہم نے کیا پڑھی کہ اگر را یا لام آ گیا تو پھر ہم نے ادغام کر دینا ہے اور بل کے بعد حل کے بعد ہم نے دیکھا کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں وہ آیا نا را یا لام را نہیں آیا ٹھیک ہے لام تو آیا لیکن را نہیں آیا لیکن بل کے بعد لام اور را دونوں آتے ہیں لیکن اس میں بھی پھر ہم نے ایک سیکشن پڑھی جیسے اب حل لکم تو یہاں ہم ادغام کر دیا بل لکم ٹھیک ہے لیکن اسی طرح بر رفع اللہ لیکن ایک ایکسیپشن ہم نے پڑھی وہ کون سی ہے سورت مقففین میں ہنٹ پہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے بل رونا یہاں ہم ادغام نہیں کر رہے یہاں ہم اظہار کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایکسیپشن تھی لیکن ادغام ہوگا مطلب رول کے مطابق لیکن ایکسیپشن ہے کیونکہ سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ واجب سکتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا الحمدللہ اچھا اس کے بعد پھر ہم نے چین میں دیکھا نام فیل میں ہم نے کیا دیکھا لام کا اظہار ہوتا ہے, فیل میں بھی ان چیزوں سے شروع ہوتا ہے, تا ٹھیک ہے, نون ٹھیک ہے, حمزہ اظہار کرتے ہیں. یہ کہ اس میں یہ روٹ ہے, اس کا روٹ ورڈ کا حصہ ہوتا ہے لام, ٹھیک ہے نا. جیسے کل بھی ایک فیل ہے, ٹھیک ہے, تو ہم یا توکل یا توکل, تو لام یہ ہے اس کا پارٹ ہے نا, تو ہم اس پہ کیا کریں, اظہار کریں. دیکھیں یہ یہاں سے اسٹارٹ ہوگا نا, یا توکل اس کی نشانی ہے, عموماً یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کلیئر ہے یہ بھی بات. اس میں بھی ہمیشہ کیا ہوگا, اظہار ہوگا, ایکسیپشن ہوگی اس میں بھی, کہ لام اگر لام یا را گیا تو پھر ہم اس میں بھی ادغام کریں گے. اور پھر اسم, اسم کا کیا پڑھا آپ نے, اس کا بھی کیا رول ہے, امر کی طرح اسم میں بھی ہمیشہ یا کام موجود, اس میں بھی ہمیشہ کیا ہوگا, اظہار ہوگا, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا تھا نا فعل امر میں اگر لام ساکن آتا ہے تو ہمیشہ اظہار ہوتا ہے, اسی طرح اسم میں بھی ہمیشہ اظہار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. الحمد للہ کلیئر ہے. آپ لوگ اس کو جا کے ضرور اپنا کریں, اس پہ جب اپنی تلاوت کر رہے ہوں تو اس میں نوٹ کریں کہ کہاں پہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اس لیے کہ اس میں تھوڑا سا گرامر کا آ جاتا ہے, لیکن اس میں وہ اتنا زیادہ نہیں. اگر تھوڑے سے رولز آپ ان کو یاد کر لیں تو آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا, لیکن اس کو ضرور کریں اپنا. پھر تھرسڈے کو آپ کا سسٹر ہنا کے ساتھ لائیو سیشن ہوگا نا, تو اس میں تھوڑا سا ٹف ہے, لیکن الحمد للہ اگر ہم اس پہ کام کریں گے تو وہی چیز پھر آسان ہو جاتی ہے نا ان شاء اللہ. تھوڑی سی اس سے محنت کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرکی ہے تھوڑا سا, تو بس وہ آپ کو تھوڑی سی پہچان ہو جائے گی امر اور ان چیزوں کی, گرامر کی چیزوں کی, ورب کون سا ہے, ٹھیک ہے, اور حرف کون سا ہے, تو اس پہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ایزی ہو جائے گا وہ آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے, اور پریکٹس میں اس کو پرفیکٹ ہے نا, ان شاء اللہ بہت خوب پریکٹس کریں. کوئی کوشچن ہو تو ہم کو سنبھال لیں اس دن کے لیے, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کلیئر کر لیں گے. اپنے کوئی بھی ہو ضرور لکھ لیں, ابھی لکھ لیں تاکہ اس دن آپ کو پھر مشکل نہ ہو, ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر. ابھی ہم اپنا نیکسٹ سیشن کی طرف چاہتے ہیں. ہمارا بہت ہی خوبصورت اسلام القلوب کا جو ہم کر رہے ہیں, ہم نے لاسٹ ٹائم اپنا توکل کا پورا کیا تھا نا, تو آج ہم نیکسٹ چیپٹر اپنا اسٹارٹ کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. محبت ہے نا, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت دل پہ لینے والے یہ سیشن ہے, تو اس کو آپ لیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہم سوچا تھا اپنا ریکیپ کریں گے, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. سورت بقرہ کی آیت نمبر 165 اور باقی قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں اور احادیث میں دیکھیں گے کہ حب کا کیا درجہ. ذہن میں رکھیے گا کہ ہم دل کی عبادات پڑھ رہے ہیں, تو دل کی عبادت محبت ہے, اور وہ کون سی محبت جو اللہ سے کی جائے. اصل میں انسان کے دل کی غذا حب الہی تھی, اس جذبے کے لیے اللہ نے انسان کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا کیا. کچھ جگہ محبتوں کو فرض کر دیا, کچھ کو واجب کر دیا, کچھ کو مکروہ کر دیا, اور کچھ کو تو بہت ہی ناپسند کیا. اصل میں یہ تھا کہ اس کو اللہ کی محبت کے لیے استعمال کرنا ہے. کچھ لوگ حقیقت میں اس آیت کی طرح والذین آمنوا اشد حبا للہ پر پورے اترتے ہیں کہ وہ اپنے اس محبت کے جذبے کی پوری تسکین اللہ سے لیتے ہیں, اور وہ اپنی حب کو حب الہی میں بدل دیتے ہیں. لیکن کچھ بدقسمت لوگ ہیں اللہ کے ساتھ جیسے بظاہر دوسری چیزوں میں شرک کرتے ہیں نا تو وہ شرک فی المحبہ بھی کرتے ہیں. اور مجھے یاد آ رہا ہے غالباً سورت مومن پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورت کا پورا ٹاپک شرک فی المحبہ ہے, محبتوں کا شرک. میں اور آپ آج اس ٹاپک کو کس سوچ کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم اللہ سے محبت میں کہاں شرک کرتے ہیں, کیا اللہ سے محبت میں شدید ترین ہے کہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا اسلام میں کیا درجہ ہے, کیسے ہے, اس کو بعد میں ذکر کرتی ہوں. پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ لفظ حب ہوتا کیا, محبت ہوتی کیا اور اس کو کیسے لیا جائے. تو اس کے لفظوں میں بہت کچھ ہے, اور ڈکشنری سے اگر آپ پوچھیں گے تو حب بغض کی ضد ہے. لکھ لیجئے, جس سے آپ بغض رکھتے ہیں نا, بغض, حسد, انیمیٹی, انوی, کوئی بھی لفظ سوچ لیجئے جو بھی اس پہ برا اترتا ہے, تو محبت کی کمی ہے. جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں بغض نہیں ہوتا. اور الحب کے معنی اردو زبان میں کیا ہے, پیار, محبت, الفت, لگن, چاہت اور عشق. عشق اصل میں اردو کا لفظ ہے, عربی کا نہیں ہے. پھر اسی طرح سے ہا پر زبر کی بجائے زیر آ جائے, مطلب حب کی جگہ یا حب کی جگہ حب ہو جائے تو بھی اس سے یہی معنی ہے. عرب لوگ کہا کرتے ہیں احبہ فہوا محب وہوا محبوب. کتنا خوبصورت دیکھیے جملہ, یعنی احبہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, فہوا پس وہ محب وہوا محبوب, یعنی وہ محب ہے اور وہ محبوب ہے, دونوں لفظ ہیں. امام ابن قیم نے محبت کے لفظ کے اندر صفائی اور ستھرائی کے معنی دیے ہیں, صفا اور بیاد, صفا صفائی سے اور بیاد بیت سے, روشن کو کہتے ہیں سفیدی, یعنی پاکیزگی ہے. عرب لوگ دانتوں کی صفائی ستھرائی کے لیے لفظ کیا بولتے ہیں, حبب الاسنان, یعنی آپ اپنے دانت چمکانا چاہتے ہیں, اپنے دانت خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہی لفظ بولیں گے. تو پہلا لفظ اپنے پاس نوٹ کیجئے کہ محبت کے ساتھ صفائی ستھرائی آ گئی. جب محبت میں گندگی اور پولوشن شامل ہوتی ہے اور سکلی جذبات شروع ہوتے ہیں نا تو پھر وہ شیطانی عمل بننے لگتا ہے. پھر اسی طرح دوسری چیز جو محبت میں نا آلوب ہے, آپ ان چاروں پنچوں کو جب جمع کریں گے تو میرا خیال ہے کہ محبت کی ریسیپی آپ کے لیے تیار ہو جائے گی. پہلی چیز کے صفائی ستھرائی, چمک دمک, دوسری آلوب. الوف کہتے ہیں بلندی کو, اور ظہور, دونوں ہم معنی اس کو اکٹھا لکھ لیں. محبت کے لفظ میں کیا ہے, الوف بھی ہے اور ظہور بھی ہے. عرب لوگ کہتے ہیں حبب الماء وحبابہ, کہ جب بارش کی شدت کی وجہ سے پانی سر سے اونچا ہو جائے, اسی سے پانی سے لبریز چھلکتے جام کو عربی زبان میں حبب القاس کہتے ہیں. تو کیا پتہ چلا, اگر آپ اس ابال اور جوش کی بات کر لیں تو فرط محبت میں, محبوب سے ملنے کے شوق میں, دل میں جو ابال اٹھتا ہے نا اس کو محبت کہتے ہیں. یہاں کیا بات پتہ چلی, الوف اور ظہور. تو اس میں ایک بات سمجھیں جس کو پنجابی میں یا اردو میں یا انگلش میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ عشق تے مشق چھپائے نہیں چھپتا, یہ ہے الوف اور فہم. محبت چھپتی نہیں ہے. الوف کے لفظ کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا تو الوف کیا, بلندی, محبت بندے کو اٹھاتی ہے, اوپر اٹھاتی ہے. اور اگر یہ محبت محبت الہی ہی کی صورت میں زندگی میں آ جائے تو بندہ پھر اٹھتا ہے. یہ بات ہم نے سورت الانعام پڑھتے ہوئے تعالو کی صورت میں ایک لفظ آیا تھا, اللہ کے نبی نے لوگوں کو کہا, یعنی ایک آیت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی کہا جاتا ہے, تو اس میں تعال کا لفظ ہے. تو وہاں بتایا گیا تھا کہ کسی کو بڑے مقصد کی طرف بلانا. تو الوب کیا ہے کہ محبت بندے کے عزم اور ارادوں کو اونچا کرتی ہے, اور ظہور کا معنی کیا, محبت چھپتی نہیں ہے. کوئی آپ کو آئی لو یو کا کارڈ دے کے نہ دے, کوئی آپ کو محبت کے نام پر شعر لکھے, خط لکھے نہ لکھے, محبت ظاہر ہو جاتی ہے. خاموشی سے بھی ظاہر ہوتی ہے, آنکھوں سے بھی دکھتی ہے. تو لہٰذا یہ, پھر اگلی چیز جو ہم نے دیکھا چھلکنے کا معنی, تو بس آپ اس جام جو ہے نا پیالہ کاش, اس کو دل بنا لیں. جب دل کسی کی محبت سے چھلکتا ہے نا تو پھر دل میں ابال اٹھتے ہیں, اور اس کے بعد ملنے کی خواہش ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کو اگر اللہ پہ لے کر سوچیں تو پھر آپ اور میں اپنی اللہ سے محبت کا آج کم کم لیول تو دیکھ ہی جائیں گے کہ ہمیں اس سے کتنی محبت ہے. اسی طرح آپ تیسری چیز دیکھیے گا, کہ محبت کے لیے کیا ہے؟ لزوم اور دل جمعی. لازم ہونا, لزوم کہتے ہیں چپک جانا. یہ جو الزام لفظ ہے نا اردو میں, وہ بھی یہی ہے. کیونکہ الزام کسی پہ جب لگتا ہے نا تو جان نہیں چھوڑتا. اللہ معاف کر دیتا, بندے نہیں معاف کرتے. وہ پھر انسان کی موت تک اس کے ساتھ جاتا ہے, اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھ کے بھی لوگ اس کے اوپر لگے ہوئے اس الزام کو اور اسکینڈل کو چھیڑتے رہیں گے. تو چپکنے کا من ہے. قرآن میں آیا کہاں آیا تو بتا سکتے؟ قرآن پاک میں لفظ لزوم کہاں آیا؟ چلے عباد الرحمان, کان عذاب لزوما, کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا, اس کا عذاب چپکنے والا. کبھی کوئی گرم چیز ایک دم ہاتھ پہ چپک جائے اور اس کا نشان پڑے, اس کو ذہن میں رکھ لیں, تو محبت کیا چپک جاتی ہے. اور دل جمعی, عرب لوگ جب کبھی کسی جگہ دیکھتے کہ اونٹ بیٹھے اور اٹھتا ہی نہیں ہے, تو اس کیفیت کو کیا کہتے تھے؟ حب البعیری واحب. کیا مطلب؟ یعنی صحرا میں اس پر اس اڑیل اونٹ کی طرح مار پڑی, جو اڑیل پن اور ڈھٹائی کی وجہ سے اٹھنے کا نام نہ لے اور جم کر بیٹھے. اب آپ اس کو چھوڑ کے اپنے اوپر لیں. محبت کے لفظ میں, حب کے لفظ میں بیٹھنے کا معنی کیا ہے؟ کہ جب کسی بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا, تو وہ اس کے در پہ ایسے جم کے بیٹھ جاتا ہے جیسے اونٹ بیٹھ کے اٹھنے کا نام نہ لے. جب اللہ سے محبت ہوگی تو وہاں سے اٹھنے کو دل ہی نہیں کرے گا, پھر انسان جم جاتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور معنی دیکھے گا کہ جب لفظ حاج باج ہے, اس کی زیر سے حب سے الحب آتا ہے, تو اس کی جمع حبہ ہوتی ہے, لبے لباب, خلاصہ. یا پانچویں چیز ہے آپ کے سامنے, ابھی بعد میں دہراؤں گی انشاءاللہ, یہ اپنے نوٹس میں ضرور لکھیں. یہ بڑی بڑی تعریفوں میں سے بات نہیں سمجھ آتی, یہ چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بات سمجھ آتی ہے. تو حب کے لفظ میں لبا لب یا خلاصہ, نچوڑ. کیا پتا چلا کہ محبت ایک نچوڑ ہوتی ہے. جب کسی سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے نا, تو بس وہ آپ کے پاس ایکسٹریکٹ بن جاتا ہے. بیج, گھاس پھوس اور درختوں پودوں کی اصل ہوتا ہے نا, تو لفظ محبت کا پھر اسی سے آ جاتا ہے. چلیے اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی نوٹ کریں کہ لفظ ہے محبت کے لیے حب, تو بیج کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حبا. حبا کیا ہوتا ہے؟ دانا. قرآن میں آتا ہے یہ لفظ. حب اور حب میں کیا فرق ہے؟ بیج کو کہاں ڈالتے ہیں؟ مٹی میں ڈالتے ہیں. جب بیج مٹی میں جاتا ہے تو چھپ جاتا ہے نا, پھر تھوڑے دن کے بعد اس میں سے ایک کومپل نکلتی ہے, پھر وہ کومپل بڑی ہوتی ہے, تنا بنتا ہے, پھر آخر میں کیا لگتا ہے؟ اس سے پھل لگتا ہے نا, نفع کی چیز ہے. اسی طرح محبت کا بیج جب دل کی مٹی میں جاتا ہے نا, تو وہاں سے پھر عاجزی اور محبت, اور جیسے آپ کہنا چاہیے کہ سافٹ فیلنگز کا ایک پودا نکلتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی سے محبت کریں اور آپ اس کے سامنے عاجز نہ ہوں. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کتنی گہرائیاں اس محبت کے اندر. یہ تو آج ہم بس اپنے منہ سے کہتے ہیں نا, آئی لو یو, جس کو دل کرتا کہہ دیتے ہیں, جس کو دل چاہتا کہہ دیتے ہیں, اور جب دل چاہتا واپس بھی لے لیتے ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ کوئی کسی کام کی وجہ سے محبت کرتا ہے کسی سے, کوئی کسی نفع سے کرتا ہے, یہ سب وقتی جذبے ہوتے ہیں. اصل وہ محبت ہے جس کا بیج آپ کے دل میں پڑ گیا, اب وہ نکلے گا نہیں. پھر اس کے بعد آخری چیز دیکھیے گا کہ لفظ حب میں کیا چیز آتی ہے؟ بھاری دے گے. عرب لوگ جو ہیں, ٹب جو ہوتے ہیں نا, وزنی چیزیں جو اپنی جگہ سے ہٹتی نہیں ہے, جب اس کو زیر سے پڑیں گے نا حب, تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھاری بھرکم برتن, ٹب وغیرہ, کہ جب اس میں کوئی چیز سٹور کی جائے پھر وہ اتنا بھر جائے کہ اب اس میں کسی دوسری چیز کے رکھنے کی گنجائش ہی نہ رہے. تو اس کی کیا نسبت ہے؟ کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کا دل محبوب کی محبت سے سرشار ہوتا ہے. کہ آپ جس طرح ٹب میں اب کچھ اور نہیں ڈال سکتے نا, تو اس بندے کے دل میں اب کسی اور کی محبت نہیں ڈل سکتی. اب یہ پانچ ہیں لوازمات محبت. دہرا دوں کہ سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی یہ پانچ چیزیں اس محبت کے لفظ میں آ گئیں. پہلی چیز کیا آ گئی؟ صفائی ستھرائی, پھر علو اور ظہور, اور پھر دل میں ابال آنا, پرتے جذبات کہہ لیجیے, پھر چوتھی لزوم اور دل جمعی, اور اس کے بعد پھر کسی چیز کا لبالب ہونا, اس میں بھرنا. یہ ساری کیفیات ملتی ہیں نا, تو اس کو محبت کہتے ہیں. محبت محبوب کے لیے قلب میں پائی جانے والی خالص مودت و الفت, یعنی محبوب جسے آپ محبت کرتے ہو اس کے لیے خالص دل میں جو جذبے نا ود کے جذبے، اسی سے یاد رکھیں اللہ کا نام الودود بھی ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اسی لیے اس کے ناموں میں الودود کا نام ہے. اسی طرح قلب کی کیفیت ہے، آپ کا دل کیا سوچتا ہے اس وقت. دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے وہ دل دماغ پہ چھایا رہتا ہے. پھر اسی طرح سے اس کا ظہور اور محبوب سے تعلق کی وجہ سے دل میں پیدا ہونے والا ابال، اور اس کے لیے دل جمعی اور ثبات، اور ایسی محبت آ گئی کہ دل سے نکلنے کا نام نہ لے. اور دراصل محبت کرنے والے کو اپنا دل دے بیٹھنے والا جو ہے ان سارے جذبوں کو محبت کہیں گے. چلیے اب یہ تو تھی جنرل محبت، اب اس کو جب آپ اصطلاحی تعریف میں کرتے ہیں جس میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہم یہاں کوئی لو اسٹوری تو نہیں پڑھنے لگے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں یہ محبت کے جذبے کیوں ڈالے. تو اصل محبت کیا ہے بندے کی اللہ کے لیے؟ اللہ کی ذات سے محبت ہو. جب اللہ کی ذات سے محبت ہوگی نا تو نمبر ایک تعظیم ضرور ہوگی، اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی. نمبر دو جلال، اللہ جل جلالہ. پھر اکرام، اس کے کرم، اس کی عنایتوں کا انسان کو یقین ہوگا. پھر چوتھی چیز امید، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے امیدیں لگ جاتی ہیں. آپ لکھ لیں، کہیں انسانی تعلقات میں جا کے دیکھیے، آپ کو امیدیں صرف ان لوگوں سے ہوتی ہیں جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے. جس کا نام بار بار زبان پہ آئے سمجھ لے کہ اس سے ماں کو بڑی محبت ہے. وہ کسی دوسرے کی طرف تعلق کرنے والی نہیں، بلکہ وہ اس محبت کی بات پہ ہر وقت اس کو بلاتی ہے. بات بچے چڑھنے لگتے ہیں، آپ میرا ہی نام لیتی ہیں، کہیں بیٹا میں کیا کروں، چونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو نا تو میری زبان پہ بھی تم ہی رہتے ہو، تم میرے پاس ہوتے میں کیا کروں کہ میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا بس وہ اس کے کلمے پڑھتا ہے یا اس کے گن گاتا ہے، اور اس طرح سے وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ سارے معاملہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے ہو جاتے ہیں نا تو دل کی محبت شروع ہوتی ہے. آپ کہہ لیجئے کہ دل کی عبادت محبت ہے، کس سے؟ اللہ سے. جب اللہ سے محبت ہوگی نا تو دل میں یہ جذبے بڑھتے ہی جائیں گے، بڑھتے ہی جائیں گے. اس کے برعکس اب یہ تھی اصل محبت، لیکن اس کے ہلکے سے رنگ. میں ایسے ہی سو کے اپنے تصور میں سوچ رہی ہوں کہ جیسے ایک سافٹ ہوتا ہے نا، آپ لوگ یہاں سافٹ کہتے ہیں، کنسنٹریٹڈ جوس ہوتا ہے، اکثر میں روح افزا کی یا کوئی نورس جوس ہوتا تھا. اب آپ اس پورے جوس کے بوتل کو منہ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ کڑوا لگے گا نا. پی سکتا کوئی گاڑا ٹھیک جوس؟ آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں، کچھ سا چینی بھی ڈال لیتے تھے، کچھ برف ڈالتے ہیں. اس کنسنٹریٹڈ جوس کی جو ڈفرنٹ فارمز ہوتی ہیں نا، یہ دنیاوی محبت ہے، جس کا سب سے پہلا اثر پھر ماں باپ کے ساتھ محبت. اور بلکہ میں اس کو اپوزٹ کہہ دوں تو شاید بات زیادہ ٹھیک ہوگی کہ انسان اللہ کے بعد جس سے زیادہ محبت کرتا ہے نا وہ اپنی اولاد سے کرتا ہے. لیکن جب تک کہ اولاد نہیں ہوتی اس وقت یہ جگہ ماں باپ کی ہوتی ہے. سمجھ آیا جملہ؟ جو اللہ سے تعلق ہے نا، ہونا اسی جذبے کا ماں باپ کے ساتھ بھی چاہیے. لیکن ماں باپ سے کب اور کیسے ہوتی ہے، محبت کے کچھ ابھی ہم سٹیپس پڑھیں گے، اس میں انشاءاللہ اس پہ مزید بات ہوگی. تو انسانوں سے محبت کرنی ہے، اللہ نے محبت کرنا سکھایا. کچھ جگہ محبت کرنا فرض ہے، کچھ محبتیں سنت ہیں، کچھ محبتیں نفل ہیں، اور کچھ محبتیں مکروہ ہیں، اور کچھ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو پانچ چھ مختلف اینگل آپ کو دکھائے، انہی کو دلیل بنا دیا. اگر محبت میں پاکیزگی نہیں، گندگی آ گئی، تو محبت جائز نہیں ہے. اور اگر اللہ سے بھڑ گئی تو وہ محبت جائز نہیں ہے. اور آپ سوچئے کہ جس طرح کنسنٹریٹڈ جوس یا شربت منہ کو لگانا بندے کو بد ذائقہ کرتا ہے اور مزہ ہی نہیں آتا، اسی طرح والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت والے بندے شدید ہیں. جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے نا وہ بندوں سے کریں گے نا تو وہ اسی طرح سے آپ کو بد ذائقہ کر دے گی جیسے کہ ایک بہت میٹھی چیز کو آپ کا منہ لگ جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو، تو پہلی بات یہ کہ اللہ سے محبت کا مقام کیا ہے، ہمارے دل کے لیے اللہ کی محبت کیا ہے. تو نوٹ کر لیجئے چند جملے کہ اللہ کی محبت کیا ہے جس کے لیے دلوں کو پیدا کیا گیا، یہ جم ہے اس ٹاپک کا. حب الہی کیا ہے جس کے لیے دل کو پیدا کیا گیا. ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا جاتا ہے نا. ایک ایمان والے کے دل کو اللہ کی محبت کے لیے پیدا کیا جاتا ہے. پھر اللہ کی محبت دل کی غذا ہے. پیٹ میں کھانا جاتا ہے تو پیٹ سکون پاتا ہے نا. لنگس میں آکسیجن جاتی ہے تو لنگس مطمئن ہوتے ہیں. جب ایک بندے کے دل میں اللہ کی محبت جاتی ہے نا تو دل کو کھانا مل جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی محبت کیا ہے، بندے کی عبادت ہے. ہر اس کی ایک عبادت ہے. دل کی عبادت کیا ہے، اللہ سے محبت ہے. جب ایک انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوب پانا چاہتا ہے تو خوف اور خشیت بھی آئے گا، پھر امید اور اللہ سے رجا بھی لگ جائے گی. یہ کئی مرحلوں سے گزرتی ہے اور آخر میں پھر خشیت الہی میں بدل جاتی ہے. دو چیزیں ہیں. اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے پوچھا جو بالکل قریب المرگ تھے، کہا کہ صحابی اس وقت کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ اپنے گناہوں کا ڈر بہت ہے لیکن اپنے رب سے امید بھی بہت ہے. تو آپ نے فرمایا انت مومن. دو جذبے محبت الہی میں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلیں گے. کیا؟ کہ اللہ نے صرف مجھے بخشنا ہے یا اللہ نے صرف مجھے پکڑنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں قیامت کے میدان میں خود کو سوچتا ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں اور کھڑا ہوں اور وہاں آواز لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج میں نے سب کو بخش دینا، سب کو، آپ سب کو بخش دی اللہ نے، آج میں نے ایک بندے کو نہیں بخشنا. تو مجھے خوف آتا ہے کہ وہ میں ہوں. اور اس کے بارے کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے کسی کو بھی نہیں بخشنا، سب کو آگ میں ڈالنا ہے، ایک شخص کو بخش دوں گا. تو عمر کہتے ہیں میرے دل میں امنگ آتی ہے وہ میں ہی ہوں. یہ ہے محبت کی بھیک. اللہ کی محبت بندے کو بے خوف نہ کر دے. یہ جو آج کہہ دیا نا کہ اس کی محبت میں اتنے اتر گئے کہ اب نمازوں کی بھی ضرورت نہیں، اور اب ہم تو پہنچ گئے اور سلوک کی منزلیں طے کر گئے، اب کچھ بھی نہ کرے، پیار ہی بہت کرتے ہیں. تو یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے کہ جو اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کب تک؟ حتی یاتی اکل یقین، جب تک تجھے کوئی یقینی چیز یعنی موت نہ آ جائے. لوگوں نے اس کو کیا کہہ دیا، یقین آ جائے، یعنی آپ جس دن مجھے یقین آ گیا نا میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، تو کہتے ہیں اب نماز نہ بھی پڑھو تو چھوکے. تو یہ تو وہی بات ہوگی جس دن آپ کو یقین آ گیا کہ آپ کو یہ جاب مل گئی ہے، آپ کام چھوڑ دیں، بےقوفی کی بات ہے نا. تو آج لوگوں نے کچھ ناموں پہ بہت ہی مس یوز کیا. مجھے کسی سے ذاتی کوئی سروکار نہیں، میں ہر سوچ ہر مسلک سے اچھی چیز لیتی ہوں، لیکن تصوف کے نام پر جو لوگ خود کو صوفی کہتے ہیں نا، انہوں نے اس حب الہی کے جذبے کو مس یوز کیا. انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گی کہ اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بھی پتا چل جائے کہ اللہ سے محبت کے بعد کیا کرنا ہے. محبت کا دعویٰ تو سچ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن محبت کے بعد کرنا کیا، جو اللہ کے نبی نے کیا. اگر اللہ کے نبی سے زیادہ آپ کو محبت ہے اللہ سے، تو پھر تو آپ من مانے طریقے اختیار کریں اس کی محبت میں، چلے کاٹیں، اللہ ہو کریں، کچھ بھی کریں، بیٹھے ہی رہیں، بیٹھے ہیں تو تصور جانا کیے ہوئے تو بیٹھے رہیے. لیکن اگر آپ کو ایمان ہے نا کہ نبی کی محبت سب سے زیادہ تھی اللہ سے، تو پھر میری اور آپ کی اللہ سے محبت کی حد کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بس اتنا سا فرق ہے یہ تصوف کے نام کے ساتھ. محبت بڑی کریں گے سب، لیکن سنتوں کو بھول جاتے ہیں. نبی کے طریقے نہیں ہیں، سنتیں ہیں نہیں ہیں. وہ دکھا ابو بکر نے ایسی محبت نہیں کی، محبت میں ایسی چلا کشی نہیں کی، یہ نہیں کیا، یہ مجاہدے نہیں کیے جو آپ لوگوں کو سکھانے لگ جاتے ہیں. اور وہ ساری منظریں جو سلوک کے کئی مرحلے طے کرا کے عام سیدھے سادے لوگوں کو اتنا مروب کر دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس یہ ہمارے شیخ اور بزرگ ہیں. اور یہاں ایک اور بات یاد کیجیے، جو بات کر رہی ہیں اس وقت اس سوچ کے ساتھ آپ کو ہمیشہ ایک لفظ دکھے گا کہ آپ کا کچھ شیخ ہونا چاہیے. میں نے خود پڑھی ہیں یہ بکس، مجھے اچھا لگتا ہے یہ ٹاپک. میں دیکھتی ہوں کہ لوگ کہاں سے بھٹک جاتے ہیں، کہاں تک ٹھیک ہیں، کہاں سے بھٹک جاتے ہیں. تو اس میں نے ایک بک پڑھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہے تو شیخ جس کو وہ آپ کو پیر کہہ لے گا، کوئی بزرگ کہہ دے گا، کوئی کچھ بھی کہہ دے گا، کہتے وہ بڑا ضروری ہے. اس کے بغیر اللہ سے آپ محبت بھی نہیں کر سکتے. اسلام اس کو رہبر کہتا ہے، ہادی کہتا ہے، استاد کہتا ہے، جو آپ کو ہدایت کی طرف لے. اس سوچ والے اس کو پھر کہتے ہیں جب کسی کو پیر بنایا یا اپنا بزرگ بنایا تب بیعت بھی ضروری ہے, پھر وہ اس کے ساتھ کوئی حوالہ بھی ضروری ہے, پھر بیعت توڑنے والے کا اسلام بھی چلا جائے گا. تو کبھی بھی اس موضوع کو نہ پڑھیں, میں آپ کو نصیحت کروں گی. جب تک قرآن اور سنت آپ کے دل پر روز روشن کی طرح کھل نہیں گیا, بہت ساری انسانیت آج اس پہ بھٹکی ہوئی. اور ایک اور بات کہوں کہ جتنے ریورٹس ہو کے اسلام پہ آتے ہیں نا, جو جیزس کی محبت میں ہوتے ہیں نا, جو جیزس کو خدا بنائے, ان کو اس سوچ کا اگر کوئی مسلمان مل جائے نا, بڑی تیزی سے اس کی طرف جائیں گے. ان کو بس اس میں وہی جذبے دوسرے رنگ میں دکھنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ بتوں کو ماننے والے, کچھ ایسے باطل فرقے ہیں نا, کچھ انسانوں کو شخصیت پرستی میں اتنا آگے لے جاتے ہیں تو وہ ان کی طرف چل پڑتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو خاص بندے ہیں, ان کا تو سایہ ہی نہیں, یہ آتے ہیں تو مچھلیاں پانی میں گھس جاتی ہیں اور سجدے کرتی ہیں, اور ان کی تو تعظیم میں کھڑے ہو جانا ہے. یہ سب باطل پرستی ہے, یہ اصل میں شرک فی المحبہ آ جاتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے دے. اللہ کی محبت کا مقام کیا, یعنی مثال ہے آپ اپنے اوپر لیں. ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں کہ نہیں, ہر چیز کا ایک مقام ہے نا. نہ کروں تو کیا ہوگا, فرض نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ ہوگا, سنتیں نہیں پڑھیں گے تو یہ ہوگا, نفل نہیں پڑھیں گے تو یہ ہوگا. پتا نا ہمیں اسلامی فقہ. اب دل کی فقہ میں اس کا کیا مقام ہے کہ اللہ سے محبت کیا ہے, فرض ہے, سنت ہے کہ نفل ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت فرض ہے, وہ ہاتھ کھڑے کریں. کتنے کہتے ہیں سنت ہے, نفل کوئی بھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں آپ کہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. کوانٹیٹی کیا ہے اس کی؟ جی جیسے چار فرض ہے نا عصر کے, ظہر کے چار فرض ہیں, فرضوں پہ لیتے ہیں نا, آپ نے کہا فرض ہے تو نمازوں کے فرض ہیں, تو اللہ کی محبت کتنی کرنی ہے اس کے فرض کے سوال سمجھ لیں. جی کوئی اور آپ نے سوچا, حد نہیں ہے اس کی کوئی. دیکھیے کوئی اللہ کی محبت میں گردن پہ چھری رکھ لے کہ میں اللہ کی محبت میں مر رہا ہوں, خودکشی کر رہا ہوں, تو جائز ہوگی؟ دیکھیے جو سوال میں نے آپ سے کیا نا, یہی سوال کسی نے حسن بصری سے کیا تھا, تابعی تھے اپنے دور کے بہت بڑے استاد تھے. تو کہتے ہیں کہ اب حسن بصری یہ بات لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں ابو سریج کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابن سریج نے ان سے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت فرض ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو اس کا نہیں مطلب پتا. تو ابن سریج سے انہوں نے کہا مجھے پتا کہ اللہ کی محبت فرض ہے, اور وہ کیا ہے؟ سورۃ توبہ آیت 34, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے, اور نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. کہتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا فرض کے درجے پہ. تو یہ فرض ہے, اس کے بغیر آپ اور میں جی نہیں سکتے. اب جو میں نے آپ سے سوال اٹھایا تھا نا کتنی کرنی ہے, تو یہ سارے رشتے اس کا معیار ہیں. ایک طرف ماں باپ کی محبت, دوسری طرف بچوں کی. جب دو محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کتنی ہے. مثال دے دیتی ہوں, عام طور پہ آپ سے میں پوچھوں اللہ سے محبت, آپ کہتے ہیں جی ہے. میں آپ سے پوچھوں کتنی ہو گئے, بہت ساری ہے. بھائی کتنے کلو ہے؟ دو کلو, چھ کلو, ایک من, ڈھائی من, نہیں ناپ سکتے نا. یہ محبت ناپنے کے پیمانے کے آباؤ کو, ایک طرف باپ دادا کے طور طریقے, رسمیں, ان کے خاندان معاملے. باپ کچھ کہہ رہا ہے, غلط کام کہہ رہا ہے. حضرت ابراہیم ازمائے گئے تھے اس محبت میں, باپ نے شرک کا کہا, ابراہیم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ابراہیم نے باپ کی بات سے زیادہ محبت کی. بیٹا نوح کا آ گیا, بیٹا شرک پہ تھا, وہ کہہ رہا ابا تو بھی اتر آئے, کشتی سے میں تجھے بھی لے جاتا ہوں. کہا نہیں, میں نے اللہ کے حکم پہ ٹوٹی بوٹی کشتی پہ اللہ کے پہ توکل کر لیا, میں پہاڑ پہ نہیں جاؤں گا. ازما لیے گئے. وہ اخوان حکم و ازواج حکم, ہر نبی کی صورت میں مثالیں موجود ہیں بھائیوں کی بیویوں کی. تو اللہ سے محبت کا کرائیٹیرین کیا ہے کہ جب کسی دوسرے رشتے کی بات کا ٹکراؤ ہو اللہ کی بات سے, پھر میں کس کو چوز کرتی ہوں؟ عام حالات میں نہیں پتہ چلتی یہ محبت. جیسے کہتے ہیں نا, بیماری کسی خاص وقت میں کھلتی ہے. لوگوں سے سنا ہوا ہے کہ پریگنینسی میں اندر کی چھپی ہوئی بیماریاں بھی نکل آتی ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتی تھی وہ نکل آئی. اللہ کی محبت نکلتی کب ہے؟ جب اس کے اگینسٹ کسی کی مرضی, کسی کی پسند, کسی کا پریشر آتا ہے. اور واللہ کی آج دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ آج کا مسلمان اتنا کمپرومائزنگ, اتنا کمزور ہو گیا کہ جہاں دوسری کوئی چیز ٹکرائی فوراً اللہ کو پیچھے کر کے رستہ دے دیتے ہیں, جانے دو آگے. کہیں رشتوں کو, کہیں خاندانوں کو, کہیں برادریوں کو, شادی کے رسم و رواج کو, اور تجارتوں میں سود کو, اور گھروں کو, اور چیزوں کو. اور آپ دیکھیے بڑے بڑے حرام کام کر لیتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں اللہ کی محبت ہے پیچھے پڑی ہوئی. تو وہ اسی وقت ہم اپنی اس بات کی دلیل دے دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے. دعا کیجئے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں کو پکڑ لے. اور یاد رکھیے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا, پھر وہ اللہ کے نام پہ تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے. پھر اس کو اپنی زندگی میں ہر وقت وہ فیلنگز آتی ہیں جیسے صبح کی ہواؤں کے جھونکے. کبھی آپ ارلی مارننگ باہر جائیں اور پھولوں کی کسی کیاری کے پاس سے گزرے نا, تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے خوشبودار ہوائیں. اللہ کی محبت کرنے والے کی زندگی میں ایسی خوشبو ہوتی ہے. اس کو اس طرح سے لگتا ہے کہ وہ سرشار ہے, اس کا دل سیچوریٹڈ ہے, اس کی روح مطمئن ہے, اس کی خواہشات ایسے لگتا ہے سب پوری ہو رہی ہیں. وہ مطمئن, وہ کہتے ہیں مجھے کیا خوشی ہے, کوئی بات تو ہے اندر, میں نے بات بھی نہیں سنی خوشی کی, کہاں سے خوشی آ رہی ہے؟ وہ اللہ کی محبت کی خوشی ہوتی ہے. اور وہی بات ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. پھر اس کی آرزوؤں کی آخری خد اللہ کی محبت اور بندوں کو اللہ سے جوڑنا. اس کو زندگی کا وہ جوہر مل جاتا ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود بھی اللہ کے بنو اور بندوں کے بنو. اور جس نے یہ محبت کر لی اس کو دنیا میں کوئی بے سکون نہیں کر سکتا. اور یہ محبت کرنے والوں میں ایک شخص ابن تیمیہ بھی تھے. لوگوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا تو کیا کہتے تھے؟ ان میں جنتی معیش, میری جنت میرے ساتھ ہے. اسی طرح کسی کا کال ہے, کہتے ہیں کہ جو اللہ سے پیار کرنے والوں کے دل کے اندر خوشی ہے اور سکون ہے اور اطمینان ہے, اگر بادشاہوں کو اس کا پتہ چل جائے تو اپنی فوجیں لے کر آ جائیں اس کو لوٹنے کے لیے, کیونکہ ان کا دل تو کرتا ہے نا کہ ہر چیز ہماری ہو جائے. تو یہ ہے اصل میں خوشی کی راہ. ہر بندہ جو دکھی ہو, پریشان ہو, اپسٹ ہو, ڈپریس ہو, سٹریسڈ ہو, وہ جا کے چیک کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت کتنی ہے. اور جب آپ اللہ کی محبت کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہوں گے نا, تو اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز آپ کو ملے گی وہ سکون ملے گا, چین ملے گا, اور وہ لذت ہوگی کہ آپ کو اپنی زندگی با مقصد دکھے گی. ورنہ آپ بے مقصد دنیا سے گزر جائیں گے. صرف اپنی نماز روزے سے آپ کبھی بھی اللہ کی محبت کو پا نہیں سکتے جب تک اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ محبت نہ کریں. اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اپنی محبت عطا کریں. اس پورے ٹاپک کو پڑھتے ہوئے وہ دعا بھی زیر لب پکارتے رہیں کہ اللہم انی اسالک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک, کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں. دیکھیے جس سے محبت کرنی ہے مانگ بھی اسی سے ہی رہے ہیں. کتنا اچھا لگ رہا ہے. یہ تو ایسے آپ کسی سے کہیں کہ مجھے کچھ پیسے دیں تاکہ میں آپ کو پیسے دوں. اللہ سے محبت ہی مانگنی ہے, اور اس کی محبت جو آپ کی محبت کے قریب کر دے, اور اس عمل کی محبت جو مجھے آپ سے کر دے. پھر اسی طرح یہ ایک دعا اور جو ہم نے بہت اس سال دورہ قرآن کے دوران جو شام کے درس اس میں مانگی تھی کہ اللہم ارزقنی حبک, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا کر, رزق دے مجھے اپنی محبت کا, بحب میں ینفعونی, اور اس کی بھی محبت دے کہ جس کی محبت ینفعونی حب ہوندک, کہ جس سے محبت کر کے میں تیرے قریب ہو جاؤں. اللہم ما رزقتنی مما احب, اے اللہ جو تو نے مجھ کو دیا رزق اس شخص کی محبت کا, یا وہ چیزیں جن سے میں محبت کرتی ہوں. ہم بہت ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں. کا فجل ہلی قوت فیما تحب, ان کو میری قوت بنا دے, میرے کپڑے, میرا گھر, میری گاڑیاں, میرا گھر میری قوت بن جائے تاکہ اس کو میں تیری محبت پانے کا ذریعہ بناؤں. اللہم وما زویت عنی، اور اللہ جو مجھ سے کھو گیا، تو نے میری کوئی چیز لے لی، میری گاڑی خراب ہو گئی، میرا سیل فون ٹوٹ گیا، میرا بچہ فوت ہو گیا، میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، کچھ بھی، من موحب جس سے میں بہت پیار کرتی تھی، تو اب روگی بن جاؤ؟ نہیں، فجل ہو فراغ لی فی متحب، اس کو میرے لیے فراغت کا ذریعہ بنا دے، اب وہ وقت جو ان چیزوں میں لگتا تھا وہ تیرے میں لگ جائے، تو اللہ سے ہم اس کی محبت مانگیں گے. اس پہ دعائیں موجود ہیں، ہم نے اس سال رمضان میں ریکارڈ بھی کی تھی، صرف اللہ کی محبت کی وہ سب چیزیں ہم اس کے ساتھ سائڈ پہ لگا سکتے ہیں. اللہ سلام کی توفیق دے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اصلاح القلوب کے سلسلے میں ہم محبت کے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. جو سب ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے کہ اللہ کی محبت کی علامتیں، اور مجھے لگتا ہے یہ سب سے مشکل ٹاپک ہے، اسی لیے کچھ لوگ پریشان ہیں، کچھ حیران ہیں، کیونکہ یہ اصل میں ہماری وہ سٹیج ہے کہ ہم ڈاکٹر کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا محاسبہ کروا رہے ہیں، اور ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے ایسے سینے میں درد ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کبھی کھچ پڑتی ہے؟ آپ کہتے ہیں پڑتی ہے. کبھی کہتا ہے اپنی سائڈ بھاری محسوس ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. تو ہر کیفیت کے ساتھ دل کو اس بات کا یقین ہونے لگ جاتا ہے کہ میرا دل خراب ہے، دل میں کوئی معاملہ ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ٹیسٹ بڑا سخت ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا دنیا میں مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بہت مشکل ہے، کوئی بہت آسان ہے، کوئی کہتے ہیں پینفل ہے. میں نے جو چیز عموماً سنی ہے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھا ہے، آگے بھی بچا کے رکھے، وہ یہ ہے کہ آپریشن سے زیادہ ٹیسٹ مشکل ہوتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا یہ کبھی؟ کیونکہ جب آپریٹ کرتے ہیں تو وہ تو بے ہوش کر دیتے ہیں اس وقت، پھر بعد میں تھوڑا بہت جو بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ٹیسٹ بہت مشکل ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی بیماری آئے تو میرے ذمہ سب سے مشکل مرحلہ ٹیسٹوں کا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ دینے اور وہ اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ. تو اس وقت جو آپ کا پڑھ رہے ہیں نا ٹاپک، یہ سب سے مشکل ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے علاج اتنا آسان ہے اور اس کے اندر ہے. تو جو ہم ٹاپک کر رہے ہیں وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامتیں اور نشانیاں. ٹوٹل 16 علامتیں ہیں، 16 ہیں، جس میں سے ہم 4 کر چکے. پہلی علامت کیا تھی؟ کہ انسان بے تابی سے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، بے چین ہوتا ہے، یعنی پھر اس کو اپنی موت کا سن کے ہال نہیں پڑتے، بلکہ وہ زیر لب مسکرا دیتا ہے کہ چلو کوئی نہیں، ادھر سے جدے ہوں گے ادھر بھی تو جائیں گے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا گھر بھی ہو آپ کا جہاں بہت خوشحال ہے، آپ کے شوہر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرتی ہیں، پھر آپ اپنے محکمے میں جاتی ہیں چھٹیاں گزارنے، آپ دل میں ایک حوک بھی ہے کہ بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہوں یا میاں ہیں یا کچھ بھی ہیں، لیکن خوشی کے کہ ادھر جاؤں گی، ماں ملے گی، بہنیں ملیں گی، بھائی ملیں گے، اتنے سال سے نہیں ملے ہوئے نا، یہ کیسی ہے دونوں طرح نا. بس آپ اس کو ذہن میں رکھے. ایک ایمان والا اس دنیا میں بھی اپنے بہت سارے کاموں میں ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ایمان والے کی زندگی کا سب سے بڑا غم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں. تو ایک طرف اس کو اس کی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو وہ کہے گا اچھا اللہ بھی ادھر سے اتنا کیا بھی نہیں ابھی کچھ نہیں، لیکن چلو آپ سے تو ملاقات ہوگی. اور اس طرح محبت بھرا ایک تعلق ہوتا ہے. اس کو اپوزٹ لیجیے، جب ایک لڑکی اپنے گھر میں بہت دکھی ہو، بہت ہی پریشان ہو، اور اس کے بعد پھر اس کو میکے یا کسی محبت والی جگہ پہ جانا ہو، تو اس کو وہاں سے جانے کی خوشی ہوگی، اور وہاں جا کر وہ محسوس کیا کرے گی کہ ہائے اب واپس پھر جانا پڑے گا. یہ کیفیت ہے اس بندہ مومن کی کہ جس کو زندگی میں اللہ نے اتنا آزمایا، اتنا آزمایا، مشکلات پریشانیاں تھی، دل اس کا خوش تھا، لیکن باہر پریشانیاں تھی، جیسے بڑے بڑے آئمہ کرام جیلوں میں ان کا جنازے اٹھے، کوڑے مارے گئے، امام احمد اور اسی طرح سے امام مالک اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہ اس وقت جب ان کو موت کی خوشخبریاں دی جاتی تھی تو وہ مسکرا دیتے تھے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب یہاں اس دنیا نے تو ہماری قدر نہیں کی، لیکن وہاں ہماری قدر ہوگی. پھر اس کو اپوزٹ بھی لے لیجیے، آپ اپنے گھر میں بہت خوش باش ہے، یا کوئی بھی جگہ جہاں آپ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں، یا میکہ کہہ لیجیے، اب وہاں سے آپ کو کسی ایسی جگہ بھیجانا ہے جہاں آپ کے خیال میں بہت ہی کروشل قسم کے لوگ ہیں اور بڑے ظالم جابر قسم کے سسرال ہیں آپ کے، یا کوئی اور ایسی جگہ، تو وہاں جانے سے دل ہی نہیں کرتا. یہ کیفیت ہے اس انسان کی کہ جس کا دل اس دنیا میں اتنا لگا کہ اس نے اگلی دنیا کی فکر نہیں کی، تو موت کے وقت پھر وہ چیختا چلاتا کہ مجھے نہیں مرنا. تو آپ اور میں اپنے لیے دیکھیں کیا واقعی اندر ہے تڑپ. تو اب یہ جتنی ہم 16 نشانیاں بنا رہے ہیں اس کی ایک چیک لسٹ بنائیں، اور اس کو اپنے کچن میں یا اپنے کمپیوٹر ڈیسک پہ کہیں بھی لگا لیجئے، اور گاہے بگاہے یہ ٹیسٹ لیتے ہی رہیں،
کہ کیا میرے اندر بہتری آ رہی ہے. پھر دوسری کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کو اور قرآن کی تلاوت میں خوشی ملتی ہے, پرسکون ہوتا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں. جب تھوڑا سا وقت بیچ میں ملتا ہے ایک کام سے دوسرے کام کے بیچ میں, کیا کرتی ہوں؟ گاڑی میں بیٹھے کسی کے انتظار میں کیا کرتی ہوں؟ ادھر دیکھ ادھر دیکھ کھڑکی میں دیکھ, جہاں جب میسج کریں قرآن کھولی اور سن لیں, قرآن سنیں یا قرآن کی تلاوت کر لیں, اللہ سے باتیں کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ نے کتنا پیارا آسمان بنایا, کیا بنایا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ فیل کریں گے کہ اس سے آپ کے دل میں محبت ہے. پھر تیسری چیز کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی پر صبر کرنا, یعنی پھر مشکل نہیں لگتے چھوٹے چھوٹے حکم اللہ کے. انسان کہتا ہے اتنی بڑی ذات نے کوئی حکم دیا تو یہ کون سا بڑا حکم ہے, میں اس کو بڑی خوشی سے کروں گی. اور پھر نماز مشکل نہیں لگتی, روزے مشکل نہیں لگتے, اور وہی بات ہے کہ انسان عبادت کو انجوائے کرتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھی چیز کیا تھی کہ انسان مکروہات پر صبر اور استقامت کرتا ہے. مکروہات کیا, کیسے حالات زندگی میں آ جائیں کہ جس کا پسند نہیں کرتے. ہم میں سے ہر ایک کو ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ اس پہ صبر بھی کرتا ہے اور جنتا ہے. اور اس میں انبیاء کرام کی مثالیں ہیں. 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں تو بیمار رہے, اور جب لوگ ان سے آ کے کوئی بات کرتے تو کہتے اللہ نے اتنے سال صحت دی تھی, کیا ہوا ابھی تو 1-2 سال گزرے, اب تو 3 ہی گزرے, اب تو 4 ہی گزرے. ہم تو اتنی جلدی بے صبرے ہو جاتے ہیں. تو یہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے محبت ہوگی, اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دیے ہوئے غم بھی اچھے لگتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں پانچویں چیز, اور وہ کیا ہے کہ حقیقی محب اپنے محبوب پر مرغوب ترین چیزوں کو بھی ترجیح نہیں دیتا. یہ ہے اصل میں کرائیٹیریا, کہ ایک طرف آپ کی من پسند چیز اور دوسری طرف اللہ کے دین کا تقاضا, اللہ کی خوشی, اللہ کی محبت, تو کیا کریں گے؟ اللہ کو سامنے رکھیں گے. اور اس میں آپ نے وہ بات بار بار سنی ہوئی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار اللہ کے نبی کے ساتھ تھے تو کہا کہ اللہ کے رسول, میرے نفس کے علاوہ مجھے آپ تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں, محبوب ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم مجھ سے محبت میں اس وقت تک سچے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے دل اور جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر نے جواب دیا, اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو اس پر حضرت عمر نے کیا فرمایا, یہ ہوئی نا بات عمر. اب آپ سر اپنے پر لے, آپ کہیں گے عمر کتنے بھولے تھے, کہہ دیتے اللہ کے نبی آپ پہ میری جان قربان, اور آپ کے میں گن گاؤں, اور آپ کی گلیوں میں جاؤں, اور آپ کے گھر کے سر رہ جاؤں. ہم تو آج نعتوں میں ایسے بڑے جملے بولتے سنتے ہیں, لیکن یہ لوگ سچ بولتے تھے, یہ لوگ واقعی سچے لوگ تھے, یا جھوٹے جذبات بھی نہیں تھے. دیکھیے ایک جھوٹ ہوتا ہے زبان کا جھوٹ جو کہ حقائق کو بدل دیتے ہیں. ایک بہت معروف جھوٹ ہے آج ہمارے کلچر میں, جذبات کا جھوٹ. بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر, اندر سے کڑ رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر, اندر سے کہتے ہیں کیا مصیبت تھی. اوپر سے ہم جو بول رہے ہوتے ہیں نا, اندر وہ یا خوان یوسف والے کردار ہوتا ہے کہ منہ پہ کچھ اور دل میں کچھ. اوپر سے دل میں قتل کے ارادے, اور منہ پہ کہتے ہیں ہم اس کے خیر خواہ. تو جذبات کا جھوٹ بہت برا ہوتا ہے. آپ میں اپنے لیے ذرا سوچیں, ریئلی بالکل اکیلے میں اپنے آپ کے سوتے ذہنی طور پہ سوچیں, کیا واقعی میں جب یہ کہتی ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو ہوتی ہے؟ پھر غور کریں, کسی سے محبت ہو تو اس کے کیا طریقے ہیں, اس کا اظہار کیا ہے, وہ سب چیزیں سوچتی جائیں تو آپ کے اپنے اندر سے آواز آئے گی کہ اللہ سے محبت کا یہ جو دعویٰ ہے نا, یہ بس کھوکھلا یا کتنے درجے کا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو سوچیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی محبت تو فطرت میں گندی ہوئی ہے. نبی سے محبت کرنی پڑتی ہے, اور اس محبت کروانے کے راستے کا بریج ہے نا وہ سیرت کو پڑھنا, اللہ کے نبی کے حالات کو. تو عمر سچ بولتے تھے, اور اللہ کے نبی نے کو برا نہیں مانا. عمر کیسے ہو تم, میرا دل ہی رکھ لیتے. ہم بعض اوقات لوگوں کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں, اور یہ بہت سارے لوگوں کو پھر اصل چیز کی طرف چیز آنے ہی نہیں دیتی. تو یاد رکھیے کہ محبت کی سچائی کی علامتوں میں ایک علامت کیا ہے, کہ انسان کسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ فوقیت نہ دے, حتیٰ کہ اپنی اولاد, ماں باپ. سوچیے جو لفظ میں بولوں, آپ اپنا رشتہ سامنے لے آئیں, میری اولاد مجھے اللہ سے زیادہ پیاری ہے. اب اس اولاد کے لیے آپ کوئی نیکی کا کام چھوڑ دیں, آپ اس اولاد کے لیے نماز چھوڑ دیں, اور آپ اس اولاد کو خوش کرنے کے لیے نافرمانی کر لیں. بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دیں. ابھی میں آئی تو ڈسکشن میں کوئی اپنے بچے کی بات کر رہے تھے نا, اپنے سے ایسے کر رہے تھے. تو چھوٹے بچوں کو بھی بعض دفعہ ہم دلیل بنا لیتے ہیں. لکھیے ذرا خود سے,
میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہاں دلیل بنایا ہے اللہ کی پسند کا بننے سے. میں حیران ہوتی ہوں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے سے بھی چار گنا بڑا کر کے اس کی چھوٹی سی بات کو حکم کا درجہ دے دیتے ہیں. میرے بچے نہیں چاہتے, میرے بچے یہ پسند نہیں کرتے. میں تو کرنا چاہتی ہوں, میرے بچے اس وقت کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, وہ مجھے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. نہیں, ایک پیٹ کا بچہ نا, اس کو بھی آپ اپنی بات سکھائیں کہ میں تمہاری بات مانوں گی نہیں, تم میری بات مانو گے. تو جہاں بچے کا نام لیتے ہیں, تین سیکنڈ تک سوچئے کہاں میں نے اپنے کس بچے کی وجہ سے نیکی کا کوئی کام چھوڑا یا اللہ کی اطاعت چھوڑ دی. تو بس پھر آپ سوچے وہ بچہ کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا, وہ دوسری ہی طرف آئے گا. جیسے کسی کے بارے میں میں نے سنا, جو خود ہی انہوں نے بتایا کہ جب ان کا بچہ ہوا تو ان کے میاں نے کہا کہ آج کے بعد میں ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھوں گا مسجد میں پڑھنے. کیوں؟ کہ میرا یہ بچہ کہہ سکے کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی میں نے اپنے باپ کو مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا. اسی طرح ایک اور بزرگ کے بارے میں مجھے آتا ہے, بزرگ سن رہا کہ جب وہ اپنی جوانی میں تھے تو داڑھی رکھی کبھی نہیں رکھی, تو ان کا بیٹا جب جوان ہوا اس نے داڑھی رکھی تو اس نے کہا میں نے کٹوانی نہیں ہے, جس کو ہمارے کلچر میں سچی داڑھی کہتے ہیں. تو جب بیٹے نے رکھ لی نا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اس میں نے سوچا کہ کتنی شرم کی بات ہے, لوگ کہیں گے اس کے بیٹے کی داڑھی ایسی ہے کہ اس نے کبھی کٹائی نہیں. تو اس دن پھر شیک ہینڈ کیا کہ آج کے بعد پھر میں بھی نہیں کٹواؤں گا. تو یہ مقام ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کون دنیا میں آپ کو مجھے اتنا پیارا ہے کہ میں اللہ کا حکم اس کے لیے چھوڑ دوں. پھر اسی طرح دیکھیے ماں باپ, ماں باپ کے لیے انسان کہاں کچھ ہوتا ہے. بعض دفعہ ماں باپ دوسروں کی برائیاں ہمارے سامنے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتا ہے یہ غیبت ہے, ہمیں پتا ہے یہ ان کی بیماری کا دکھ کا وجہ بنتی ہے, پیار سے نہیں روکتے. چلیے ہم نے آئے کچھ اور بات کرتے, اماں چائے بناؤں, اماں کھانا کھاتے ہوں, پیار سے محبت سے لیں. اسی طرح بعض دفعہ ماں باپ نیکی میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. پھر عزیز و اقارب ایک بہت بڑی جنگ ہے ہمارے لیے. کبھی نہ ان کو پوچھیں, کبھی نہ ان سے ملیں, لیکن ان کے گھر شادی آ جائے اور آگے ہی دیکھ لے کنبا برادری بھی ہے, پھر تو ہمیں ایسے لگتا ہے یہ خدا را, یہ ہمارے خدا بن گئے. ان کی خوشی کے لیے حلال حرام, حرام کو حلال, ان کی خوشی کے لیے اسراف بھی ہے, دکھاوا بھی ہے. اور وہ کوئی آسمان سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہوتے. ہم سب کو پتا ہے کہ اپنے ملکوں میں ان کو لوگ بھجا اور ماجو کہتے تھے, جو آج یہاں کو مسٹر پرویز اور کوئی اور بن گیا ہوگا. میں صرف سمپل بات بتا رہی ہوں, کسی کے شہر سے نکل لینا آپ اس کے اصل پہ چلے جائیں. ارے تم وہی ہو نا جس کا ناک بہتا تھا, وہ تم وہی ہو نا جو ننگے پوں گلیوں میں پھرتے تھے. آج میں تم سے ڈروں, آج میں تمہاری بات پہ اللہ کو ناراض کر دوں. ہم نے انسانوں کو اتنا بڑا غبارہ بنایا ہوا, صرف ایک پنکچر کریں, ایک سوئی مارے یہ انسانوں کے خول میں, وہ درد کیسے پچک جائیں گے. پیچھے آپ کو اللہ کی ذات دکھے گی. وعدہ کریں خود سے, میں نے آج کے بعد اللہ کو ناراض کر کے کسی کو خوش نہیں کرنا. اور اللہ کا وعدہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب آپ اللہ کو خوش کریں گے نا تو سب آپ سے خوش ہوں گے. آزمانے چاہے وقتی طور پہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے, صرف یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, چند منٹ, گھنٹے, دن, کچھ ایسے وقت, آپ ایک دفعہ جم تو جائیں اللہ کی بات پہ. وہی لوگ جو اس وقت آپ کا مذاق کر رہے تھے یا دھمکیاں دے رہے تھے کل کہیں گے میں سے بات تمہاری سچ تھی. پھر اسی طرح دیکھیے اگلا روڑا جو ہمارا اللہ کے راستے کا ہوتا ہے وہ کون سا ہے, دنیا کی ہر چیز اور شہوت. شہوات بہت ہوتی ہیں, ہمیں اتنی اچھی لگتی ہیں, ہم کہتے ہیں بس یہ تو میں نے لے کے ہی رہنا ہے. اللہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے, ہم کچھ اور چاہتے ہیں. حتیٰ کہ جو شخص اللہ کی ذات پر اپنی مرغوبات, رغبت دلائی ہوئی چیزیں, فیورٹس, واٹ آر یور ہابیز, واٹ آر یور فیورٹ تھنگس, اور محبوب چیزوں کو, پسندیدہ, آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, ان کو ترجیح دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل مریض ہے. بڑی خوبصورت شعر ہے عربی کا, اس کا ترجمہ کیا ہے, تم الہ العالمین کی نافرمانی کرنے کے باوجود اس کی محبت اور عشق کے دعوے دار ہو. یہ چیز قیاس کے اعتبار سے محال ہے اور انہونی ہے اور انوکھی اور شاذ ہے. شاذ کہتے ہیں کبھی کبھی, اردو میں بولتے ہیں نا شاذ و نادر, کوئی لفظ ہے. اگر تم اپنی محبت میں سچے اور پکے ہوتے تو تم ضرور اپنے محبوب کی محبت میں اس کی اطاعت اور فرما برداری بجا لاتے, کیونکہ عاشق اپنے معشوق کے حکم سے, عاشق وہ جو محبت کرتا ہے, معشوق جس سے محبت کی جائے, تو کیونکہ عاشق اپنے معشوق کے حکم کی تعمیل میں سر بکف کھڑا رہتا ہے. یعنی شاعر کو بھی اس بات پہ حیرت ہے کہ محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود تم اپنے محبوب کی بات مانتے ہو کہ نہیں. دنیا میں تو ہم اس کا تصور نہیں کرتے, دنیا میں تو ہم کہتے ہیں میں تمہارے لیے دودھ کی نہر کھود دوں اور تمہارے لیے میں یوں کر دوں اور وہ کر دوں اور آسمان کے تارے توڑ لوں. لیکن حقیقت میں آپ دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے ہیں. دعوے محبت کے ہوتے ہیں لیکن دلیل کوئی بھی نہیں ہوتی ہمارے پاس. آپ اور میں سوچیے ذرا, اللہ تعالیٰ سے کتنی دفعہ دن میں محبت کا ایک جملہ بولتی ہوں, اللہ اکبر, ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن عملی زندگی میں کیا میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ویسی محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ حسین بن مالک سے کسی نے پوچھا کہ محبت اور چاہت کی علامت کیا ہے, یعنی آپ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے محبت ہے یا مجھے بہت اس کی چاہت ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے برملا جواب دیا کہ محبوب کی چاہت پر اپنے دل کی پسندیدہ یا مرغوب ترین چیز کو قربان کر دینا محبت کی علامت ہے. اور یہاں آپ کو سورۃ آل عمران کی آیت جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے یاد آنی چاہیے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہر کس اس نیکی کو, بھلائی کو, خیر کثیر کو, جنت کو, اللہ کی رضا کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس میں سے نہ خرچ کرو جو تم خود پسند کرتے ہو. تو یہ ٹیسٹ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. صبح فجر کی نماز سے لے کر رات سونے تک دن میں کئی مواقع آتے ہیں کہ جہاں ہم اس ٹیسٹ کو دے کر یا تو پاس ہو سکتے ہیں یا فیل ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ عمل بہت بڑا گواہ ہوتا ہے. الفاظ جو ہوتے ہیں نا, یہ کھوکھلے تنے ہیں, جب اس کے پیچھے عمل ہو جائے گا نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی وجہ سے آپ کے میرے بولے ہوئے الفاظ میں بھی اثر پیدا ہوگا. کچھ لوگ ہیں جب بات کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کر کے رہیں گے اب, اور کچھ ہیں بات کرے لوگ کہتے ہیں دیکھیں گے کب کرتا یا کب کرتی ہیں. تو آپ اور میں اپنے جوش سے, اپنی باتوں سے, جو دعوے بھی کرتے ہیں نا, ہم باتیں کرتے ہیں یہ کر دیں گے وہ, اس کو خود اپنے اعمال کے ساتھ اگر ہم پرکھیں تو ہمیں انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ خیر ملے گی. اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ یہ کوئی چھوٹا دعویٰ ہے؟ آپ اور میں اپنے آپ کو لے کے تو دیکھیں, کیا میں اور آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ نبھا چکے ہیں؟ کیا ہم نے واقعی وہ کام کر لیے جو کرنا تھا؟ یہ تو ضرور ہے کہ ہم دعوے کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو چیک بھی کرتے جائیں کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت میں سچے. اور انشاءاللہ جس دن اندر سچائی آئے گی نا, واللہ ہی کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نہیں آزماتا, اللہ کی ذات جو ہے نا یہ صرف ہمارا ٹیسٹ لے رہی ہوتی ہے کہ ہم کرتے کیا, ہم کتنے پانی میں کہاں کھڑے ہیں. جس دن میں نے اور آپ نے دل سے سوچ لیا نا کہ ابراہیم کی طرح بیٹے کی بھی گردن پہ چھری چلانی پڑی تو میں چلانے کو تیار ہوں, آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں خوشیاں آنے لگیں گی. اب یہ ایک سوال ہے بہت اہم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے لیکن اس کے بعد بھی گناہ بھی کرتا, مثلا شراب پیتا ہے یا کوئی اور کام بظاہر, یعنی اپیرنٹلی یہ بہت بڑے بڑے گناہ, تو کیا پھر یہ جھوٹا دعویٰ؟ یا پھر دوسری بات ہے کہ اگر اس نے گناہ نہیں چھوڑ دے تو پھر یہ دعویٰ کیوں کرتا؟ تو ان دونوں کا جواب سمجھ لیجیے کہ اللہ سے محبت کرنا اور بات ہے, اور اس کی اطاعت اور اس کی محبت اور اس کی فرما برداری پہ جمنا یہ اور بات ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, یہ فوراً ہو جاتی ہے. اللہ سے محبت یاد رکھیے اچانک ہوتی ہے, فوراً ہو جاتی ہے, بہت آسان ہے. دوسرے بھی کرتے ہیں لیکن اصل میں کیا کہ اپنی عادات کو بدلنے میں ٹائم لگتا ہے. میں اس پہ اکثر بات کرتی ہوں ریورس کی, جو نئے نئے دین پہ آتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ ان کو نماز مشکل لگتی ہے. محمد اسد کی اس بات میں نے غالباً تفسیر میں سنائی تھی, مطلب وہ جیو سے مسلم ہوئے تھے, بہت مشکل ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں میں نے اتنی مشکل سے اپنے آپ کو فجر کی نماز کا عادی کیا, نہیں عادت تھی, کبھی اٹھے کیوں نہیں اس طرح. تو کیا کرتا تھا کہ تین الارم لگاتا تھا, ایک الارم لگاتا تھا, مثال ہے کہ اگر نماز پانچ بجے تو ساڑھے چار کا لگا لیتا تھا اور وہ اپنے سائڈ ٹیبل پہ رکھتا تھا. اب جب ساڑھے چار بجے وہ الارم بولا تو میں نے کیا کیا, نیند بس کو بند کر دی, لیکن تھوڑی سی نیند تو کھل گئی, پھر سو گیا. پھر میں کیا کرتا تھا, دس منٹ بعد یا پندرہ منٹ بعد کا ایک الارم تھا, وہ یہاں سے اتنی دور لگاتا کہ جہاں سے بستر سے اٹھنا پڑتا, تو جب وہ الارم بولتا تو کچھ کچی نیند ہوئی تھی, پھر ہو جاتا, وہاں سے الارم بند کرتا آ کے پھر سو جاتا. پھر ایک الارم دس پندرہ منٹ اس کے بعد کا لگاتا اور وہ کہاں رکھتا, باتھ روم کے دروازے پہ. اب جب وہ بند کرنے کے لیے اٹھا بستر سے باتھ روم کے دروازے پہ گیا تو کہتے ہیں اس وقت تک تو میری آنکھیں کھلی رہتی تھی. میں کہتا اچھا پھر اٹھا باتھ روم میں تو ہوں, کیونکہ انسان جب بستر سے اٹھتا ہے تو فطری طور پہ اس کو طلب ہوتی ہے باتھ روم میں گیا چلو وضو تو کر لو. اور کئی ایسے ہیں تہجد پڑھنے میں, کہتے ہیں میں نے صرف اپنے آپ کو اس طرح عادی کیا, میں کہتا تھا اچھا صرف اٹھ جاؤں گا آج کچھ نہیں کروں گا, پھر اٹھ گیا بستر پہ لیٹ رہا, پھر کہا اچھا چلو اٹھا بس لیٹ لیٹ کے کچھ پڑھ لوں گا. اچھا آپ اٹھ کے پڑھ لیں, اچھا بس صرف آج وضو کر کے بیٹھوں گی, وضو کی عادت کی. یعنی یہ نف جو ہے نا, یہ بڑا شریر بچہ ہے. دودھ پیتے بچے کا دودھ چھڑانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ماں کے لیے, اس سے گناہ چھڑانا بہت مشکل ہے. تو جو بندہ جن مرحلوں سے گزرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے گا. اور اس میں دلیل میں حدیث بھی موجود ہے حضرت عمر بن خطاب کی کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے دور میں لوگوں کو ہنستا ہنساتا تھا, جیسے کامیڈین تھا آپ کہہ لیجئے, دل لگی کرتا تھا. اللہ کے نبی نے اس پر حد نافذ کی تھی. ایک دن اس کو لایا گیا تو شراب نوشی کے جرم میں اس پر کوڑے لگائے گئے. لوگ جو دیکھ رہے تھے اس میں سے ایک نے کہا کہ اللہ اس پر لعنت کر, یعنی شراب سے صحابہ کو اتنی نفرت تھی کہ اس کی وجہ سے شراب پینے والے پہ بھی لعنت کی. اور حدیث بھی شراب کی وجہ سے 10 چیزوں پہ لعنت ہے, شارے بر مشارے بر, پینے والا, پلانے والا, کھلانے والا, جو بھی ہے. تو کسی شخص نے اس پہ لعنت کر دی. میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بار بار شراب کی حد اس پہ لگ رہی ہے اور لایا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ اس پہ لعنت مت کرو, اللہ کی قسم جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کیا مطلب ہوا کہ یہ بار بار کی حد لگنی اس کو انشاءاللہ پاک کر دے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب غلط کام بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں؟ کرتے رہیے, کرتے رہیے, ایک دن ہوگا پاک ہوں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ سے محبت کرنا بھی چھوڑ دی تو برے کاموں کے بعد آپ کے بدلنے اور واپس آنے کا کوئی چانس نہیں رہتا. تو لہٰذا اس غلط فہمی سے نکلنے کی ضرورت ہے. بعض دین کی تبلیغ کرتے ہوئے لوگ اتنی زیادہ شدت ہو جاتی ہے ان کے رویے میں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہو تو گئے ہیں گناہگار, تو اب اور بن کے دکھاتے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے نا ہم کر کے دکھاتے ہیں, اب میں تمہیں برا بن کے دکھاؤں گا. یہ رویہ نہیں آنا چاہیے. آپ کی تبلیغ میں اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے کہ انسان پھر اس کی چڑ میں آ جائے. تو دعا یہ کریں کہ محبت ہے اللہ کی, بس وہ باہر آ جائے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کی محبت میں اطاعت کرنا آسان لگنا, اس سے علامہ اقبال کی پوئم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت ہی زیادہ انسان کا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی کافی ہوتی ہے. اور اس کو پڑھنے کے بعد واقعی ایک دفعہ تو ہر بندہ ضرور سوچتا ہے کہ ہاؤ مچ ڈو آئی لو اللہ سبحانہ تعالیٰ, مجھے اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آج سے تقریباً 150 سال پہلے کی یہ پوئم ہے. تو تب کے حالات کو دیکھ کر اگر علامہ اقبال نے یہ کہا تھا تو آج کے حالات میں اگر وہ آ جائیں تو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے, ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں, بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی, اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے. کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا ہے مہینہ, شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا, میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے, یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے. اب آپ اور میں اپنے مسلمان کے ٹائٹل کو اس پوائنٹ پہ رکھ کے دیکھ لیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آئے گا. تو محبت کے دعوے جو ہیں یہ کرنے بہت آسان ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی اچھا رکھتا ہے. پھر اگلی علامت کیا ہے کہ محب کا ذکر الہی کا عادی ہونا, یعنی ایسا بندہ اللہ کی یاد میں رچا بسا ہوتا ہے. ذکر یاد کے معنوں میں رکھیں تو تین طرح سے یاد ہوتی ہے, لسانی, قلبی اور جوارح سے. دل میں اللہ کا ہر وقت یاد ہونا یہ بھی ایک درجہ ہے. پھر جو دل میں یاد ہوتا ہے تو زبان پہ اس کا ذکر تو خود بخود آ جاتا ہے, اور جب زبان پہ ذکر ہوتا ہے تو لوگ پھر اپنے محبوب کو خوش کرنے والے کام بھی کرتے ہیں. مثلا کسی بچے سے آپ کو محبت ہے, پوتا ہے, نواسا, کہاں رہتا ہے دل اس میں بڑا, لوگ کیا یہ نہیں اب کہتے میں نے بیٹے کے گھر جانا, میں نے بیٹی کے گھر جانا. کیا کہتا ہے؟ وہ بیٹے کا بچہ یاد آ رہا ہے. وہ بچے بعض دفعہ جو ہے نا وہ ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم سے تو کبھی اتنا پیار نہیں کیا تھا جتنا ہمارے بچوں سے کرتے ہو. اور ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ سود اصل سے پیارا ہوتا ہے. تو یہ فطری بات ہے. وجہ بھی شاید یہ کہ جب اپنے بچے ہوتے ہیں تو مرد ویسے ذرا اس وقت اپنی انا میں ہوتے ہیں, ہاں زیادہ پیار کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, کما بھی رہے ہوتے ہیں, مصروفیت کا دور ہے. لیکن پوتے نواسے جب ملتے ہیں تو ذرا بڑھاپا شروع ہو چکا ہوتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے اثرات ہوتے ہیں. تو جب بچے سے اتنی محبت ہے, گھر کوئی آئے تو اس کے قصے, فون ہے تو اس کی باتیں, تصویریں ہیں تو اس کے. میں اکثر لوگوں کے یہ جو پروفائل ہے اس پہ بچوں کی تصویریں دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ کوئی پوتا نواسا ہوگا, یہ بچوں کی تصویریں, یہ کچھ ایسی تصویریں نا. تو اب آپ اس بچے کے گن گاتے ہیں. پھر تیسری چیز یہ کہ اس کے ہی کام کرتے رہتے ہیں. کوئی چیز لیں گے یہ اس کی ہے, اس کے لیے کھلا رہی ہوں, پلا رہی ہوں, بنا رہی ہوں. تو اب اس محبت کو آپ اللہ پہ لے کے دیکھیے. جب آپ کو اللہ سے محبت ہوگی نا, تو یہ نہیں مطلب کہ آپ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑیں گے. تسبیح پکڑنا بھی ایک قسم کا ریاکاری ہی بن جاتی ہے. تو کیا کریں گے آپ؟ دل میں اللہ کو یاد کریں گے, پھر آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر ہوگا, پھر آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ اللہ سے محبت کرنے لیں. ابن بن جنید کا قول ہے کہ عابدوں اور زاہدوں میں سے بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے سچے اور پکے عاشق زاروں کی عادتوں میں یہ ایک عادت بھی تھی کہ وہ دن اور رات کے ہر لمحے میں دل اور زبان سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے, اور اگر زبان ذکر کرتے کرتے تھک جاتی تو ان کا قلب بہرحال ذکر اور فکر میں مشغول رہتا. اور قلب کا ذکر بندے کے لیے زبان کے ذکر سے زیادہ مؤثر اور سود مند ہے. یہ آپ سے جملہ ہائی لائٹ کریں. زبان کا ذکر تو دوسروں کے سامنے آ جائے گا, کوئی کہے گا ماشاءاللہ اماں جی بڑی تسبیحیں پڑھتی ہیں. دل کا ذکر کون دیکھے گا؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا, اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. اور وہ گننا کیسے ہے؟ زبان کا ذکر تو انگلیوں پہ گن لیا, تسبیحوں پہ گن لیا, دل کا ذکر کون کیسے گنے گا؟ دل کی دھڑکنوں سے. اللہ والے دل کی دھڑکنوں سے وہ کام لیتے ہیں جو لوگ تسبیح کے دانوں سے لیتے ہیں. دل کی ہر دھڑکن پہ اللہ اللہ اللہ. اور آپ کبھی تنہائی میں دھڑکنے کی آواز سنیں, سٹیتھوسکوپ لگا کر کانوں میں ذرا سنیے, تو آپ ایک عجیب قسم کی ایسی باؤنسنگ سمجھے گی. اور آپ خود جہاں بیٹھ کے یہ پریکٹس کر کے دیکھیے. آپ لفظ اللہ بولیے, آپ اپنے ہونٹ پورے بند رکھیں, آپ اللہ بولیں گے, آپ کو ہونٹ نہیں ہلانے پڑیں گے. کیوں؟ کہ اللہ الف لام لام ہا, کوئی مخرج ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتا. آپ بول کے دیکھیے, ذرا منہ بند کریں اور بولیں. کتنی دفعہ میں نے بولا الحمدللہ, کسی کو پتا بھی نہیں چلا. اچھا آپ ذرا لفظ محمد بولیں. بول ہی نہیں سکتے بغیر ہونٹوں کے ہلائے, کیونکہ اس میں میم تو پہلے ہی ہونٹوں کا مخرج ہے. تو اللہ کا تعلق صرف ایک ایسا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھے کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. دل میں اللہ سے سچی محبت کرنے والے کا دل اللہ سے محبت سے اکتاتا نہیں ہے, اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تھکتی نہیں ہے, اس کا دل خالی نہیں ہوتا. کیونکہ جو محبت میں سچا اور پکا ہے, اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہتی ہے. یہ جو رتب اللسان ہے نا, رتب کہتے ہیں, رتب اللسان, رتب کہتے ہیں گیلے کو. کھجوریں بھی ہوتی ہیں رتب, جو بالکل فریش ڈیٹس ہوتی ہیں, کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے گیلی رہتی ہے. خود بہت محبوب کا نام آئی جاتا ہے, اور ذکر سے متعلق اشیاء کی اثر پذیری یہ ہوتی ہے کہ محب صادق یعنی اللہ سے سچی محبت کرنے والے کو اللہ کی عبادت اور ریاضت اور اس سے دعائیں اور مناجات کے ذریعے کلام کرنے اور اس کے ذکر اور فکر اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں کو انجام دینے اور اس کے اولیاء اور اتقیہ, اتقیہ متقی کی جمع یعنی تقوی والے جو لوگ ہیں, اس سے محبت اسے دل اور جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. اور یہی حقیقی محبت ہے. اب آپ سوچیے ذرا, یہ لفظ اتنے مشکل ہوتے ہیں نا کتابوں میں کہ وہ الفاظ کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے, لیکن آپ اس کو اپنے زبان میں کچی کچی اردو میں پڑھ کے دیکھیں. اللہ سے سچی محبت والا کبھی اکتاتا نہیں, کبھی تھکتا نہیں ہے, اور اس کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہوتی ہے. اس کو ہر ایک سے زیادہ اللہ پیارا ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں محبت کے بارے میں کہ اللہ سے محبت اور تعلق کی علامت اس کے ذکر کو ہمیشہ کرنا ہے, مداومت کے دوام سے, یعنی ہمیشہ اللہ کا ذکر. یہ نہیں کہ کبھی کبھی اللہ یاد آ جائے, وہ تو ہمیں کبھی کبھی کئی یاد آ جاتے ہیں. کیونکہ جس شخص سے وہ محبت کرتا ہے نا, اس کا ذکر زبان پہ جاری رہتا ہے. بلکہ ایک میں نے بڑا خوبصورت کسی کا کال پڑا تھا کہ اللہ سے محبت کرنے والے کو اللہ صرف نیکی کرتے ہوئے نہیں یاد آتا, اس کو گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ پکڑے گا, مارے گا, میں کر غلط رہی ہوں. جیسے بعض دفعہ بچہ اپنی مستی میں آیا تو اس کو پتا ہوتا ہے بعد میں مار پڑنی ہے, لیکن مستی میں کر لیتا ہے. ہمیں خود کئی دفعہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, کہتے ہیں اسے بعد میں بھگت لیں گے. غلط کام کرتے, گناہ کرتے, نافرمانی کرتے, ابھی اوپر دیکھ رہا بندہ کہ مار پڑنی ہے, پر کیا کرے, کر رہا ہوں. یہ بھی اللہ سے محبت ہے. نیکیاں کرتے وقت بھی اللہ کو یاد رکھے اور گناہ کرتے ہوئے بھی. فرق پتا کتنا ہے کہ جو پکا متقی ہوتا ہے نا اتقیہ, اس کو گناہ کرنے سے پہلے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے. لیکن جو جھوٹا یا اس سے کم درجے کا متقی ہوگا نا, لیولز ہوتے ہیں, تو کچھ کو گناہ کرتے ہوئے اللہ یاد آئے گا, لیکن بہت ساروں کو کرنے کے بعد یاد آتا ہے. بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ ولو القا معذیرہ کی صورت میں, کہ انسان کا نفس اس کے اندر چوٹ ڈالتا ہے کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا. پھر آپ دیکھیں اللہ سے محبت اس وقت ہوگی جس وقت کوئی بہت رومانٹک موڈ ہوا. آپ فلموں کو سوچیے نا, محبت بھرے گانے اس وقت ہیں جب ہیرو ہیروئن بہت اچھے خوش موڈ میں تھے. بعد میں اگلے سلاٹ میں دکھائیں گے کہ وہ تو لڑ رہے ہیں, وہ تو جھگڑ رہے ہیں, وہ تو ایک دوسرے سے رہ ہی نہیں سکتے. اللہ سے محبت میں یہ جھوٹ نہیں ہے. اللہ سے محبت میں جہاں انسان کو خوشی میں اچھے لمحوں میں رب یاد آتا ہے نا, تو کٹھن ترین موقع حتیٰ کہ جنگ, لڑائیاں, گھبراہٹیں, جو سب سے مشکل وقت اس وقت بھی اللہ یاد آتا ہے. سورہ انفال آیت 45 میں اللہ نے خود کہہ دیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو جاؤ تو جم جاؤ اور اللہ کو یاد کرو اور تاکہ تم فلاح ہو. اور آپ نے کبھی صحابہ کے قصے پڑھے ہوں گے, میدان جنگ میں ان کے کوڈ ورڈ کیا ہوتے تھے؟ کہیں کہتے تھے لا تقنطوا, کبھی اللہ اکبر کی ضرب ہوتی تھی, انہوں نے آپس میں ورڈز رکھے ہوئے تھے, یہ لفظ بولیں تو یہ ہوگا. جیسے حامیم لا تنصرون, یہ بھی ایک جنگ میں کوڈ ورڈ تھا, پہلے سے بولتے. یعنی وہ ایک طرف میرے تصور میں آتا ہے کہ وہ خندق کھود رہے ہیں اور ساتھ ہی آتے پڑھے دعائیں مانگ رہے, اللہ ولا عیش الا عیش الاخرہ, اللہ کوئی عیش نہیں مگر وہ عیش تو نے دوسروں کو دے دی. یہ ایمان والے کی علامت ہوتی ہے کہ مشکل سے مشکل وقت میں جہاں سب لوگ خدا فراموش ہو جاتے ہیں, وہ اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. اب بتائیے کہ میدان میں تلواریں چل رہی ہیں تو اس سے زیادہ اور وقت مشکل کون سا ہوگا؟ غافل ہونے والا تو اس وقت غافل ہو جائے, لیکن ایمان والا تو اس وقت بھی غافل نہیں ہوتا. اور جس کا دل سچی محبت میں سرشار ہے, وہ پریشان ہو, وہ خوش ہو, وہ اداس ہو, وہ بیمار ہو, وہ صحت مند ہو, ہر حال میں اس کو یاد آئے گا اللہ. ایک عرب شاعر سمرہ مارو تو اس کے شعر ہیں, اپنی محبوبہ کو کہتا ہے کہ جس وقت تلواریں چل رہی تھی نا, اس وقت بھی میرا دل تیری یاد میں گم تھا. تو ایک محبوبہ میں اتنی کشش ہے کہ میدان میں جنگ میں اور اسلحے کی دوڑ میں بھی اس کو اپنی وہ محبوبہ یاد رہے, تو کہ اللہ کی محبت میں اتنی طاقت نہیں ہے. انسان اللہ سے محبت کرے, پھر اس کو دوسری چیزوں سے اللہ تعالیٰ خود بہت بے نیاز کرے گا. اور مجھے قرآن کی آیت بھی یاد آ رہی ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, کہاں؟ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, کھڑے بیٹھے کروٹوں پہ. رات کو جب کروٹ لیتے ہیں تو کیا لیتے ہیں؟ اپنے سے پوچھئے. آپ خود کہیں گے مجھے نہیں پتا, میں نہیں مانوں گی, مجھے پتا لگ جاتا ہے میں نے کروٹ لی تو کیا بولا. آپ بھی خود سے پوچھئے. اور اگر ابھی آپ کی نیند اتنی گہری ہے نا, تو جو آپ کے ساتھ ہو ان سے پوچھیں. بعض اب انسان سو جاتا ہے دن میں تو کوئی ساتھ اور بھی بیٹھا ہوتا ہے, کسی سے میں کروٹ بدلتی تو کیا لیتی. ایمان والے کی کروٹوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ کی کروٹ بدلنے کے وقت اللہ کا ذکر, استغفراللہ, اعوذ باللہ کہنا آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا محبت کرنے والا بنا دے گا. اور یہ کر کے دیکھیں, آپ کو واقعی پھر محسوس ہوگا کہ اٹھنے کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی. کہا کہ ایک دیوانہ تھا تو وہ
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اتنا خوبصورت ٹاپک چل رہا تھا کہ اس کو دل نہیں کرتا نا کہ اس کو روکا جائے, ایسے ہی ہے نا, لیکن وہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو ٹاپ کرنا پڑا. الحمد للہ اتنا خوبصورت ٹاپک, اس کے بعد لگتا ہے کہ بس اس کے بعد بولنے کو کچھ نہیں ہمارے پاس, اتنا ان ڈیٹیل سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا دل کی گہرائیوں سے ہم شکر ادا کریں گے جس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے, کیونکہ اساتذہ کی کوئی کتاب ملی ہے, انہوں نے وہ پڑھائی ہے. تو الحمد للہ اتنی خوبصورت کہ اپنا محاسبہ, اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ ہو ہے نا, ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا. انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ، نہیں تو ہم جو اس کو ٹاپ کرتے ہیں یہاں پہ استاذہ جی کے سے ہی سنیں گے ہم انشاءاللہ اتنے اس کو خوبصورت ورڈ میں. بس وہی ہے نا کہ آپ کو تھوڑا آپ کو بھی وہ رہیں گے جیسے اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہے، اتنا سبحان اللہ یہ خوبصورت ہے نا، اس کا ویٹ کریں گے ہم ہے نا اللہ تعالیٰ سے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اللہ کی محبت ہے تو دنیا کی ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دیں، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ لکھیں ایک ایک سینٹینس میں لکھیں کہ آپ نے کیا آج کے جو سارا ہم نے پڑھا اس میں، کہ ایک تو ہوتا ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینا نا، تو یہ ہمارے پاس پھر وہ ٹیسٹ آتے ہیں ہمیں جو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ جن میں پتہ چل جائے کہ اللہ کی محبت واقعی ہر چیز سے اوپر ہے، صحیح ہم اپنے بچوں کی محبت میں اس دنیا کی محبت میں کچھ ایسا کام تو نہیں کر دیتے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. کتنے زیادہ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے نا کہ صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں، ہمارے عمل سے ہے نا، ہمارے عمل سے پتہ چلے گا، کیونکہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز ہے نا، کہ ہماری زندگی میں یہ نہیں صرف کہ اللہ سے محبت کا پھر تقاضا بھی وہ ہے نا کہ اللہ نے جو ہمیں کہا جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں، جس بندے سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو پھر ہم خوش کرنے کے لیے ہم پھر ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جو اس کو خوش کرے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے. تو اللہ سے محبت کا تقاضا بھی تو یہی ہے نا کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیے ہیں نا اللہ کے کام ماننا ہے، ٹھیک ہے. یہ محبت ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرائٹیریا دے دیا نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا نا، ان کی اطاعت کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہمیں یہی نہیں کہ صرف قرآن دے کے ہمیں پھر آگے بھی ہمارے لیے رول ماڈل بھی دے دیا نا کہ اس پریکٹیکبل. جیسے کچھ لوگ آپ نے سنا ہوگا کہہ دیتے ہیں کہ آج کے دور میں سنتوں پہ عمل کرنا نہیں یا آج کے دور پہ یہ دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، ایسے ہیں نا سنتے ہیں نا آپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہر طرح کے وہ کرتے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ تابعین نے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کس طرح وہ لوگ تھے. اللہ اور اس کے رسول جن سے بھی پیارے ہوں سب سے پیارے ہوں، اللہ کے ہر حکم کو خوشی خوشی ماننا ہے، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ اللہ کی محبت میں ہوتے لگاتے ہیں تو سکون ملتا ہے. جس کو اللہ کی محبت مل گئی نا یہ چیز ایسی ہے کہ پھر کسی کو بتانے سے نہیں، اور یہ کہاں سے ملتی ہے اللہ کی محبت نا؟ ہم پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ قرآن سے، پھر جنہوں نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہے نا ان کے لیے بھی دعائیں مارے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے جڑے سے، اس کے بغیر ہم اللہ کی محبت ہمیں ملتی نہیں ہے نا. اللہ کی محبت کا تازہ جی نے اتنا خوبصورت بتایا ہے، روح تازہ ہوگی سبحان اللہ. وہ بھی الحمد للہ سب ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور پھر شکر یہ ہے نا کہ یہ نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا جتنا ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت کے پھر کہتے ہیں نا کہ وہ پھر اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ وہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ نعمت ہم سے چھینے نا. تو ہر وہ کام ہم کریں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. ہم اپنے پھر جب آتی ہے پھر انسان اپنے ہلکا باپ میں پھر اس کی آتی ہے، پھر وہ اللہ ان ایسے دوستی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہمیں اللہ سے جوڑے. قرآن سے اللہ کی محبت ہے، حدیث سے نبی کی محبت، بالکل اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان چیزوں سے ملتی ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں استقامت دے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم اسی طرح جس طرح ہم نے اسٹارٹ کیا اور اسی پہ کرتے رہیں، اور اسی اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے دن بہ دن ہمارے اندر زیادہ ہی ہوتی جائے، ہے نا. آمین. تو انشاءاللہ آپ کے کلاس کا ہمارا ٹائم بھی اوور ہو گیا ہوں، تو اس کو ہم اسی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. نیکسٹ کے لیے وی کریں گے مین بار اس کی آگے یہ چیک لسٹ بنائیں، اس کو لگائیں، اس کو اپنے لیے لگائیں، اپنے فرینڈس کو بھیجیں. ہم اپنا محاسبہ کریں نا کہ کن کن چیزوں پہ اللہ پھر اللہ تعالیٰ سے ملنے کا جب ہمیں شوق ہوگا تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اچھے کام کریں گے، ہے نا. سورت جو ہے سورت کا اپنے ہمیں ایوری فرائیڈے ہمیں ریمائنڈر ملتا ہے، اپنے آخری آیت اس میں یہی ہے نا کہ من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کہ پھر جو چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے تو اس کو پھر کیا چاہیے کہ اپنے عمل صالح کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق سے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو بس ہم اپنے بس نوٹس لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کو اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح کرتا ہے نا, دے ہماری روح کی رضا, ہمارے دل کی رضا پہ ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. آمین. تو ہم اس کو اپنا بہت خیال رکھیں. ان شاء اللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی ہوں تھرسڈے کو ان شاء اللہ تعالیٰ. تو دعا کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ سے پیارے ناموں سے پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے دے. یا بدیع السماوات یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم, اللہم انی اسألک, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب علی حبک حبک, اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خوفك اخوف الاشياء الي وقت عني هادات الدنيا بالشوق الى لقائك, واذا اقررت عين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. امين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لغفور شكور ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم.